بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
والرغباء إليك والعمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك سب الحمدللہ امید اور دعائیں کی سب خیریت سے ہی ہیں الحمدللہ اور اپنی کلاس کے لیے بالکل تیار ہیں یس تو الحمدللہ انشاءاللہ پھر آپ کی اٹینڈنس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں سب لوگ بیک مارک کریے گا بسم اللہ فضا فرحان سائم مظفر امین مسانی فاریہ بیگ ارشیہ بیگم چویریا غزنفر میرا احساس دلیہ محمد عشر سلطانہ سمینہ اقبال حاجر عمران تمیز النصر فانہ منصور سعدیہ اسلم سرمین سلطانہ فوزیہ خالد بیبی عالیہ محمد سلم سعید رضیہ غازی کوثر ایوب مسز صبرا یاسر شفقت نواز زمر کلی شازیہ میمونہ سائمہ قرنی شہلہ سمرین برخان سبیحہ خان مسعودہ فاطمہ حسین سیما گل سیما خالد سید نائلہ تبسم قریشی یس سو الحمد للہ اٹینڈنس آپ کی کمپلیٹ اینڈ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری سب لبیک ہماری حاضری سب کو اپنے پاس ایکسیپٹ کریں بہت بہترین طریقے سے ایکسیپٹ کریں اینڈ کبھی بھی ان چیزوں سے پیچھے نہ ہوں جو بھی ہماری کوئی لائکنگ رہ جاتی ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز میں کمی کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کرے آمین سب کے لیے سو ناو ان شاء اللہ سسٹر جویریا از دیئر فار آئر شیئرنگ سیشن سو ماشاء اللہ میں ان شاء اللہ مائک فری کرتی ہوں آپ مائک لیں پلیز
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ طلاق آیت نمبر آیت نمبر 2 جو ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، بہت ہی خوبصورت ریمائنڈر ہے. اس میں بار بار یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کے لیے کام میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اتنی یہ سچی بات ہے کہ واقعی میں اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ اپنے ایمان اور آخرت کے دن پہ ایمان کو پختہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ وہاں سے آسانیاں پیدا کرتے ہیں جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہمارے لیے پاسبل تھا. تو چھوٹی سی شیئرنگ یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ اس ویکینڈ کے اوپر ادھر اٹلانٹا جارجیا امریکہ کے اندر ایک انٹرنیشنل فیسٹیول تھا اسکول کے اندر، جس کے اندر ہمارے پاس اپرچونیٹی تھی کہ ہم اسٹال لگا سکتے ہیں اپنے کنٹری کا. تو میں وہاں پہ اسٹال لگانا چاہتی تھی پاکستان کے نام سے، لیکن اصل جو دکھانا چاہتی تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات تھی جو لوگوں تک پہنچانا چاہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کی کہ جب میں سوچ رہی تھی کہ آئی ڈونٹ نو یہ لوگ سینٹر ہال میں کریں گے، وہاں پہ میوزک ہو اور پھر اس نیک کام کرنے کے لیے ہمیں کتنے گناہوں میں پڑنا پڑ جائے، تو جب میں داخل ہوئی تو وہاں پہ مختلف کارڈورز کے اندر ٹیبلز ارینجمنٹ تھیں اور میں نے دیکھا کہ اچھا شروع میں کچھ میکسیکنز ہیں، ان کے بھی میوزک کے آئٹمز وغیرہ نظر آ رہے تھے. تو جا کے کارنر کی جگہ ڈھونڈی اپنے لیے، مطلب ایک ایسا جگہ جہاں پہ کوئی آوازیں اس طرح کی نہیں تھی، اور وہاں پہ اپنے ٹیبل سیٹ اپ کیے اور سبحان اللہ وہاں پہ ہمیں زیادہ ٹیبلز ملے، ہم زیادہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سیٹ اپ کر سکے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایگزٹ دے دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. تو الحمد للہ ہم لوگ کے لیے بہت آسان ہو گیا کہ وہاں پہ اللہ کا نام لینا، وہاں پہ نشید بھی پلے ہوئی اور لوگوں نے بہت سکون سے، جہاں بہت کراؤڈنگ تھی وہاں پہ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں پہ لوگوں نے بہت سکون سے اس سارے ایکسپیرینس کو انجوائے کیا، آ کے پارٹیسپیٹ کیا مختلف چیزوں میں. اسٹال پہ ایک اسٹال لگایا تھا کہ ٹرائی اے نیو لک ویئر اے حجاب، بہت امیزنگ ریسپانس تھا کہ جب لوگ آ کے بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے حجاب پہنتی تھی لیڈیز اور بچے اور پھر ان کا ایکسپیرینس اور وہ جتنے امیز نظر آتے تھے. یہ سب کچھ اسی لیے پاسبل ہوا کہ صرف ایک چیز کہ اللہ اور آخرت پہ ایمان کے بعد انسان گناہ سے بچنے کی جب کوشش کرتا ہے تو نہیں چاہتے تھے کہ ہم میوزک کے بیچ میں جائیں اور اتنی گہما گہمی کے بیچ میں بیٹھے ہوں. تو جب چونکہ ہم تھوڑا الگ سے تھے تو بہت اچھے سے لوگوں نے آ کے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا. اور جب میں اس آیت کو آگے پڑھ رہی ہوں کہ وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہ رزق دے گا اس کو جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، تو جب میں یہ کام ہم لوگ یہ کام کر رہے تھے تو جو پیارے دوست ساتھی ہیں جن کے دلوں میں اللہ ہی بات ڈالتے ہیں، انہوں نے دیکھا تو وہ بار بار آ کے پوچھتے تھے کہ آپ نے کچھ کھایا، آپ نے کچھ کھایا. اور پھر میں جب تھوڑی دیر کے بعد اپنے سٹال کے بیک سائڈ پہ گئی تو میں حیران ہو گئی کہ وہاں اتنا کھانا، کوئی سموسے لا کے رکھ رہا ہے، کوئی کسی سٹال سے کوئی چیز لا کے رکھ رہا ہے، کوئی کسی سٹال سے کوئی چیز لا کے رکھ رہا ہے. تو واقعی میں جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہے جو ہر جگہ بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی میں جس طرح سے یہ سفر جب شروع ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہدی للمتقین، تو اللہ تعالیٰ اب ہم جبکہ 8th لاسٹ کلاس میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ والوں میں واقعی میں شامل کر دے، کیونکہ تقویٰ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہی بات 4th ورس کے اندر بھی ان میں آ رہی ہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات پر آسان کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ سارے ملک کے شروع کے آیات ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں، ہر چیز اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. انسانوں کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو سرے سے ہی اللہ کو نہیں مانتے، وہ منکر اور کافر ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسے ٹھیک طور پر جیسا سمجھنا چاہیے نہیں سمجھتے، اس کا نتیجہ شرک ہوتا ہے. اسلام پہلے گروپ کو کہتا ہے اللہ کو مانو ورنہ پچھتاؤ گے. دوسرے گروپ کو اسلام سمجھاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے خیالات کو درست کرو. چنانچہ ان آیتوں میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور سارے جہاں کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ برکت والا ہے، سارے خوبیاں اسی کی ہیں، ان میں کوئی کمی یا نقص نہیں ہے، وہ جو چاہا کر سکتا ہے. اللہ ہی نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی موت بھی دے گا. ہمارے مرنے جینے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ہمارا امتحان لے گا کہ اس عارضی زندگی میں کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے. ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، لیکن اللہ سے ڈرنے والے، اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنے والے، اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں، ایمان لائے بغیر کسی کی نجات نہیں ہو سکتی، اللہ اور رسول کی بات نہ مانے تو سوائے بھٹکتے پھرنے کے کچھ نہ ملے گا، اور ہر چیز کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوں ہاں جی، میں جی میں جلدی سے بولتی ہوں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 11 میں شیئر کروں گی، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے ساتھ ساتھ احکام پڑھ کر سناتا ہے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ طریقوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ نے انہیں روزی دے رکھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے گئے ہیں تو ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک ایک دروازہ ہم پر کھول کر دکھایا ہے کہ اس میں جنت کی کیا کیا نعمتیں ہیں۔ تو ابھی تک تو وہاں کا کھانا پینا، رہنا سہنا، اوڑھنا ہم نے پڑھا تھا، پھر سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں جنت کا سارے منظر پڑھے، لیکن جب سورہ الطور کی آیت نمبر 21 پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی پیروی کی، ہم اور ان کے عمل سے کچھ کم نہ کریں گے، یہ الگتی ہے۔ اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ گناہ کرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے مجھے چنا اپنی آیات کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے، گمراہی سے نکل کر روشنی کا سفر اللہ نے دیا ہے۔ تو اب ہر وقت یہی دھن رہتی ہے کہ مجھے اس جنت کو پانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، حالانکہ اس کو پانا آسان نہیں ہے، لیکن جیسے ہم کوئی چیز اپنی پسند کی چیز بازار میں دیکھتے ہیں تو اس کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو ہم کوشش کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑتے ہیں۔ اسی طرح مجھے اب بڑی نیکیوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ ان نیکیوں کو جمع کرنا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں، اللہم انی اسالوک رضاک و اعوذ بک من غضبک، اے اللہ تو مجھے اپنی رضا دے دے تاکہ میں تیری جنت کی ہر ہر نعمت کو پا سکوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے نور کو گھر گھر پھیلانے اور حدیث و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاکم اللہ خیر کثیر، ماشاء اللہ آپ تینوں نے بہت اچھی شیئرنگ کری، الحمدللہ، گڈ ریمائنڈرز اینڈ گڈ پریکٹیکل ایکسپیرینسز، سو جزاکم اللہ خیر۔ ان شاء اللہ پھر اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں خلاصہ قرآن، اینڈ آج آپ ایک نیا جز اسٹارٹ کریں گے، جز 29، اور اس کا پہلا روب ان شاء اللہ شروع کریں گے سورۃ الملک سے، سو اسٹارٹ کرتے ہیں۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 29ویں پارے کا فرسٹ روب دیکھیں گے، سورۃ ملک کی پہلی آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ملک، سورۃ ملک بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ یہاں سے تھوڑا سا پارے کا تھیم بھی بتا دوں، 29ویں پورا پارا جو ہے دعوت اللہ کے موضوع پہ چلتا ہے۔ سورۃ ملک میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہے، اس کی بادشاہی کا تذکرہ ہے۔ ہر سورت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی اور طریقہ بھی بتا دیا کہ جب کسی نئے بندے سے دین کی بات کرو تو کہاں سے آغاز کرو۔ اس پوری سورت میں اسلام کی تعلیمات کا تعارف کروایا گیا ہے، اور خاص طور پہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آخرت ایک اتنی بڑی حقیقت ہے اور تم اس دنیا میں آ کے جو بیٹھے ہو تو یہ تمہاری منزل نہیں راستہ اور گزرگاہ ہے. سورت کی آیتیں اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس کو پڑھ کے سوتے تھے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے. اگر اس کے معنی پہ غور کریں گے تو حقیقت میں پتہ چلے گا کہ کیوں بچائے گی, کیونکہ جب بندے کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے تو پھر حقیقت میں جہنم سے تو انسان بھاگتا ہی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دنیا کو بنایا کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. جس نے موت اور زندگی کو پہلی بار پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے, اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. ان دو آیات میں انسان کو مقصد حیات یاد دلا دیا گیا کہ پہلی بات ہے کہ تمہاری اس دنیا میں سب سے اوپر جس کا حکم چلتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تم 5-6 فٹ کے انسان اپنے آپ کو اللہ سے دور نہ سمجھو, تم حقیقت میں اس کے ایک اشارہ کن کی وجہ سے چل رہے ہو, اور اگر وہ اشارہ کر دے تو کن کے ساتھ ہی تمہاری زبان رک جائے, تمہارے کان رک جائیں. تو گویا کہ اللہ کی ذات, اللہ کا مقام بیان کیا. پھر اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, آزمائش کا تذکرہ ہے. یہ ہے مقصد حیات, پرپز آف لائف, کہ یہ زندگی ایک صرف کھیل کھلونا نہیں, یہ بائی چانس نہیں ہوا, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. تم سب ایک کمرہ امتحان میں ہو. کمرہ امتحان کی ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ لیجئے. جواب دہی کا احساس ہوتا ہے, وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے, نظر اپنے پرچے پہ ہوتی ہے, ارد گرد سے بے نیاز, کوئی آئے نہ آئے, کوئی پرچہ کرے نہ کرے, ہم کرنے کو تیار ہیں, اور جتنا وقت ہے اس کو بہترین طریقے سے ڈیوائڈ کریں گے تو آخر میں سرخرو ہوں گے. اس کے برعکس آپ اگر دیکھیں کہ کمرہ امتحان کا فیلنگ ختم کر دیں تو یہ دنیا ایک فن پلیکس دکھتی ہے. صرف مقصد حیات کے معلوم ہونے سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے. پارٹی میں جانے کے لیے جو تیاری ہو رہی ہوتی ہے وہ کمرہ امتحان میں جانے کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی. تو بس یہ ہے ایک مسلمان اور ایک کافر کی سوچ کا فرق, کہ مسلمان اس دنیا میں دنیا سجن المومن کے مطابق اپنے آپ کو ہر وقت چیک کراتا ہے کہ میں کتنا زیادہ اس وقت انڈر آبزرویشن ہوں, کیمروں کے اندر مجھے بٹھایا جا رہا ہے. لیکن اس کے برعکس دوسری طرف مومن کے لیے دنیا کھیل تماشا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زندگی کا یہ مقصد سمجھ آ جائے تو ہماری سستیاں ساری ختم ہو جائیں. پھر اللہ کی قدرت, اللہ کی بات کیوں مانو, اس کی مزید قدرتوں کا اظہار ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. جس نے تہبت 7 آسمان بنائے, تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو تو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ, تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. یعنی اس کائنات میں کوئی جھول نہیں ہے تو تمہارے دین کے کاموں میں جھول کیوں ہے؟ کائنات اتنی ڈسپلن کے ساتھ وقت پہ سورج چاند آ جا رہا ہے, اس کے اندر ہر ایک کو اپنے کرنے کا کام پتا ہے, تو تمہیں کیوں نہیں پتا؟ تم اس کے اوپر غور و فکر کرو کہ اللہ نے اتنا پیارا جہان بنایا تو پھر میں نے اس کے دین کے کام کیسے کرنے ہیں. یہ ہمیشہ مجھے دین کے کام کو اپنی استطاعت کے مطابق بہترین طرح سے کرنے پہ مائل کرتی ہے, کہ جب اللہ نے کسی جگہ کوئی کمی بیشی نہیں رکھی تو میرے اس کام میں کمی بیشی کیوں ہو. اس کے باوجود بھی انسان کے اندر کمیاں بیشیاں رہ جاتی ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہو. فرمائے ولک زین سما دنیا بھی مساوی خواجہ اللہ رجوم الشیاطین. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آنکھ ہم نے مہیا کر رکھی. حفاظت وحی, کس طرح اللہ دور دور سے شیاطین کو بھگا دیتا ہے, کس طرح دور سے بھی شیاطین اس کو سن نہیں پاتے. جیسے کہیں بھی کوئی بہت قیمتی ڈاکیومنٹ ادھر سے ادھر جانے والے ہوں تو بہت زیادہ سیکیورٹی بھی ہوتی ہے, گاڑی کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ وحی الہی جس میں انسانوں کے مقدر کے فیصلے تھے, جن کے جنت اور جہنم میں جانے کا نسخہ چھپا ہوا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پروٹوکول سے دیا, اور آپ اور میں آج اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں ہم, اللہ تو ہمارے دلوں کی سن اور ہمیں اس کتاب کو آسان درجے پہ کرنے والا بنا دے. یا اللہ تیرے دین کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے, کوئی فتور نہیں ہے. اللہ بار بار دیکھے تیری اس دنیا میں, تیرے اس کلام میں کچھ جھول نہیں, تو اللہ تو ہمارے کاموں میں بھی اتنی خیر ڈال دے. ہماری سستیوں کو دور کر دے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے، یا اللہ تو ہم سے بہترین درجے کے کام کروا لے اور ہم اس طرح سے اس کتاب کے حفاظت کرنے والے بن جائیں کہ کوئی باطل افکار ہم اس میں شامل ہوتا نہ دیکھ سکے۔ لیکن کچھ لوگ بد قسمت ہیں، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندہ ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آیا تو تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ اب دیکھیے کہ یہ منظر سننے کے بعد اور اس کو تصور میں لانے کے بعد تو انسان کانپ کے رہ جاتا ہے۔ آج دنیا میں جب ہمیں موقع ملتا ہے ہدایت کی بات لینے کا، کسی ایک لیڈر کے ساتھ مل کر لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغام عام کرنے کا، تو کتنے تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں اس میں۔ کتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو خواہش رکھتے ہیں، لیکن کتنے تھوڑے ہوتے ہیں جو عمل کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے آخری دم تک زندگی کے اس کام پہ لگے رہتے ہیں۔ یہ مسلسل کام ہے، اس کے اندر کہیں بھی کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، آرام قبر میں ہوگا۔ ہاں اس کام میں ہی جس کو آرام ملے گا وہ تو کبھی نہیں تھکے گا، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر کے لوگوں سے کہوا رہے ہیں کہ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، کاش ہم سنتے، وقالوا لو کنا نسمع ونعقل۔ دیکھیے کتنی حسرتیں ہیں، آج لوگ کندھے اچکاتے ہوئے سننے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ سننے سے ہی تو ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ کانوں سے سنتے ہیں تو دل پہ جاتا ہے، تو پھر سنتے ہیں تو کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے آج بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے۔ کیا نہیں دل چاہتا کہ انسانیت کو ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا سکے؟ ہم خود کہاں بھی برے بچے ہیں، ہمارے تو اپنے بھی دامن جہنم کے اندر جانے والے ہیں، لیکن اگر ہم دوسروں کے لیے کوششیں کریں گے تو اللہ ہمیں بھی بچنے کے راستے دے گا۔ کوئی خود تو ماسک پہن لے، فائر پروف ماسک ہے، لیکن اس کے ارد گرد والے لوگ جل رہے ہوں، اس کو کہاں اچھا لگے گا؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں یہ تڑپ لگا دے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم بجہرو بہ انہ علیم بذات الصدور، تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارق سے قریب وہ ذات ہے، فانی قریب کی پکار لگانے والی ذات کہتی ہے کہ لوگوں میں تمہیں جانتا ہوں، تو ہم اللہ کو حاضر کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے دلوں میں مچلتے ہوئے جذبوں کو قبول کر اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے، اور یا اللہ تو ہم سب کو حقیقت میں کام کا بنا لے، نفع والا بنا لے، ہم انسانیت کے لیے کچھ کر کے جائیں، اور اگر نہیں تو خوف زدہ کرنے کے لیے اگلی آیات ہیں۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبھا وکلوا من رزقہ، وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کر دیا، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دسا دے اور یکایک یہ زمین ہچکولے کھانے لگے؟ سوچیے بیٹھے بیٹھے اگر زمین اس طرح جھکنے لگے، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ سوچیے ذرا، ہم بیٹھے اور ایک دم بڑے بڑے پتھر ہمارے سروں پہ پڑنے لگے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سختی، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم ان آیتوں کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں تو رات کو نیند آتی؟ کیوں اللہ کے نبی رات کو یہ پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ اس کے بعد انسان کو خیال آتا ہے کہ شاید بستر پہ لیٹا ہوں، اٹھوں گا بھی کہ نہیں اٹھوں گا۔ جتنا ایک انسان اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو سیدھا کرتا ہے، اتنے اس کے دنیا کے معاملے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور جھنجھوڑتے ہیں، امن حاض اللہ عرض کو کمینام سا کا رزقا ہو بل لجو فی اتوم و نفور، یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھا کیے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، لیکن حال کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. کتنا رونے کو دل جاتا ہے ان آیتوں پہ. قلیلا ما تشکرون، کیا کھاتے ہو، کیا پہنتے ہو، کیا سواری ہیں تمہاری، کیا تمہارے گھروں میں گیجٹ ہیں، تمہارے ہاتھوں میں کھلونے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانیاں. کبھی باہر دنیا کے اندر نظر پڑتی ہے نا، غم پڑ جاتا ہے. کل دو ایسی جگہوں پہ گئی جہاں زیادہ لوگ دیکھے، ایک دین کے نام پہ تھی جگہ اور ایک دنیا کے نام پہ. یقین کرے میں ڈپریشن میں گھر آ گئی کہ اللہ تیرے بندے کدھر جا رہے ہیں، کسی کام کا بھی تمہیں ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا. یا اللہ تمہیں کن نظروں سے دیکھتا ہوگا. میں تو اکثر آج کل اپنے آپ کو اسی نظر سے دیکھتی ہوں کہ اللہ تو مجھے کیسے دیکھتا ہے، اللہ تمہاری ان کوششوں کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، تیری نظر میں میرا کیا مقام ہے، کیا جانوروں کی زندگی ہے آج، کیا نفس کے پجاری پیٹ اور بطن کے ہم پجاری بنے بیٹھے ہیں. ایسے اندھا دھند ایک بھیڑ چال ہے، ہر گاڑی ایک دوسری گاڑی کو دیکھے کدھر جا رہی ہے، لیکن کل پتا چل جائے گا کہ کیا زندگی گزار کے آئے. زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں دنیا میں کھولنے کے لیے یہ کتاب دی. کتنے لوگ ہیں جس کتاب کو سمجھتے ہیں، اور کتنے جس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور کتنے جس کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں شکر گزاروں میں کر لے. اللہ کل پکڑنا نا، جتنی تیری نعمتیں ہمارے پاس ہیں تو ان ساری نعمتوں کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیہ تحشرون، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا. آج دور لگتی ہے نا قیامت، کل دیکھیں گے تو چہروں پہ اس کا اثر دکھے گا، پھر سمجھیں گے کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں. اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. آپ سوچیے جب عذاب آتا ہے تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے، کیا اس وقت انسان کے دل پہ گزرتی ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ایک ایک سوال ہے، آپ نے نوٹ کیا صورت میں کوشچن؟ ایسا لگتا ہے شعور پہ تھوڑے برستے ہیں. سوچو افا امینا آمین تم اوا امینا، سوچو غور کرو دیکھو. اور آپ پوری صورت میں دیکھیے کوشچن ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوشچن کر کے اگلے کو شعور کو دیدار کرنا اچھا طریقہ ہے. بہت لمبی چوڑی باتیں کر کے بس آدھا جملہ بول کے آگے چل پڑے، اگلا خود سوچ میں پڑا رہے کہ میں نے واقعی کیا غلطی کی ہے. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توکلنا، ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ اتنا پیتے ہو، اتنا کھاتے ہو، کیا اس لیے کھاتے ہو کہ نافرمانیاں کرو؟ آج زمین تمہیں پانی دینا چھوڑ دے تو تم دیکھو کیسے مردوں کی طرح پڑے ہو زمین پہ، کسی درخت کی چھال میں اور تمہاری کھال میں کوئی فرق نہ دکھے. جس طرح سوکھی دھرتی چٹک چٹک کے پانی مانگ رہی ہوتی ہے، تم بھی اس طرح منہ کھول کھول کے سورج کے نیچے جل کے راکھ ہو جاؤ اور تمہارے پاس کچھ نہ ہو، کیوں نہیں سوچتے؟ تو یہ تھی سورت ملک، جو رات کو پڑھ کے سوتے ہیں، شعور پہ تھوڑے برسانے والی سورت. اللہ ہمارا شعور کھول دے. اگلی سورت قلم ہے، اس کا ٹاپک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالہ. پہلی سورت میں اللہ اور اس کی قدرت کی بات ہے، اب نبی کے مقام کی بات ہے. اور اس سورت میں ہم سب کو سبق سکھا دیا کہ کس طریقے سے جب کوئی دین کے راستے میں مخالفتیں کرے، اعتراضات کرے، تو اس کے مقابلے میں کیسے صبر اور استقامت کے ساتھ کام کرنا ہے؟ اگر لوگ تمہیں دیوانہ کہہ دیں تو کوئی بات نہیں، تم اخلاق کی بلندیوں پہ رہو گے، لوگ تمہیں کبھی برا نہیں کہہ سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ نون، اور اس کا آپ دیکھیے کہ قلم کے ساتھ دوسرا نام سورۃ نون بھی ہے، حروف مقطعات میں سے ایک لفظ ہے۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کس قلم کی بات ہے، تو قلم سے مراد یہاں تقدیر لکھنے والا قلم بھی ہے، قرآن لکھنے والے قلم بھی ہیں۔ روایت میں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا، پھر اس کو کہا اکتب، لکھ، اور اس نے لوگوں کی تقدیریں لکھی۔ یہاں سے قلم کی اہمیت بھی دیکھیے، پہلی وہی اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہاں کیا ہے قلم، سورہ رحمان میں کہ الرحمن علم القرآن، تو اس سے اسلام کا مزاج سمجھ آتا ہے کہ اسلام علم دوست مذہب ہے۔ اور آج امت کا حال دیکھ لیجئے، علم سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی بجلی کے تار سے بھاگنے لگے۔ مانتا بھی نعمت ربی کبھی مجنون، اور تم یقیناً اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو، ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہے۔ بس تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ سستی کرو تو یہ بھی سستی کرنے لگے۔ مداہنت کا معنی ہوتا ہے کہ لوز ہو جانا، ذرا ٹھنڈے ہو جانا، تم ذرا سی ایک دین کی بات چھوڑو، ہم تمہارے دوسرے دین کی باتیں خود ہی چھڑوا دیں گے۔ دوہن چربی کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ تم دین کی تبلیغ میں کچھ ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی تمہاری مخالفت میں کچھ نرمی اختیار کر لیں، یا تم ان کی گمراہیوں کی رعایت کر کے اپنے دین میں کچھ کمی کرنے پر آمادہ ہو جاؤ تو یہ تمہارے ساتھ صلح کریں، یعنی ان کی مرضی کا دین پیش کر دو تو یہ مان جائیں گے، ایک بات مانو گے تو اگلی منوانے لگ جائیں گے۔ آج بھی دیکھیے کہ جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہوئے بہت زیادہ لوگوں کو رخصتے دینے لگ جاتے ہیں، پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ اصل دین سے بہت دور جا چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ بلا تطیق اللہ حلاف مہین حماز مشائم بنمیم، ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدامال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب ایوب کے ساتھ بدعسل بھی ہے، یہ اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ یہ دیکھیے، مال اور اولاد اپنی جگہ برا نہیں ہے، لیکن جب لوگ اس مال اور اولاد کے نشے میں اللہ کے ساتھ بولنے لگے، بدتمیزیوں پہ آنے لگے، تو ایسے لوگوں کو پھر بتا دیا گیا کہ ان کی زبان کھلتی بھی اس لیے کہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں، چار وقت کا فاقہ ان کے آئے، ہونٹوں پہ پپڑیاں جم جائیں، بول نہ سکیں، تو سب پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگوں نے کس رب کی بات ماننی ہے۔ بالکل گھٹیا اور ذلیل شخص کا آپ دیکھیے کہ نقشہ سامنے آتا ہے نا، اور آپ دیکھیے جو وہی سے کٹتا ہے وہ خود بھی ذلیل ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ پھر منع للخیری، خیر سے روکنے والا، مال سے بھی روکتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں مال بھی نہیں لگاتا، اور خیر سے مراد بھلائی بھی ہے، بھلائی سے بھی روکتا ہے۔ مال کے معنی میں لیں گے تو مطلب بخیل اور کنجوس ہے، کسی کو پھوٹی کوڑی تک نہیں دینے کا روادار، دین پہ تو لگانے کا اس کا دل ہی نہیں ہے۔ اور نیکی اور بھلائی کے معنی میں لیں تو ہر نیک کام میں رکاوٹیں رکاوٹیں، اسلام سے لوگوں کو روکنے میں سرگرم ہے۔ اتل کا لفظ آیا ہے، ایسے شخص کو کہتے جو ہٹا کٹا اور بہت کھانے پینے والا ہو، لیکن بدخول کو، جھگڑالو اور صفاق ہو۔ زنیم عرب میں ولد الزنا کے لیے بولا جاتا تھا، جو کسی ایک خاندان کا فرد نہ ہو بلکہ ان میں شامل ہو گیا ہو، اور جو شر کی وجہ سے مشہور ہو جائے اس کو بھی لوگ زنیم کہتے تھے۔ آپ دیکھیے یہ کوئی ایک شخص تھا کہ نہیں، لیکن آج کا کلچر آپ کو بول بول کے دکھا رہا ہے کہ جب لوگ وہی سے کٹتے ہیں اور آہستہ آہستہ نفس کے پیچھے پڑ کے بالکل وہ اسی قسم کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور ان کو اللہ کا دین بہت برا لگتا ہے۔ منع للخیر معتد نسیم، ایک ایک بات سنتے وقت دیکھیے آپ کے دل کو کیا لگتا ہے، کھا چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدامال، جفا کار ہے، بدعسل ہے، بالکل ایک گھٹیا درجے کے انسان کا تصور آتا ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ یہ عزت کا مسئلہ بناتا تھا نا، اس عزت کے لیے اللہ کے دین کو چھوڑتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پھر بتائیں گے کہ یہ عزت تمہاری کیسی ہے اور کیا حقیقت میں تم بڑی ناک والے تھے، بڑی عزت والے تھے. آج آپ خود سوچیں کتنے گناہ ہم صرف اللہ کے نافرمانی کے کر لیتے ہیں لوگوں کے لیے، عزت کے لیے. عزت کا مسئلہ ہے، دنیا میں رہنا ہے، عزت رکھنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ ان لوگوں کو بتا دو تم سے بھی بڑے لوگ گزر چکے. ایک قصہ ہے جس کو باغ والوں کا قصہ کہا جاتا ہے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنۃ اقسموا لا یسرمنہا مصبحین. ہم نے اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور اس میں کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. استثناء سے مراد کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ. یس تسنون ہے نا، یعنی ایگزامٹ کرنا. جب ہم کہتے ہیں نا الا ماشاء اللہ، تو اس کے اندر ہمارا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہاں مگر اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے عربی زبان میں استثناء کا لفظ آتا ہے. فطاف علیہ طائف میں ربی کا وہم نائمون فسبت کا سریم فتنا دو مسبحین انیک دو اللہ ہر سکم ان کن تم سارے مین. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آئے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے وہ پھل توڑنے پر قادر ہے، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم کر دیے گئے. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے یہ کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے. یعنی کسی کی کھڑی فصل تباہ ہو گئی، آخرت میں اسی طرح کھڑی کی ہوئی فصلیں ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع ہونے والی نیکیوں سے بچا کے رکھے اور ہم اللہ تعالی کے کاموں کو اور اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ ان ساری باتوں کو لے کر چلے. کس طریقے سے اللہ کی ذات ان ساری باتوں کے اندر آتا ہے، اور اس نے ہم سب کے لیے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ رکھی. کیوں رکھی؟ تاکہ ہم اس کی ان ساری چیزوں کو لے کر آج دنیا میں آنکھیں کھولیں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں دولت کے نشے میں چور ہو کر اپنے آپ کو کتنا انسان بڑا سمجھتا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ بندے کو پکڑتا ہے. یا آپ دیکھیے کہ انہوں نے رجوع کر لیا اور رغبت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو آگے خوشخبریاں دیتے ہیں. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. یقیناً اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ گے؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. یعنی سب میں رد ہے اس بات کا کہ اللہ کے سامنے کسی کی زور نہیں چلتا. کوئی دلیل کو حجت دکھا دو کہ تم اپنی بے عملیوں کے باوجود جنت جاؤ. آج دیکھیں بہت سارے مسلمان کیا اسی بات کی امید میں نہیں بیٹھے ہوئے، کیا فنا جل المسلمین اکل مجرمین، ارے کچھ نہیں ہوتا، ارے چھوڑو، اے ایسی ٹو مچ ہے. یہ سٹائل کیا ہے کہ نہیں یہ سب بیوقوف ہیں جو لگے ہوئے ہیں دن رات دین کے ساتھ، اور آپ بس ان کو روکو اور بس بہت ہوگی، اور کتنی دیر، اور زندگی کے آخری لمحے سے پہلے انسان کی نیکیوں کو ختم کرا دے اور دوسرے لوگ موت کرو. دیکھو وہ عقل مند ہے، وہ اپنی دنیا بنا رہے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے ان کاموں کو سنوار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو آخرت یاد دلا دو، کیا حالات ہونے والے ہیں اس دن جب ان کے پاس قیامت آئے گی، ان کی موت آئے گی. یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود، جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ پس اے نبی، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کیے دیتا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تصور آتا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، نہیں کرو گے کل پکڑے جاؤ گے۔ یہاں سے آپ پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ اس کی رسی لمبی کرتا ہے تاکہ اس کو زور سے پکڑ سکے۔ باقی رہ گئی بات کہ آپ کی بات یہ کیوں نہیں مانتے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو۔ فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب انہوں نے پکارا جبکہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا، آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آپ دیکھیے کہ لوگ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے والوں کو دیوانہ کہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا نا ان کو ملتا کیا ہے۔ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اچھا کوئی ان کا اپنا فائدہ تو ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بغیر فائدے کے کوئی کام کرے۔ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ نہیں کچھ نہیں، چلے شہرت کا شوق تو ہوگا، چلے کچھ تو ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ان کو بتا دو، چھوڑو تم ان باتوں پہ کہ ان کو کیا ملتا ہے، تم یہ دیکھو کہ تم کیا چھوڑے ہوئے ہو، ایک ذکر ایک نصیحت۔ تو یہاں دیکھیے کہ قرآن کو نصیحت کہہ کر ہم سب کو نصیحت دلائی گئی کہ آج اس ریمائنڈر کو نوٹ کرو۔ کتنا رواج ہے نا آج ریمائنڈرز لگانے کا، ریمائنڈر ریمائنڈر ریمائنڈر۔ اس کے اندر انسان دیکھے تو یہ آخرت ہمیں موت کا ریمائنڈر دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ کیا ہم واقعی اس کو لے کر چلتے؟ کیا اس کی نصیحت پہ عمل کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنکھیں کھول دے، ہمیں اس دنیا میں کچھ دن جو مہلت دیتا ہے اللہ، بہترین کام کرائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا، اس قرآن کے پڑھنے کے سبب اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، دین اور دنیا کے کاموں کو آسان کرے، اپنی رحمت سے اس میں آسانیاں پیدا کر دے۔ آپ سوچئے کہ دنیا والوں کو کتنے غم ہے نا، کئی بچوں کی شادیوں کا، کہیں رشتوں کا، کہیں جابوں کا، کہیں کاروبار کا، کہیں گھر کا۔ میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ تڑپ ہی قبول کر لینا، کس بندے کو غم کیا ہے؟ خوشی ہے تو اس بات کی کہ دین کا کام ٹھیک چل رہا ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں کم از کم اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتی ہوں، پچھلے کئی سال ہو گئے خوشیاں یا غم اس دین کے ساتھ ہے۔ اس دن دل خوش ہوتا ہے جب دین کی کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے، اور اس دن دل اداس اور غمزدہ ہوتا ہے جس دن دین میں کوئی کمی ہے، جس دن دل میں کوئی ملال ہے، غم ہے۔ تو میں کہتی ہوں اللہ ہماری بدعملیوں کو پیچھے کر کے صرف ہماری یہ تڑپ قبول کر لے کہ اللہ ہم تیرے دین کا کام بھی احسن درجے پہ کیوں نہیں کر پا رہے۔ یہاں پہ رب پورا ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، سو ماشاء اللہ آج کا لیسن کمپلیٹ اینڈ اے بیوٹیفل لیسن لائک آلویز۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ انسان کن چیزوں میں عزت تلاش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کس چیز میں اصل میں عزت دیتے ہیں۔
بہت ساری نام کی جو عزت جس دنیا تک ہے اور جو وقتی ہے اور جس کا کبھی نہیں پتا کہ جو کبھی بھی پلٹ سکتی ہے اور جو کچھ نہیں دیتی لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, لیکن جو ہمارا دین ہے وہ جو عزت دیتا ہے یہ قرآن کے ذریعے جو عزت اللہ تعالیٰ دلواتے ہیں تو اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے. اینڈ جس کسی نے کبھی اس کو نہیں ٹیسٹ کیا اسے کیا اندازہ ہوگا اس سب کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمارے ذریعے بہت سارے اور لوگوں کو اتنے خوبصورت دین کا ایک ٹیسٹ جو اچھا اصل ٹیسٹ ہے وہ ان تک پہنچے اور وہ ان کو ملے. آمین یا رب العالمین. سو انشاءاللہ یہ کیا آپ کے ساتھ وہ میٹس کر لیتے ہیں, سب ریڈی ہوں گے تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سورۃ الملک آیت نمبر 1 سے اسٹارٹ کریں گے. پہلا ورڈ آیت نمبر 2 میں لیا بلوکم, لیبلوکم, تاکہ وہ آزمائے تم کو, سدا ہی میں ٹیسٹ کیے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ آئی نمبر 3 میں کوئی باقا, کوئی باقا اوپر تلے, اوپر نیچے, اوپر تلے. یس, اوپر تلے یعنی کہ تہ وہ تہ, یہ تہ در تہ, اس طریقے سے. ٹھیک. پھر ایک اور ورڈ جسے یاد نہیں ہے, فطور. فطور کسے کہتے ہیں؟ اے ڈیفیکٹ. یس, تڑار, کوئی شغاف. دیکھو ٹھیک ہے. پھر آئی نمبر 5, وی مصابیح, وی مصابیح, سات چراغوں کے. رائٹ, یہ چراغوں سے, یہ سات چراغوں کے, ود لیمپس. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. پھر آگے آئے نمبر 7 میں شہیقا, شہیقا, شاؤٹنگ, دھارنا, اسٹریمنگ, چلانا, چیسنا. یس, ٹھیک. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو ان شاء اللہ آئی نمبر 11, فسوح پا, فسوح پا, بس دوری ہے. یس, بس دوری ہے. رائٹ, ٹھیک. پھر اس کے بعد آئی نمبر 15 میں ذلولن, یا ذلولا, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ نرم, سافٹ. جی. اینڈ دا نیکسٹ ورڈ ہے تمور, تمور, لرزنے لگے. یس, ہلنے لگے یا لرزنے لگے. جی صحیح.
جی. پھر اس کے بعد نیکسٹ ورڈ آیا نمبر 19 کے اندر صافات. Yes, صافات. صافات کیا ٹرانسلیشن ہے؟ پر کھولے. رائٹ. پر پھیلائے ہوئے. پر پھیلائے ہوئے. یس, پر پھیلائے ہوئے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاء اللہ آئی نمبر 21 اینڈ اس میں ورڈ ہے نفور. نفور اس کا کیا مطلب ہے؟ نفور نسری میں. نسری میں گریز کرنا اینڈ نفرت. پر یہ میرے پاس ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہے کہ بھاگنے میں یا دور جانے میں, سم تھنگ لائک دیٹ. پر ان شاء اللہ وی کین چیک دیٹ مور. ٹھیک ہے. آئی 22 مکیبا. یس, مکیبن یا مکیبا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ گرا ہوا. رائٹ. یس. جی, آئی تھنک اور جی کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ آئے گا آپ کے اس ورڈ سے کہ آلہ وجہ ہی کہ آندھی منہ اس طرح سے. ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ آئی نمبر 27 زلفتن. قریب قریب نزدیک سب کو. ٹھیک ہے. ویری گڈ. نیکسٹ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایک ورڈ لاسٹ ٹائم میں آئی 30 غورا. غورا غورا Yes. Dries out نیچے غائب. جی بالکل, یعنی نیچے اترا ہوا یا غائب ہوا یا کم ہوا ہوا. رائٹ. ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ یہ کہ پھر اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. اینڈ الحمد للہ آپ لوگوں نے صحیح پارٹیسپیٹ کیا ہے. آج ہی آیا میں لگتا ہے کہ کچھ اور پریکٹس کی ضرورت ہے. سو میک شیور کہ آپ لوگ سب اس کی پریکٹس کریں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر لیٹس سی ہمارے نیکسٹ جو سیشن ہے وہ کیا ہے. ہمارا نیکسٹ سیشن کچھ ویک کا ہے. ان شاء اللہ پھر ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اوکے انشاءاللہ ہم صفات ہی کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفات میں ہم نے دیکھا کہ ہم صفات الاصلیہ پڑھے ہیں, وہ صفات جو کہ حرف کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتی ہیں, اور اس میں ہم فرسٹ پیئر دیکھتے تھے جن میں ہم ہمس والے لیٹرز کر چکے ہیں اور جہر والے لیٹرز دیکھ رہے تھے. تو جہر میں ہم نے دیکھا حمزہ, اور پھر اس کے بعد عین, اور پھر غین, کہ یہ لیٹرز جو ہیں یہ جہر کے ساتھ آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے اقصر لسان میں دیکھا کہ قاف بھی جہر کے ساتھ آتا ہے, اور وسط اللسان کو ہم دیکھ رہے تھے کہ جس میں سے تین لیٹرز آتے ہیں شین میں ہم سے, اور یا اور جیم, یہ دو ایسے لیٹرز ہیں جو کہ دونوں ہی جہر سے آتے ہیں, کہ ان میں جب آپ ان کو پروناؤنس کرتے ہیں تو آپ ایئر کو بالکل بھی بلو نہیں کرتے, آپ بالکل ایئر کو امپریزنٹ کر کے ان حروف کو ادا کرتے ہیں. یا کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یا میں ایک کامن ایرر ہے, یہ بہت سارے اسٹوڈینٹس میں پایا جاتا ہے کہ وہ یا کو ہمس کے ساتھ بولتے ہیں, اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ آپ رائٹ مخرج کو نہ استعمال کریں. یعنی اگر آپ وسط اللسان میں تھوڑا سا آگے سے ایریا یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم ساری ہوتی ہے, لائک جا یہ باز, اور اس میں بزنگ اور اس طرح کی, اور سم ٹائمز اس میں ایری ساؤنڈ بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یا کو وسط اللسان سے بولیں گے لیکن وسط اللسان کا تھوڑا سا پیچھے والا حصہ استعمال ہوگا, جس میں آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں حرف لین کے ساتھ, یعنی ائی تو جو ایریا یوز ہو رہا ہے یہیں سے آپ یا کو ادا کریں گے, ایا, اور پھر یا ایوہ النبی. تو اگر آپ کا مخرج پریسائز ہے, ایگزیکٹ لین والا ایریا استعمال ہو رہا ہے, تو پھر اس میں ہمس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ لیٹر ہے وسط اللسان کا وہ ہے جیم, اور جیم بھی جہر کے اعتبار سے تھوڑا سا مشکل لیٹر ہے. جب ہم نے اس کا مخرج دیکھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نا ایکول ٹنگ کو تھری ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کریں تو جو وسط اللسان ہے وہ سینٹرل پارٹ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کوئی نقطہ تو ہے نہیں, یعنی شارپ پوائنٹ تو نہیں ہے, یہ ایک ایریا ہے پورا. تو اس میں جو وسط اللسان آپ کا ادن اللسان کے کلوز ہے, ٹھیک ہے, بیچ میں ایک بارڈر لائن آ رہی ہے نا, تو جو ایریا آپ کا ادن اللسان کے قریب ہے آپ وہ وسط استعمال کرتے ہیں, بہت پیچھے والا وسط نہیں استعمال کرتے, ٹھیک ہے. ایک تو اس میں اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ وسط اللسان کا تھوڑا آگے والا حصہ استعمال ہوگا, ٹھیک ہے. دوسرا اس میں آپ اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ وسط اللسان بالکل پیلٹ کے ساتھ ٹچ کرے, گم ایریا کے ساتھ نہیں, ٹھیک ہے. جہاں سے ڈوم شروع ہو رہا ہے نا وہاں سے آپ کا پیلٹ شروع ہوتا ہے, ڈوم سے پہلے پہلے جو ایریا ہے وہ گم ایریا کہلاتا ہے. تو ایگزیکٹلی انیشیل پارٹ آف ڈوم میں آپ کا وسط اللسان جو سینٹرل پارٹ آف ٹنگ ہے وہ ایگزیکٹلی وہاں جا کے ٹچ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت پیچھے لے کر جانا نہیں ہے, کیونکہ عموماً اس میں جب اسٹوڈینٹس انیشیل پریکٹس کرتے ہیں تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بہت بیک سے بولنے لگ جاتے ہیں, لائک گیا گیا, تو یہ تھوڑی ایسی ساؤنڈ آتی ہے, گیا گیا یہ ساؤنڈ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. نارمل آپ اس کو ریلیکس کر کے فارورڈ ہی بولیں گے, کو کے درمیان والا زبان کا حصہ ہے, مگر یہ وہ تو درمیان والا حصہ ہے جو کہ ادن اللسان کے کلوز ہے. اس میں پھر ایک اور چیز کا جو آپ خیال رکھتے ہیں وہ یہ کہ آپ کا ہٹ بہت اچھا ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہر میں, جہر والے حروف میں جہر کو ادا کرنا بعض میجورٹی لیٹرز میں ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بہتر آپ کا ہٹ ہوتا ہے نا, اسٹرانگ ہٹ ہوتا ہے, اتنا آپ کو جہر کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے حمزہ میں, قاف میں, ان لیٹرز میں بال کے ہٹ کی طرح کا ہٹ ہے, اسٹرانگ ہٹ ہے. جیسے آپ بال فلور پہ ہٹ کرتی ہے اور ایک ساؤنڈ آتی ہے اور پھر اس کے بعد ساؤنڈ آپ کو پلٹ کے نہیں آتی, تو اس اتنے اسٹرانگ ہٹ میں نا ایئر کو بھی راستہ نہیں ملتا کہ وہ بلو ہو سکے. تو اس لیے جب ہم جیم کو ادا کریں گے تو ہمارا ہت ایسا ہی اسٹرانگ ہوگا, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے کم بیک لینا ہے جسٹ لائک اے بال, کہ وہ ہٹ کر کے نا فوراً واپس آ جاتی ہے. تو بالکل آپ کی ٹنگ بھی اوپر یعنی روف کے ساتھ پیلٹ کے ساتھ ہٹ کر کے ڈسٹینس لے گی یوں کر کے اج اج. اور جب یہ ساکن ہوگا تو کلکلہ کی سانگ ہے, اور جب یہ متحرک ہوگا تو بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جا جا. آپ دیکھیں بالکل ایک ہٹ کی آواز آ رہی ہے جی جو جو, اور اس میں ایئر نہیں ہے. اگر آپ اس کا ہٹ ویک کرتے نا تو اس میں ہوتا اصل میں یہ ہے, یعنی جی میں بہت زیادہ کامنلی ہم سننے میں ملتی ہے, اور اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ہٹ کرتے اور ہٹ کر کے ٹنگ کو ڈسٹینس دینے کی بجائے بالکل روف آف ماؤتھ کے ساتھ ہی جوڑ کے نا ہلکی سی اسپیس کریٹ کر لیتے ہیں. یعنی آپ کی ٹنگ اسٹل روف آف ماؤتھ کے اوپر ہے اور وہاں پہ وہ ہلکی سی اسپیس کے ساتھ ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر یوں بہت لوز سا ہٹ ہوتا ہے اور ہوا کو جگہ مل جاتی ہے کہ وہ پاس آؤٹ ہو. یعنی اج یا جا یا جی یا جو, یہ ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے جا جی جو. تو یہ جو چا چا کی آواز آ رہی ہے یہ اس لیے آ رہی ہے کہ ہٹ کے بعد نا اسٹرانگ کم بیک نہیں ہوا, بلکہ زبان وہیں روف کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور بس اس نے ہلکی سی اسپیس کریٹ کر دی ہے جس کی وجہ سے ساؤنڈ رن ہو رہی ہے اور بہت ساری ایئر بھی بلو ہو رہی ہے. تو اس میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جتنا آپ کا اچھا اسٹرانگ ہٹ ہوگا اور آپ کی ٹنگ کم بیک لے گی یعنی اسپیس دینے کی بجائے مخرج سے ڈسٹینس کے اوپر جائے گی اتنی اچھی آپ کی جہر ہوگی, یعنی اتنی اچھی ایئر بلو نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. قوف کی طرح اقو قو بالکل ویسے ہی اج جا جی جو. اوکے اب نیکسٹ مخرج دیکھ لیتے ہیں. وسط اللسان کے بعد آ جاتا ہے حافت اللسان. حافت اللسان سے دو لیٹرز آتے ہیں لام اینڈ ضاد, اور دونوں ہی جہر والے لیٹرز ہیں. لام کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو لام کا مخرج ٹپ کے ساتھ فرنٹل ون تھرڈ سائڈز آف دا ٹنگ انوالو ہوتی ہیں, اور یہ سامنے کے آٹھ دانتوں کے گمز کے ساتھ لگتی ہیں. اور عموماً لام میں ایز سچ بہت ہمز کا ایشو نہیں دیکھنے میں ملتا, لیکن جسٹ کیئرفل کہ پورا مخرج استعمال ہو رہا ہو نا تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایئر اتنی بلو نہیں ہوتی. جیسے فار ایگزامپل ہم پڑھتے ہیں الحمد الحمد, اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس بہت زور سے دباتے ہیں اس کو پورے ایریا کو یوز کرنے کے لیے, تو آپ نے بہت زور سے نہیں دبانا لائک ال یوں کر کے نہیں, بلکہ میڈیم مطلب آپ اس کو ہٹ دیں گے اور جہر کے ساتھ الحمد اللہ, ٹھیک ہے. اللہ الو اس طرح سے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے بود. بود میں بھی کامن ایرر یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ اس میں بہت آرام سے جہر ہو جاتی ہے, تو اس کو بھی تھوڑا کیئرفل بولنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جہر سوری اس میں ہمس ہو جاتی ہے, تو اس کو تھوڑا کیئرفل بولنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو جہر کے ساتھ ادا کر رہے ہوں. تو اگر ہم اس کا مخرج دیکھیں تو یعنی ٹو تھرڈ پوسٹیریئر سائڈ آف دا ٹنگ, اور یہ آخر کے چار یا آٹھ دانتوں اور ان کے گمز کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہوتی ہے نا, اور پھر آپ نے اس کو ہیوی کرنے کے لیے ڈیپ پارٹ بھی اوپر اٹھانا ہوتا ہے. لیکن اس میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کا بریتھ چینل ہے وہ بند ہو, ٹھیک ہے. بریتھ چینل آپ نے اوپن نہیں رکھنا, ورنہ اس میں بہت آرام سے ایئر بلو ہو جاتی ہے. اور جیسے یعنی اگر آپ فار ایگزامپل بورڈ پہ اسٹاپ کر رہے ہیں ورڈ میں الارض, تو ایسی ساؤنڈ آنے لگ جاتی ہے نا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل ایئر کو اس کو کنٹرول کریں کہ ایئر باہر کی طرف نہ آئے. الارض ٹھیک ہے. اور جیسے ورڈ الضالین, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے, ادھو دھو یہ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس میں مخرج کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ پراپر مخرج سے بولیں, کیونکہ بعد میں باقی سارے ایشوز کے ساتھ یہ ایشو بھی ہوتا ہے کہ مخرج ہی پریسائز استعمال نہیں ہو رہا ہوتا نا, یعنی دال کی طرف سے ٹپ استعمال ہوتی ہے تو میک شور کہ آپ ڈیپر ایریا یوز کرے ہوں, یعنی جو پروسیجر سائڈز ہیں ٹنگ کی وہ استعمال ہو رہی ہوں, اور پھر ان میں ایئر بھی بلو نہ ہو. صحیح. اور خاص طور پر جب یہ ساکن ہوتا ہے اینڈ میں تو یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور ورڈ ال اور یہ کمبینیشن بھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, یعنی را اور بعد اکٹھے آ رہے ہوتے ہیں. تو را میں چونکہ ٹپ استعمال ہوتی ہے اور بعد میں بالکل بیک پارٹ آف ٹنگ یعنی پوسٹیریئر سائڈ استعمال ہوتی ہیں, تو ٹنگ سے پوسٹیریئر سائڈ کے اوپر جانا یہ بھی تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے. تو اٹ ریکوائرز لاٹ آف پریکٹس کہ آپ ٹپ کو پہلے استعمال کریں, ہٹ کریں اور پھر اس کے بعد آپ پوسٹیریئر سائڈ استعمال کریں. حافظ اللسان کے بعد جو نیکسٹ مخرج ہے یعنی آپ جو ہے وہ طرف اللسان کے لیٹرز شروع ہو جاتے ہیں, اور اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں نون اینڈ را, جو کہ ٹپ آف ٹنگ جب گمز کے ابھرے ہوئے حصے کے ساتھ ٹچ کرتی ہے تو یہ دو لیٹرز ادا ہوتے ہیں. نون کے اندر تو آلموسٹ نیچرل جہر ہے, اس کے اندر تو ہمز ہو ہی نہیں سکتی. جیسے آپ بولتے ہیں ورڈ ایدن یا انعمت تو نون میں ہمز نہیں ہو سکتی, اس میں نیچرل جہر ہے. را کے اندر ہمز کا ایشو بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے, تو را کو بہت توجہ کی بھی اور پریکٹس کی بھی ضرورت ہے. ایکچولی ان کا مخرج ایک دوسرے کے بہت قریب ہے. نون میں آپ شارپ ٹپ یوز کرتے ہیں گمز کے ابھار کے ساتھ, اور را کے اندر ٹپ کے ساتھ ٹاپ بھی لگتی ہے, یعنی ٹپ پلس ٹاپ آف دا ٹنگ گمز کے ابھار کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے. تو اس میں را میں جو ہمز کا ایشو آتا ہے وہ زیادہ تر اس وجہ سے آتا ہے کہ آپ سائڈز آف ٹنگ انوالو کر لیں, یعنی آپ کی زبان یوں پھیل جائے اور پھیل کے جو زبان کی سائڈز ہیں وہ بھی دانتوں کے ساتھ لگ رہی ہوں, یعنی ٹپ آپ کے مخرج پہ ہے اور سائڈز بھی لگ رہی ہیں. اب یوں کر کے نا الرحمن, تو یہ ہمز کی کا ایرر اس کے اندر آ جاتا ہے. یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب لیٹر کو لائٹ کرنا ہوتا ہے تو ہیوینیس میں اور لائٹنیس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ لیٹر ہیوی کر رہے ہوتے تو آپ ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ کو اوپر اٹھاتے ہیں, اور جب آپ لائٹ کرتے ہیں تو ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ نے مخرج کو نہیں ہلانا, را کو جب ہیوی کریں گے یا لائٹ کریں گے تو ہم مخرج نہیں ہلائیں گے, صرف ہم ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ کو استعمال کریں گے, ہیوی کریں گے یا اوپر لے کر جائیں گے یا اس کو ریلیکس رکھیں گے, ڈاؤن رکھیں گے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز آپ کا را ہیوی تو بہت اچھا آتا ہے, یعنی آپ شارپ ٹپ یوز کرتے ہیں, ٹپ اینڈ ٹاپ یوز کرتے ہیں اور ڈیپسٹ پارٹ بھی اوپر ہوتا ہے, تو عموماً را جو ہیوی ہے وہ اسٹوڈینٹس اچھا بول لیتے ہیں. لیکن جب انہیں را باریک بولنا ہوتا ہے تو وہ مخرج چینج کر دیتے ہیں, یعنی الرحمن اب اگر آپ کا را ہیوی اچھا ہے اور اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ اپنے را لائٹ کی پوزیشن کو چیک کریں, یعنی جب آپ بولتے ہیں اور جب آپ بولتے ایل تو کیا آپ کا ایک ہی پارٹ آف ٹنگ استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ عموماً لائٹ کرتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی سائڈز لگیں. تو اگر آپ کی سائڈز لگ رہی ہیں تو اس میں ایسی ساؤنڈ آنے لگ جائے گی, لائک ورڈ خوبیر یہ ساؤنڈ آئے گی, خوبیر یہ آواز نہیں آنی چاہیے. یہ اس لیے آ رہی ہے کہ میں نا پیچھے سے تو میں نے اپنی ٹنگ کو ڈاؤن کیا ہے, لیکن میں سائڈ سے بھی نا یعنی جو فرنٹل پارٹ ہے جس میں مخرج آ رہا ہے اس کو بھی میں بہت ریلیکس کری ہوں, تو ٹپ میری یوں پھیل گئی ہے, ٹپ اور سائڈ یوں پھیل کر سائڈ کے دانتوں کو لگنے لگ گئی ہے نا, جس کی وجہ سے یہ ایئر ویلی سانگ آ رہی ہے. تو عموماً اگر آپ کا را ہیوی ہے اچھا آ رہا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو واچ آؤٹ یور مرقق را, لائٹ را کو چیک کریں کہ اس کے اندر بھی یہ ایشو نہیں ہونا چاہیے. تو را کو سارے پرسپیکٹو کے ساتھ, ساری کنڈیشنز کے ساتھ, یعنی ہیوی اور لائٹ دونوں راز کو چیک کیا جائے کہ اس میں کسی بھی را میں ہمس نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے, جہر لیٹر ہے تو الرحمن خبیر خبیر, یعنی شارٹ ٹپ کو ٹپ اینڈ ٹاپ کو یوز کریں, سائڈز کو نہ استعمال کریں. اس کے بعد یعنی نون اینڈ را کے بعد جو نیکسٹ لیٹرز ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہیں حروف النطبائیہ تا دال اینڈ با. ہم جانتے ہیں تا محموس لیٹر ہے حمز کے ساتھ ہے. اور فحسہ شخص سکت میں آتا ہے. جبکہ دال اینڈ با یہ دونوں لیٹرز جہر والے ہیں. دال اور با دونوں میں حمز نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ دونوں ہی لیٹرز جہر والے ہیں. اور ان دو لیٹرز میں جہر کی وہی ٹیکنیک ہے جو ہم کچھ لیٹرز میں ڈسکس کر چکے ہیں, اسٹرانگ ہٹ اینڈ اے گڈ کم بیک, ٹھیک ہے. یعنی جتنا اچھا آپ کا ہٹ ہوگا لیٹر کو جگہ نہیں ملے گی کہ وہ ایئر کو گزرنے دے, پاس آؤٹ ہونے دے, ٹھیک ہے. تو آپ کا لیٹر اچھا بولا جائے گا. اور کامنلی ان دونوں ہی لیٹرز کے اندر ہمز کا ایشو دیکھنے میں ملتا ہے. یعنی دال ہے تو اس میں بھی ہمز کا ایشو دیکھنے میں مل رہا ہوتا ہے, اور اگر با ہے تو اس میں بھی ہمز کا ایشو دیکھنے میں ملتا ہے. آپ نے بہت کامنلی سنا ہوگا کہ جب ہم استعاذہ پڑھتے ہیں تو یہ ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان. یہ جو ساؤنڈ ہے تھو کی, دیٹس ایئر, ٹھیک ہے, یہ ہمز کی آواز آ رہی ہے با کے اندر. تو ایکچولی اٹس ناٹ تھو, تھو کی آواز نہیں آنی چاہیے. اسی طرح دال میں بھی ان جھا جھا کی آواز آتی ہے, ان جھا جھا یا جھا وو جھا, تو یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. تو دال میں بھی آپ نے اسٹرانگ ہٹ کر کے گڈ کم بیک کرنا ہے. اد اد فورن, تو ہٹ جو ہے وہ باؤنس آف بال کی طرح ہوگا. یعنی جتنا اچھا آپ کا ہٹ ہوگا اور آپ اچھا باؤنس بیک کریں گے تو آپ کا لیٹر اتنا اسٹرانگ ہوگا, ٹھیک ہے. اد دا دا دی دو, مخرج کا خیال رکھیں, پری سائز اسٹیپ یوز کریں. دال میں بہت کامن ایرر ہے کہ ٹاپ آف ٹنگ استعمال ہو جاتا ہے, تو ٹاپ آف ٹنگ آپ نے استعمال نہیں کرنا, آپ نے پری سائز اسٹیپ یوز کرنی ہے, ٹھیک ہے. ٹاپ انوالو کریں گے تو عموماً ہم اردو میں نا ٹاپ یوز کرنے کے عادی ہوتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ لیٹر ویک ہو جاتا ہے. تو ٹاپ آپ نے نہیں یوز کرنا, آپ نے شارپ اسٹیپ یوز کرنی ہے. فری سائز گن لائن کے اوپر تھوڑا اسٹرانگ ہٹ دیں. اد دا دا دی دو, اس کو دھا دھا کر کے نہیں, دھی دھو ایسے نہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر ایئر آ جائے گی. کہ اب ہم دیکھتے ہیں لیٹر با کو. لیٹر با بھی دال ہی کی طرح جہر کا لیٹر ہے, اور اس میں بھی ٹیکنیک وہی ہے ہم اس کو کنٹرول کرنے کی. کیونکہ اس میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا ورڈ ہم بولتے ہیں اشیت ہو, یہ بہت زیادہ سم ٹائمز اسٹوڈینٹس اس کے اندر ہمز کرے ہوتے ہیں. تو ٹپ آف ٹنگ کو یوز کریں, شارپلی اس کو گم لائن کے ساتھ ہٹ کریں, اور پریشر تھوڑا آپ کا جو اسٹرینتھ ہے نا ہٹ کی وہ تھوڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. کیونکہ یہ لیٹرز جیسے دال ہے, با ہے, قاف ہے, حمزہ ہے, یہ کمپلیٹلی ریلائی کرتے ہیں مخرج کے اوپر. تو آپ کا ہٹ تھوڑا اچھا ہونا چاہیے, بہت ایکسٹرا پریشر بھی نہیں دیں گے کہ آپ کا لیٹر نمبر میں جائے, لیکن اچھا ہٹ ہو. اور پھر دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے, کم بیک لینا. تھو میں کرتے ہوئے نا آپ دیکھیں کہ جب آپ کی سانس میں جاری ہے وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹپ ہے وہ کم بیک نہیں لے رہی, اسٹرانگ ہٹ کر رہی ہے, مگر واپس آنے کی بجائے وہ وہیں پر گم لائن کے ساتھ ہی ہلکی سی اٹیچڈ ہے, اور وہ نا یعنی وہیں پر رکی ہوئی ہے, واپس نہیں آ رہی, اسپیس لے رہی ہے, اور وہ ہلکی سی ساؤنڈ کو رن کر کے ساتھ میں ایئر فلو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ لیٹر بولیں تو لیٹر کے اندر آپ نے کم بیک اچھا لینا ہے, ٹپ کو ہٹ کر کے واپس پلٹائیں, اس کو باؤنس کریں جیسے بال کا باؤنس ہوتا نا اس طرح سے. ایون یہ ساکن ہوگا تو بھی ایسا ہی ہوگا, ات بو ات بو, اور متحرک ہوگا تو بھی مخرج کو آپ کی ٹنگ چھوڑ دے گی, یعنی مخرج کے ساتھ سٹک نہیں رہے گی. الشیطان الرجیم, فت بول, ٹھیک ہے, فت بول. تو شارپ ٹپ کو یوز کریں گے. اوکے, اس کے بعد جو نیکسٹ گروپ ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے حروف اللثویہ کا. حروف اللثویہ میں تین لیٹرز ہیں, سا, زال اینڈ وا. ہم جانتے ہیں سا جو ہے وہ محموس لیٹر ہے, اس کے اندر ہمس ہوتی ہے, اور زال اور وا دونوں لیٹرز میں ہمس نہیں ہوتی. اب جب ہم حرف زال بولیں گے یا ہم حرف وا بولیں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا, کہ آپ نے طریقہ وہ جیسے جو مخرج ہے نا اس کو آپ نے ویسے ہی یاد رکھنا ہے جیسے ہم نے تا کو پڑھا تھا. کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ یوز یور پریسائز ٹپ آف دا ٹنگ اور میک شیور کہ اٹ ہٹس دا ایجز آف دا اپر فرنٹل انسائزرز. ٹھیک ہے, ٹپ آپ کی دانتوں سے باہر نہیں آنی چاہیے نہ دانتوں کے پیچھے اندر رہنی چاہیے. پھر اسی طرح سے اوپر اور نیچے والے دانتوں میں آپ نے ٹپ کو نہیں پریس کرنا, اس سے آپ کو ساؤنڈ یعنی نا اچھی ٹائم دینے میں تھوڑا پرابلم ہوگا اور کچھ اریٹیشن سی بھی ٹنگ کے اوپر فیل ہوگی. اور دوسرا یہ کہ باریک نہ یوز کریں, مطلب تھوڑا پھیلا کے کہ دو دانتوں کے ایجز استعمال ہوں, ایٹ لیسٹ دو دانتوں کے آپ کے ایجز استعمال ہونے چاہیے. تو اس میں دونوں ہی لیٹرز میں ایک ہی طرح سے ہم کریں گے, اِذ قولا, اسی طرح سے اظلم اظلم. ٹھیک ہے, اِذ, تو یہ جو ساؤنڈ ہے یہ آپ کو آنی چاہیے وداؤٹ ایئر. ان دو لیٹرز میں بھی اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو بہت آرام سے ایئر بلو ہو جاتی ہے, اِذ کر کے ساؤنڈ آتی ہے, یا اظلم نہیں, اِذ ایئر پریشر تھوڑا ان سائڈ رکھیں. ٹھیک ہے, اِذ یعنی اگر ہم اس کو بولیں اِذ ذا ذی ذو, اسی طرح سے او وی اور وو کے ساتھ, تو آپ نے اس کو ہم سے لیٹرز کے اندر نہیں آنے دینی. پھر اس کے بعد سا زال اور وو, اس کے بعد جو ہمارے پاس لیٹرز آتے ہیں وہ بھی ٹپ آف ٹنگ سے ہیں. اور وہ پیئر کیا ہے, سین زا اینڈ فال. ٹھیک ہے, اب فحسہ شخص سکت میں ہم فاد اور سین کو ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی کہ یہ دونوں ہی لیٹرز محموس ہیں, ان کے اندر ایئر آ رہی ہوتی ہے, جبکہ زا اس میں ہمز نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ایک ہی مخرج سے آپ لیٹر کو بولتے ہیں اور یہ لیٹر اپنی کوالٹیز میں ایک دوسرے سے بہت کلوز ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زا میں بھی آرام سے ایئر بلو ہونے لگ جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو اگر ہم زا کا مخرج دیکھیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی, آپ جانتے ہیں آلریڈی کہ اس کو دو طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ آپ کی ٹپ اپر اور باٹم انسائزرز کے بالکل پیرلل آ جاتی ہیں اور جو ٹپ ہے وہ نیچے والے دانتوں کی انر پلیٹس کے ساتھ ٹچ کرتی ہے. تو اصل میں ہوتا یہ کہ آپ کے دانت اوپر اور نیچے والے ایک دوسرے کے بہت کلوز آتے ہیں, ان میں ایک نیرو سا گیپ ہوتا ہے اور ٹپ از ایکچولی بیہائنڈ دس نیرو گیپ. ٹھیک ہے, تو وہاں سے ساؤنڈ پریشر سے نکلتی ہے, سین اور سوار میں ایئر بھی نکلتی ہے اسی اسپیس سے, اسی نیرو ایریا سے, لیکن زا میں صرف ساؤنڈ وہاں سے پاس ہوگی, ایئر پاس آؤٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو یوں نہیں بولیں گے زل سیلت, یوں نہیں, سو میں اب میں ایئر بھی باہر نکال رہی ہوں تو آپ اس میں ساؤنڈ فیل کر سکتے ہیں کہ اس کی طرف جا رہی ہے, تھوڑی آلموسٹ سین سے ریزامبل کر رہی ہے. تو اس کو آپ نے کیسے بولنا, بالکل ایگزیکٹ جیسے ہم زی ساؤنڈ بولتے ہیں نا, زی, اس کے اندر ایئر کنٹرول ہے. ٹھیک ہے, باقی اس میں وسلی ساؤنڈ ہے, ساؤنڈ اچھی ہے لیکن اس میں کیا ہے, ایئر نہیں آ رہی. تو بالکل آلموسٹ گو کلوز ٹو دا زی ساؤنڈ, بزنگ کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے اس کے قریب جا کے تو اس کو بولیں از از از. ٹھیک ہے, از یوں نہیں بولنا, اس کو اتنا ریلیکس نہ چھوڑے کہ آپ کی جو ساؤنڈ ہے نا اس کے ساتھ ایئر بھی باہر کی طرف نکلے. ٹھیک ہے, جہر والے لیٹرز میں آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ساؤنڈ تو باہر آ رہی ہوتی ہے لیکن ایئر باہر نہیں آتی, آپ ایئر کو روکتے ہیں, ٹپ سے روکتے ہیں, اگر آپ روکیں گے نہیں اس کو تو وہ بلو آؤٹ ہو جائے گی. اوکے, پھر اسی طرح سے یہ تو ہمارے ٹپ کے سارے لیٹرز ہو گئے. ٹھیک ہے, سب کو ہم نے دیکھ لیا, جن میں سے ٹپ میں ہم نے دیکھا نون اور را, یہ دونوں جہر لیٹرز تھے. پھر دال اینڈ با, یہ جہر لیٹرز تھے. پھر زال اینڈ و, یہ جہر لیٹرز تھے. اور زا, یہ جہر لیٹر تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹپ آف ٹنگ کے لیٹرز تھے جو کہ جہر کے ساتھ آئے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں حروف الشفویہ. حروف الشفویہ میں ہمارے پاس دو مخارج ہیں, شفتان میں دو مخارج آتے ہیں. ایک وہ لیٹرز ہوتے ہیں جن میں دونوں لپس کی انوالومنٹ ہے, اور ایک وہ لیٹر ہے جس میں صرف ایک لپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے ود اپر انسائزز. ٹھیک ہے, تو یہ دو مخارج ہمارے پاس آتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فا کو. فا از دا اونلی مخرج, یعنی ایک ڈفرنٹ مخرج سے فا آتا ہے, اور اس مخرج سے صرف اونلی لیٹر آتا ہے وچ از فا. باٹم انسائزز استعمال ہو, سوری باٹم لپ استعمال ہوتا ہے اپر انسائزرز کے ساتھ. تو فرنٹل جو اوپر والے دو آپ کے فرنٹل انسائزرز ہیں دانت, وہ نیچے والے لپ کے ویٹ ایریا پہ لگتے ہیں, اور اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں ہمس ہے. جو لپ کا جو دوسرا مخرج ہے وہ ہے دونوں لپس سے لیٹر آتا ہے, لیٹرز آتے ہیں. تو یہ جو دونوں لپس سے لیٹرز آتے ہیں, یہ ہمارے پاس تین لیٹرز ہیں, واؤ, میم اینڈ با, اور تینوں کے تینوں لیٹرز جہر کے ساتھ ہیں. میم میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, بالکل نون کی طرح, یہ نیچرل جہر لیٹر ہے, آپ اس میں پرابلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب اب ما اب می اب مو, اس میں جہر ہی ہوتی ہے, اس میں ہمس نہیں ہو سکتی. واؤ کے اندر ہمس ہو جاتی ہے, اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے, لیکن واؤ میں ہمس کی ایک بڑی ریزن یہ ہوتی ہے اف یو آر ناٹ یوزنگ دا مخرج. ٹھیک ہے, اوا سرکل یور لپس, وا وا, اوے, او, ہوا کو بند کر کے آپ اپنا ہاتھ اپنے منہ کے آگے رکھ کے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا اس میں ایئر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو آپ فیل کریں گے کہ اس میں بالکل ایئر نہیں آ رہی. اوا, اوے, او. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو فا کی طرح بولتے ہیں وی ساؤنڈ سے, جیسے وا میں یہ بہت کامن ایرر ہوتا ہے کہ اس کو ڈبلو کی بجائے وی کی طرح بولا جاتا ہے, یعنی دونوں لپس کو سرکل بنانے کی بجائے اس کو کیسے بولا جاتا ہے, اوپر والے دانتوں اور نیچے لپس سے, یعنی وا و ما. تو اگر آپ اس کو و ما رانگ مخرج سے بولیں گے تو اس میں ہمس ضرور آئے گی. اگر آپ اس کا فری سائز مخرج استعمال کریں گے تو اس میں ہمس نہیں ہوگی. جسٹ لائک دا یا, یا میں نے آپ کو بتایا تھا نا, مخرج جتنا فری سائز کریں گے ہمس نیچرل کنٹرول ہوگی, اور واؤ میں بھی ایسا ہی ہے, جتنا فری سائز مخرج کریں گے آپ کی ہمس نیچرل کنٹرول ہوگی. دا ڈیفیکلٹ لیٹر از با, تھوڑا سا با مشکل ہے. بہت سارے اسٹوڈینٹس میں مجھے یہ کامن ایرر سننے میں ملتا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں لائک بسمی بی بسمی, تو یہ بی نہیں ہوگا, بی بسمی, تھوڑا ایئر ان سائڈ کی طرف, لپ سے ایئر کو باہر پش کرنے کے بجائے لپ سے ایئر کو اندر کی طرف پش کریں. اور یہ بھی انہی لیٹرز میں سے ہے جو کہ اسٹرانگ ہیڈ ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو کمپلیٹلی ریلائی کرتے ہیں نا, ان لیٹرز میں سے ہے. اب یہ سارے لیٹرز نہیں تھے, میں نے آپ کو بیچ میں کچھ کچھ لیٹرز کے ساتھ مینشن کیا, تو وہی اسٹرانگ ریلائی کرتے ہیں. ان میں یہ ہوتا ہے کہ مخرج کا ہیڈ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے اور پھر لپ کا کم بیک ہو رہا ہوتا ہے, یعنی آئی مین مخرج کا کم بیک ہوتا ہے اسٹرانگلی, آپ مخرج چھوڑتے ہیں تو اس سے ساؤنڈ آپ کی بہت اچھی آتی ہے, جیسے حمزہ تھا, قاف تھا, جیم تھا, دال, با, اور اب یہ لیٹر با. می بی آئی مس ون اور ٹو, لیکن یہ ہے کہ یہ والے لیٹرز زیادہ تھے جن میں آپ کی نا یعنی اسٹرانگ ہٹ کے ساتھ آ رہی ہے. تو بالکل میم کی طرح آپ نے ہٹ نہیں کرنا, کیونکہ میم کا ہٹ تھوڑا سا ویک ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو با. ٹھیک ہے, تو با میں آپ تھوڑا اسٹرینتھ کے ساتھ ہٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ جب ہم نیکسٹ کوالٹی پڑھیں گے نا تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا, کیونکہ وہ تھوڑا اسٹرینتھ آف ہٹ اور ساؤنڈ سے ریلیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو با میں آپ کا ہٹ تھوڑا سا ایز کمپیئر ٹو میم اسٹرانگ ہونا چاہیے. اب با, بی, بو, اس کو بی بیس کر کے نہیں, بی بسمی, بسم اللہ, اسی طرح سے البابا, اس کو البابا یوں نہیں, یا البابا بابا, بہت ویک کر کے نہیں, اسٹرانگ ساؤنڈ آنی چاہیے, البابا بابا. ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو اور ساکن ہو تو آف کورس اس میں کلکلا بھی ہوگا, اب اب. ٹھیک ہے, جیسے تبت یدا ابی ابی لہب و تب, تو یہ ایک اسٹرانگ ساؤنڈ ہے اس کی باؤنس کے ساتھ. انشاءاللہ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے جہر والے لیٹرز پورے ہو گئے, تو ہماری فرسٹ کوالٹی ختم ہو گئی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اب ہم نیکسٹ کوالٹی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے, جو کہ شدہ ہے اور اس کا اپوزٹ رخاوا. انشاءاللہ, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک,
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر.
Yes, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. So, ماشاءاللہ, تجوید کا سیشن کمپلیٹ. اینڈ آپ سب لوگوں نے بھی ساتھ ساتھ لیٹرز کو بول کر اس کی صفت جہر کی, اس کو پریکٹس بھی کیا ہوگا, اور ساتھ میں ہمز کے لیٹرز بھی جو بھی بیچ میں آئے. Yes, جو بھی آج کے لیسن میں پڑھایا گیا وہ سب کو سمجھ میں آیا ہے؟ جی سچے. اب صرف کام ہمارا یہ ہے کہ ہم پریکٹس کریں, اور پریکٹس میں بھی یہ کہ اتنی پریکٹس کریں کہ پھر وہ زبان پر چڑھ جائیں. بعض اوقات پریکٹس کرتے ہیں نا, لیکن اس میں کچھ کمی رہتی ہے. ایک دفعہ کیا, دو دفعہ کیا, پھر ٹھیک بھی ادا ہو جاتا ہے, لیکن پھر جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں پھر کمی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دن اور رات تلاوت کرنے والوں میں کریں. آمین. Yes, so انشاءاللہ پھر یہ کہ اپنے نیکسٹ سیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی سیریز سے اٹھا کے جو چل رہی ہے. سو انشاءاللہ اگر ایک نیا ٹاپک ہے, اینڈ لیٹس سی کہ آج ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. سیلف گرومنگ کے سلسلے میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے سوچ کا اصول. یعنی ہماری زندگی ویسی ہی ہوتی ہے جیسی ہماری سوچیں ہوتی ہیں. آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو کے ہی رہتا ہے. امیجن کریں, آپ نے کچھ سوچا, کیا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ جیسا سوچیں گے زندگی بالکل ویسی ہی ہوگی. چلیے ساتھ ہی سوچ لیں کہ پھر میری زندگی کیسی ہے. اس وقت زندگی میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں, جہاں پہ کھڑے ہیں, جس قسم کی کامیابی یا ناکامی آپ نے سمیٹی ہے, آپ کی زندگی کے اس وقت جو بھی نتائج ہیں وہ بذات خود آپ نے پیدا کیے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ آج تک تم یہی سنتے آئے, جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, جو اللہ نے چاہا ہمیں بنا دیا, جو اللہ اللہ, جیسے ہم ویسے جس, ختم, that's it. لیکن اب تو آپ کو ایک نئی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو کے ہی رہتا ہے. آپ جو ہیں وہ اپنی سوچوں کا نتیجہ ہیں. آپ جو نہیں ہیں وہ بھی آپ کی سوچوں کا نتیجہ ہے. تو پھر ہم چاہتے تو یہ نا کہ ہماری زندگی بہت اچھی ہو, تو کیا صحیح کرنا پڑے گا؟ اچھا کیا کرنا پڑے گا؟ کس کو اچھا کرنا پڑے گا؟ سوچ کو. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں, تو سوچوں میں خود کو کامیاب دیکھنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی زندگی میں بہت خیر ہو, تو اس کو کیسے دیکھیں گے؟ سوچوں کو ٹھیک کر کے. میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس قسم کی زندگی میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے؟ میں کیسے ذمہ دار ہوں؟ آپ نے ایک بار پھر احتجاج کیا ہوگا. یعنی یہ بات سن کر کچھ لوگ افینڈ ہو گئے ہوں گے, پاؤں پٹخے ہوں گے, کیا مصیبت ہے, ہر بات کی ذمہ داری میرے پہ ڈال دیتے ہیں. آج سے پہلے میں کتنی خوش تھی، بہت ساری چیزیں شوہر کے پیٹے میں ڈالی ہوئی تھی، کافی ساری بچوں کے، کچھ ماحول کے، کچھ سیاستدانوں کے، کچھ ملک کے حالات کے، اور میں کون؟ جنتی، سیدھی نیک، سب سے اچھی۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں۔ بیکار سے بیکار اور ناکام سے ناکام انسان کو بھی آپ پاس جا کے پوچھیں گے نا، تو وہ آپ کو ہمیشہ یہی کہے گا، دوسروں نے مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا، میں بڑی اچھی تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں، بلکہ میری آنکھوں میں ایک سسٹر آ جاتی ہیں۔ آپ الف سے بات شروع کریں یا یہ سے شروع کریں نا، گائے بھینس کی بات شروع کریں یا جہاز کی، تو ان سے کچھ پوچھیں نا تو اس کا جواب اینڈ پہ شوہر ہوتے ہیں۔ سچی میں تو بہت چاہتی ہوں بٹ یہ ان سے پوچھ لیں۔ بھائی ان سے کیا پوچھ لو، ان سے پوچھا کہتے میں نے کب روکا اس کو، اپنا دل نہیں ہوتا اس کا۔ یعنی بہت سارے لوگ اپنے شوہروں کے نام پر ہر گناہ اور ہر ناکامی ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن آج پھر ہمیں ایک بار پتا چل گیا کہ ہم خود جیسا چاہتے ہیں ویسے ہی بنتے ہیں۔ اپنے رات کے خوابوں میں تو اکثر اوقات ہم کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جاگتی آنکھوں کے، کھلی آنکھوں کے خوابوں میں تحقیقات بتاتی ہیں کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت کامیابی، خوشحالی اور ترقی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ سوچیے، آپ اٹھے، آپ کہتے میں نے آج ایک بڑا اچھا خواب دیکھا، ایک دم سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اچھا بس اب یہ ہوگا، اور کچھ نہ سمجھ فوراً تعبیریں بھی کرنے لگ جائیں گے۔ اچھا خواب دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے نا، تو کوئی کہتے میں دوبارہ سو جاؤں، بس لوگ کہتے ہیں ابھی تم نے میرا خواب نہیں پورا ہونے دیا، میں پھر سو رہا ہوں، حالانکہ خواب کو پورا کرنے کے لیے جاگنا پڑتا ہے۔ جب اچھا خواب دیکھیں تو اس کا طبیعت پہ ایک اچھا اثر ہوتا ہے نا، اسی طرح یاد کریے بلکہ لکھ لیں، اچھی باتوں کے خواب کھلی آنکھوں سے دیکھنے سے بھی انسان کا دل خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ چونکہ ہمارے پاس بے شمار مسائل، پریشانیاں، الجھنیں رہتی ہیں، لہٰذا انہیں الجھنوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ہمارا دن گزر جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، ہم پریشان لوگوں کے بیچ میں رہیں گے نا تو ہم پریشان ہو جائیں گے، الجھے ہوئے ماحول میں ہوں گے تو ہمارا دماغ الجھنے لگے گا، آرگنائز جگہ پہ ہوں گے تو آپ کا دل دماغ کھلنے لگتا ہے۔ یہ میں ہر دن نوٹ کرتی ہوں، ہر وقت ہم لوگ مختلف حالات کا شکار ہوتے ہیں نا۔ ایک ہوتی ہے اسٹیبل زندگی، بس آپ گئے گھر، اپنے گھر بیٹھے ختم۔ ایک ہوتی ہے ہر وقت صبح شام رات دن ادھر سے ادھر۔ تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ کہاں بیٹھ کر میرا پڑھنے کو دل کرتا ہے، کہاں بیٹھ کر میرا سوچنے کو دل کرتا ہے، کہاں میرا برین چلتا ہے، کہاں نہیں چلتا۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ مختلف حالات میں ہمارا برین مختلف طرح کام کرتا ہے۔ تو جب لوگ الجھنوں، پریشانیوں میں رہتے ہیں نا، تو پھر آپ ان سے بات کریں نا تو وہ تم کے بولتے آگے سے، آپ کو کیا پتا جی، اور آپ اپنے ملکوں میں جا کے اس کا تجربہ کر لیجئے۔ گھر آنے والا ہر بندہ جلا بھنا ہوتا ہے، پیچھے ہو جاؤ، آتے ہی پہلے دو جملے غصے میں بیوی کو بولے گا، پھر بچے کو پیچھے کرے گا، پھر اس کے بعد کچھ کر کرا کے تھوڑی دیر بعد جب ٹھنڈا ہوگا تو لگے گا یہ تو کوئی اور انسان تھا۔ وجہ کیا کہ وہ باہر کا جتنا پریشر یا اسٹریس اور غبار لے کر آتے ہیں نا، اس کا طبیعت پہ اثر آتا ہے۔ سوچ کا اصول یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ جتنا زیادہ سوچیں گے، آپ کی زندگی میں اس کی اتنی ہی فراوانی ہوگی۔ یہ لکھ لے بات، جو بات سوچوں میں ہوتی ہے نا وہی عملی زندگی میں ہوتی ہے، اور یہ چیز تو میں نے آزما کے دیکھ لی ہے۔ جب تک کوئی چیز ہماری سوچ کا حصہ نہیں بنتی نا، ہمارے عمل کا حصہ نہیں بنتی۔ یہ آج کل جو ہمارے ذہن پہ ایک پروجیکٹ ہے نا اللہ کے حکم سے گھر کا، اس میں نے بہت ساروں کو پرکھ لیا، جن کو اس گھر کے خواب آتے ہیں نا، وہ سوتے میں بھی خواب دیکھ رہے ہیں تو جاگتے میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آتے بھی دیکھتے ہیں تو جاتے بھی دیکھتے ہیں تو رکتے بھی ہیں، کیونکہ یہ ان کا ڈریم ہے، خواب بن گئی ہے نا، تو وہ حقیقت میں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو تھوڑی تھوڑی دیر بندہ اس کو دیکھتا ہے، بہانے بہانے سے، کوئی نئی چیز آتی ہے نا آپ کے پاس تو آپ ایسے بہانے سے دیکھ لیں گے، اچھا ایسی ہے، پھر الماری کھولیں گے، اچھا یہ ایسی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، تو سوچ میں ہے نا تو عمل میں بھی ہے، اور اگر جو چیز سوچ میں نہیں تو ہو سکتا ہے عمل میں، تو دور کی بات ہے، شکوے گلے بنے بیٹھے ہو، ہمیں کسی نے بتایا ہی کوئی نہیں، ہمیں کسی نے انوالو ہی نہیں کیا۔ تو جب تک کوئی پروجیکٹ آپ کی سوچ کا پروجیکٹ نہیں بنے گا نا، آپ اس کے لیے قدم نہیں اٹھا سکیں گے، آپ کا دماغ ہی نہیں کھلتا۔ میں اکثر کچھ چیزوں میں جس میں میری بہت انوالومنٹ ہوتی ہے تو میں دوسرے ساتھیوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ دیکھنا، ابھی ان کا فون آئے گا، ابھی ای میل آئے گی، ابھی میسج آئے گا، ابھی آئیڈیا، جس کو آئیڈیا کہتے ہیں نا، لکھ لیں یہ آئیڈیا کیا ہے، یہ سوچ کا نتیجہ ہے۔ جب دل دماغ کسی چیز میں پڑ جاتا ہے نا تو پھر اٹھتے بیٹھتے جاگتے اس کے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, اور جب دل دماغ نہیں ہوتا نا اس میں تو ہے اچھا آج تھا مجھے تو یاد ہی نہیں, بتایا ہی نہیں, پوچھا ہی نہیں, چلو میرے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا اور میرے سے کیا فرق پڑتا ہے, میں مصروف بہت ہوں اور آج تو میری چھٹی کا دن تھا اور آج تو میرے آرام فرمانے کا دن تھا, یہ حالات ہوتے ہیں. اس کو میں سمجھتی ہوں اپنی زندگی میں, جب بہت پہلے آپ کو ایک جگہ تقویٰ کی لکھائی تھی تعریف تفسیر میں کہ تقویٰ کیا ہے, سیلف موٹیویشن ہونے کا نام. جب آپ کے اندر تقویٰ کی اصل آتی ہے نا تو آپ کے اندر سے جذبے ابھرتے ہیں, تو جو کام آپ نے کرنا ہے نا پہلے اس کو اپنی سوچ میں لائیں. میں ایک بڑا نپت اللہ جملہ بولتی ہوں, شاید آپ لکھ لیں تو فائدہ ہوگا, پہلے سوچ کام کرتی ہے پھر اصل میں وہ کام ہو جاتا ہے. آپ نے جو چیز ابھی سوچی نہیں ہے نا وہ ہوگی کبھی نہیں, کئی مواقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے لیکن آپ پڑے رہیں گے سوچوں میں بعد میں. کب؟ جب آپ پہلے نہیں سوچیں گے. آپ سوچیں نا کہ آپ کھانا پکانے کچن میں گئے, کئی سمجھدار عورتیں انہوں نے پورے ہفتے کا مینیو بنایا ہوتا ہے, ان کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے آج کیا بننا ہے آج کیا بننا ہے, تو ان کے گھر میں وہ بن جاتا ہے. اور کچھ آدھا دن سوچتی رہتی ہیں آج کیا بنے, اچھا نہیں آج تو کچھ سوچا ہی نہیں, چلو پھر کچھ نہیں بناتے, ایسے ہوتا ہے نا. تو سوچ ہماری زندگی کا نیویگیٹر ہے, یہ بھی جملہ لکھ لیں. یہ زندگی جو آپ اس وقت جی رہے ہیں آپ نے خود اس کو اپنی طرف کھینچا ہے, اور یہ سچ ہے, میں آپ کہوں گی یہ سچ ہے. اگر آج کی ہماری جو زندگی جو آج کا ہمارا کام ہے نا, اگر ہمارا اپنا اس میں انٹرسٹ نہ ہوتا نا تو یقین کیجئے کبھی ہم آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے. کتنے دھکے کھا کے کتنی حال دہائیوں کے بعد اللہ بندے کو اپنا کام دیتا ہے, ٹھکراتا ہے ہر بندہ آپ کو, ریجیکٹ کرتا ہے, لیکن جب آپ کی سوچ ہوتی ہے نا تو اللہ آپ کو کام دے دیتا ہے. اس لیے آپ نے خود آپ کو اپنے آپ کو کھینچا. بس آپ نئے کورس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں نا, آپ کو ایسے ہی اٹھ کے آ گئے, ہو سکتا ہے کب سے آپ کے دل دماغ میں یہ چل رہا تھا, اور کچھ ہو سکتا ہے اس سال کے دورہ قرآن نے کھینچ لیا, لیکن یقیناً آپ نے سوچا تھا تو آپ آئے. جتنے آپ لوگ ہیں اس سے 10 گنا لوگ ہم سے اٹھتے بیٹھتے درسوں میں ادھر ادھر وعدے بھی کرتے ہیں, نیتیں بھی کرتے ہیں, ہم آئیں گے کورس شروع کریں کلاس شروع کریں, لیکن میں نے تو شروع سے یہ بات لکھ لی دل میں کہ جن کے لیے کلاس شروع کی جاتی ہے نا وہ کوئی نہیں آتا, کیونکہ ابھی لوگوں کی سوچ جمع نہیں ہوئی. تو لہذا یہ زندگی آپ نے اپنی طرف خود بلائی ہے, جو تجربات جو واقعات حتیٰ کہ حادثات آپ کی زندگی میں ہو رہے ہیں ان کو خود آپ نے دعوت دے کر بلایا ہے. جی بالکل, لکھے یہ بات, یہ جملہ لکھیے, جو واقعات جو حادثات میری زندگی میں ہو رہے ہیں ان کو میں نے خود دعوت دے کے بلایا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مہمان کو آپ دعوت پر بلائیں اور پھر وہ آئے تو آپ ناراض ہوں, آپ نے خود بلایا ہے, اب وہ چیزیں آ گئیں تو اب آپ ناراض نہیں ہو سکتے. پھر اپنی زندگی کے واقعات و حالات کو پرخلوص دعوت نامہ جاری کر کے آپ شکایات کا وائٹ پیپر کیوں جاری کرتے ہیں؟ بات سمجھ آئی؟ جب آپ نے خود خود کو بلایا, جو ہو رہے جو حادثے آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں, جو مس ہیپس ہو رہی ہیں, جو آپ کے ساتھ ایڈورس کنڈیشنز ہیں, جب آپ نے خود ان کو بلایا کیا لیا دیا, تو پھر یہ بتائیے کہ پھر کیوں بدلے ہو؟ آپ نے اتنے پیار سے ان کو بلایا تو پھر شکایتیں اب کیوں؟ شکایتوں کا کاغذ کالا مت کیجیے. دعوت اور شکایت کی اندر کی کہانی جاننے کے لیے آپ کو سوچ کا اصول سمجھنا پڑے گا. سمجھنا چاہتے ہیں یہ سوچ کا اصول کیا ہے, یعنی وٹ از دا رول کہہ لیجئے یا آپ کہہ لیجئے اصول کیا ہے, تو آئیے سمجھتے ہیں ذرا سے کہ ہماری سوچیں کس طرح کام کرتی ہیں. سوچ کا اصول کشش ثقل کی طرح ہے. کشش ثقل یا کشش ثقل کس کو کہتے ہیں؟ گریویٹی کو. 9.8 کے ساتھ جو زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے نا, بوجھ, یہ ہمارا آپ کا وزن جو ہے نا, یہ کشش ثقل کی وجہ سے ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنا. اگر کشش ثقل سمجھ آ گئی تو سوچ کا اصول خود بخود ذہن میں اتر جائے گا. آپ میں سے کبھی کسی نے کشش ثقل کی شکایت کی ہے؟ وہی کشش ثقل جس کی وجہ سے سیب ٹوٹتا ہے تو زمین پہ جا گرتا ہے. یہ گریویٹی کی وجہ سے چیز نیچے گرتی ہے نا, تو نیوٹن کو پہلی دفعہ کیا خیال آیا تھا سیب کو نیچے گرتا دیکھ کر کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا ٹوٹ کے اوپر کیوں نہیں اڑ گیا؟ کوئی فورس ایسی ہے کشش ہے جو اس سیب کو نیچے کھینچ رہی، اسی سے اس نے گریویٹی کو ڈسکور کر لیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے جب گریویٹی کی وجہ سے سیب ٹوٹ کے زمین پہ گرتا ہے اور ہم کبھی اس کی شکایت نہیں کرتے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کائنات کا ایک اصول ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس چیز کو ہم بدل نہیں سکتے ہم کبھی اس کی شکایت نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے شکایت کی جب میں گرتی ہوں تو نیچے کیوں گرتی ہوں، میں اوپر کیوں نہیں گرتی؟ بارش ہمیشہ آسمان سے نیچے کیوں آتی ہے، نیچے سے اوپر کیوں نہیں جاتی؟ کیا کبھی آپ نے میں نے شکوا؟ ہم نے ایکسپٹ کر لیا، اٹ ول ہیپن، اٹس ٹرو، اٹس ریئلٹی۔ تو لہٰذا ہم پھر شکایت نہیں کرتے، ہم شکایت صرف اس چیز کی کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں۔ لکھیے یہ بڑا خوبصورت جملہ، ہم صرف اس چیز کی شکایت کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، دوسروں پہ تنقید وہی کرتا ہے نا جس کو لگتا ہے غلط ہو رہا ہے اور اس چیز کو بدلنا چاہیے۔ تو بدلنے کے لفظ کے ساتھ ہی شکایت کا لفظ ہے، اور جب آپ دل سے یقین کرتے ہیں نا چلو کچھ نہیں ہونا، پھر آپ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی کوئی نہیں بدلا، پھر میں بھی ان جیسی ہو گئی، پھر شکایتیں سب کو ختم ہو گئی کیونکہ وہ باٹ ہی بدل گئے جس سے تولنا تھا لوگوں کو۔ تو جب شکایتیں کرنے والے یا انتظامات سنبھالنے والے خود بھی ویسے ہی ہو جائیں جیسے دوسرے ہیں تو پھر تو سارے ہی خوش رہیں گے۔ شکایتیں ختم ہونے کا ایک طریقہ ہے کام ٹھیک کر لیں، اور دوسرا یہ کہ جن کو وہ غلط لگتا تھا وہ خود کو بھی بدل لیں۔ یہی ہوتا ہے، لوگ چھت سے گر کے زخمی ہو جاتے ہیں، بچے گر کے چوٹ لگوا لیتے ہیں، آپ کی قیمتی ڈنر سیٹ کی خوبصورت پلیٹیں گر کر تباہ ہو جاتی ہیں، کشش سکل کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جانے والے لوگ حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ جسم کو نیچے کھینچا جاتا ہے۔ پہاڑوں پہ جب کوئی چڑھتا ہے تو گرتا ہے تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ گریویٹی اس کو بلا رہی ہوتی ہے۔ کتنے ہوائی جہاز گر جاتے ہیں، پاکستان انڈیا کرکٹ میچ میں بھی گریویٹی کا عمل دخل ہے، شاہد آفریدی گریویٹی کی وجہ سے کیچ آؤٹ ہوتا ہے، کشش سکل نہ ہوتا تو کبھی گیند واپس نہ آتا، نہ وہ کیچ آؤٹ ہوتا۔ یہ جو گیند اچھالتے ہیں تو پھر نیچے کیوں آتا ہے؟ گریویٹی کی وجہ سے آتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم شکایت نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ گریویٹی کائنات کا ایک فطری قانون ہے اور ہم اس کو نہیں بدل سکتے۔ ہم اس اصول کو مانتے ہیں، شکایت کرنے کے بجائے اس اصول کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم بدل تو نہیں سکتے نا گریویٹی کو، تو ہم نے کیا کیا، آؤ اس میں سے فائدے لو۔ یہی بس زندگی میں کرنا ہے۔ گریویٹی کو استعمال کر کے ہم نے جہاز بنائے، بلند و بالا عمارتوں تک پانی پہنچانے کا انتظام کیا، گریویٹی کو استعمال کر کے ڈرینیج کا پورا سسٹم تیار کیا، فٹ بال، ہاکی، بیس بال، ریسلنگ، ٹینس، کرکٹ، گولف، ہر کھیل کے اندر کشش سکل کار فرما ہے۔ ہم کائنات کے سٹل اصول کو اپنی زندگی بہتر بنانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ایک بار پھر اس بات کو یاد کر لیجئے کہ ہم شکایت کرتے ہیں تو صرف اس چیز کی جس کو ہم بدل سکتے ہیں، اس چیز کی ہم شکایت نہیں کرتے جس پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ تو سچ ہے نا؟ تو پھر چند سوال پوچھئے خود سے، تو کیا آپ نے زندگی میں کبھی شکایت کی ہے؟ بالکل کی ہوگی، میں نے خود اپنی زندگی میں بہت سی شکایتیں کی ہیں۔ بہت دیر میں مجھے احساس ہوا کہ شکایت صرف اسی چیز کی کر سکتا ہوں جس کو میں بدل سکتا ہوں۔ بدلنے کے لیے ذمہ داری اٹھانا شرط ہے، اور ذمہ داری اٹھانا کامیابی کا پہلا قدم ہے۔ میں نے گریویٹی کی مثال اس لیے دی کہ جیسے گریویٹی کا اصول اٹل یعنی نہ بدلے جانے والا اور آفاقی ہے، اسی طرح سے سوچ کا اصول بھی اٹل اور آفاقی ہے۔ سوچ کا اصول کہتا ہے، اب آپ لکھ لیجئے، جیسے ابھی کشش سکل کو دیکھا نا، تو سوچ کا اصول کیا کہتا ہے ہم سے؟ وہ کہتا ہے، بڑا بڑا لکھ لیں اس کو، کامرس میں لکھ لیں، ہائی لائٹ کر لیں، آپ جو سوچیں گے وہ آپ کے ساتھ ہو کے رہے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں تو بہت اچھا سوچتا ہوں، پھر ناکامی کیوں ہاتھ لگتی ہے؟ اب یہ بھی ایک کوشچن ہے۔ انٹرویو میں جانے سے پہلے سوچا تھا کہ کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن میں رہ گیا۔ सोचा था इस हसीन लड़की से मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन वो तो किसी और की हो गई। सोचा था मेरा बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से सेट हो जाएगा, लेकिन ये तो फ्लॉप हो गया। सोचा था जर्मनी का वीजा लग जाएगा, लेकिन मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। सोचा था मेरी आमदनी इस साल दुगना बढ़ेगी, लेकिन वो तो पहले से भी कम हो गई। सोचा था मालिक मकान से ताल्लुकात इतने अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इसने तो घर से निकलने का नोटिस जारी कर दिया है। सोचा कि मेरा बिजली का बिल कम हो जाएगा, वो तो और भी बढ़ गया। मैंने सोचा कि आज हरीफ को बॉक्सिंग के मैच में हरा दूंगा, लेकिन मैं तो खुद नॉकआउट हो गया। मैंने सोचा था इम्तिहान में टॉप करूंगा, लेकिन मैं तो फेल हो गया। मैंने सोचा कि आज खाना ऐसा बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, लेकिन खाना ऐसा बन गया कि सबके मुंह लटक गए। और इस तरह की बेशुमार मसाले हैं हमारी जिंदगियों में कि जो आपने सोचा हुआ वो नहीं। तो अब आप कहेंगे कि ये असूल तो फिर गलत है कि जो आप सोचेंगे वही होगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो तो नहीं होता। और यही तो सबका गिला, यही तो सबको शिकवा, यही तो सबको शिकायत है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। आप एक एक बंदे को अलग बिठा के पूछे ना, सुनाओ भाई, वो कहता नहीं वो नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ, नहीं ये स्कूल वैसे नहीं चल रहा जैसे चलना चाहिए, नहीं ये घर ऐसे नहीं चल रहा जैसे चलना चाहिए, ये इदारा कॉलेज जो भी किसी के जिम्मे ना। तो भाई आप कभी बैठ के शीशा सामने रख के सोचें इसका जिम्मेदार कौन है, तो उस शीशे में सब दिखते हैं अपने सिवा, और अक्सर शीशे के अंदर सिर्फ आपको एक ही तस्वीर दिखेगी आपकी। जैसे एक जगह मैंने एक कहानी शेयर की थी आज की बात में, कोई भी इदारा था या कोई भी जैसे फैक्ट्री कह लीजिए, तो जब अपनी आदत के मुताबिक सुबह में इम्प्लॉई वहां आए तो वो दरवाजा बंद था जहां से एंटर होते थे, और उधर एक बोर्ड लगा हुआ था और नोटिस लगा हुआ था कि आज उस शख्स का इंतकाल हो गया जो हमारी फर्म के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था और जिसने इसको आज तक आगे बढ़ने और तरक्की से रुका हुआ था, और इसी बिल्डिंग की बेसमेंट में आज उसका फ्यूनरल है, तो आप जाके उसको देखना चाहें। अब जो इम्प्लॉई आए ना उसको पढ़े तो उसके दिल में सस्पेंस आए कि अच्छा ये कौन है जो हमारी फर्म को तोड़ने वाला या इसके आगे बढ़ने में रुकावट है, चलो जरा जाके उस बदबख्त को देखते तो हैं, चलो शुक्र है मर गए। खैर वो लोग नीचे एक एक करके जमा होते गए, तो जाके वहां देखा तो वाकई जैसे हम वेस्टर्न लोगों के फ्यूनरल्स होते हैं कि कफन रखा हुआ है और उसके इर्द गिर्द दूसरे लोग हैं, तो वहां होता क्या है कि लोगों को बारी बारी जाने की इजाजत देते हैं कि आप अंदर जाइए और देखिए। तो जब वो रस्म शुरू हुई तो एक एक को कहा गया कि आप अंदर जाइए। अब जो अंदर जाए तो वो कफन को खोल के उसको देखे, साथ ही चीख मारे तो भाग जाए बाहर। फिर दूसरा, अब जो पीछे खड़े थे वो सोच रहे होंगे कि बड़ी बद शक्ल और करीख और कुछ ड्रोना से बंदा है, हर एक चीख जो मारता है। लेकिन जब आखिरी शख्स जो ये सब कुछ देख रहा था उसने जाकर चीख मारी, देखा तो क्या देखा कि वहां आईना था, जिसने उस कफन में देखा खुद को देखा, तो समझ गया कि इस फर्म की कमजोरी या तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मैं, आई एम, माई माइंड, मेरा नाम, ये मैं जिम्मेदार हूं इसकी। और ये हकीकत बर्दाश्त करना ऐसी है जैसे वाकई खुद को कफन में लिपटे हुए देखना। चले मिलके इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, अब कुछ तो करना है ना, करते हैं मिलके कोशिश। रेसलिंग के मैच को ही ले लें, दो पहलवान हैं, एक ताकतवर और एक कमजोर, इमेजिन करें। और ऐसी चीजों को ना बहुत छोटी छोटी ऐसी डमीज बना के भी आप नोट कर सकते हैं ताकि पूरे नोट्स लेने की बजाय आपके इस खुलासा आ जाए। आपके ख्याल में कौन जीतेगा बताइए सर, एक कमजोर है एक ताकतवर है, कौन जीतेगा? ताकतवर जीतेगा ना, इम्कान तो यही है कि ताकतवर कमजोर को पिछाड़ देगा। बिल्कुल ऐसे ही आपके जहन के अंदर भी दो पहलवान जंग की हालत में हैं। एक है अच्छी सोच का पहलवान, कामयाबी की सोच का पहलवान, खुशहाली की सोच का पहलवान, और दूसरा है कमजोर पहलवान, मनफी सोच का पहलवान, तंग दस्ती का पहलवान, गुर्बत का पहलवान, नाकामी का पहलवान। जाहिर सी बात है इस जंग में जो पहलवान ज्यादा ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। खुद से पूछिए, आपकी अच्छी सोच का पहलवान मजबूत है या ناکام سوچ کا. ہر ایک اپنے آپ کو کہے کہ میں نے ناکام نہیں ہونا، میں نے پیچھے نہیں رہنا، میں نے زندگی کی اس گاڑی سے بہت کچھ لینا. دیکھیں زندگی تو وہی ہے. کتنے دن رہ گئے آگے اس مہینے کے اینڈ پہ؟ 10 دن لگا لیں. ان 10 دنوں میں کسی کی سوچ بس اسی جگہ رہے گی جہاں پچھلے 10 سال سے وہ ہے اپنی زندگی میں، گھر سے اسکول، اسکول سے گھر اور بچے اور جو 4-6 کام ہیں. چلے ذمہ داریاں تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کی سوچ میں کوئی چینج نہیں آئے گی کہ میں کچھ بھڑکے کروں، کوئی نیا آئیڈیا. اور انہی 10 دنوں میں ہو سکتا ہے کہ 10 مختلف تبدیلیاں کو لے آئے. ہر بندے کی یہ سوچ ہونی چاہیے، میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے. مجھے اپنا ایک ٹرپ یاد آ رہا ہے، تقریباً 10 سے 12 دن میں 5 ملک. وجہ کیا بھائی؟ بارڈر کراس کرنا، ٹکٹ سرچ کرنا، جانا آنا، جیٹ لاک، دس دس. تو یہ 5 کیوں؟ ایک ہی بہت تھا. لیکن جواب کیا اس کا بتائے گا کوئی آپ میں سے؟ چانسز بڑھا لیے نا. 5 جگہ جا کر صرف ایک ایک، دو دو دن، ایک دن ادھر ایک دن ادھر میں سوچ کیا دی کہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ 10 دن ایک ہی جگہ رہے، تو 10 دن ایک جگہ رہنے کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو؟ کام کے اس میں سے وہ 4-5 ہی نکلتے ہیں. جتنا ہمارے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے نا اتنا ہم ریلیکس ہوتے ہیں. کوالٹی ٹائم جو ہوتا ہے نا اس میں سے میں نے دیکھا گھنٹے گنے جاتے ہیں. اور بعض ٹرپ یقین کریں ایسے بھی ہمارے بنتے ہیں 24 گھنٹے، 2 درس، 1 میٹنگ، پلس ٹریولنگ، پلس جو بھی ہے ادھر سے ادھر ہلکا پھلکا ملنا، کھانا پینا. 24 آور، لیس دین 24 آور میں بھی 3 چیزیں ارینج ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاؤ از اٹ پاسبل، میں کہتی از ویری پاسبل. 1 درس 2 گھنٹے کا، تیاری اور واپس آنے کو لے لیجیے 3 گھنٹے، 3 گھنٹے میں 1 درس پورا، 3 گھنٹے بیچ میں ریسٹ کے 6 گھنٹے، دوسرا درس یا میٹنگ رکھ لیجیے 2 گھنٹے کی میٹنگ 8 گھنٹے، اس میٹنگ کے بعد پھر 3 گھنٹے ریسٹ، کھانا پینا، نمازیں، لگا لیجیے 11 گھنٹے، پھر تیسرے درس میں چلیے. یعنی 1 درس 1 میٹنگ، آپ تیسرے درس میں چلے 3 گھنٹے اس کو دے دیں، ماشاء اللہ 14 گھنٹے میں سب کچھ ہو کے پھر آپ کے پاس ٹائم موجود ہے. رات ہے تو سو جائیں، دن ہے تو آپ کچھ گھوم پھر لیں، جو مرضی آپ کا دل ہے. چھوٹے بانٹ سے تو لیں. اور آپ کہتے ہیں ایک دن میں کیا ہونا ہے؟ ہاں واقعی ایک دن میں تو صرف سستی دور ہو سکتی ہے یا اور چڑھ سکتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن پچھلے میں نے جو 2 سال تقریباً لندن میں گزارے ہیں نا، 2 سال سے مراد آپ کہہ لیجیے آلموسٹ 2 سال گزارے ہیں لندن میں، یہ صرف ہمارے ایک 10 گھنٹے کے اسٹاپ اوور کا نتیجہ تھے. آپ پوچھیں کیسے؟ 2013 میں فیبرری کے مہینے میں امریکہ گئی تھی، مارچ، اپریل، مئی کے شروع میں واپس امریکہ سے ناروے آئی تھی، اور بی اے ہم نے لی تھی لندن کے رستے آتی ہے، وہ 10 یا 11 گھنٹے یا 8-9 گھنٹے کا سٹاپ اوور تھا ٹوٹل. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس 1 گھنٹے میں ایئرپورٹ بھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دوسرا ہی تھا جو تقریباً 1.5 گھنٹہ دور ہے کچھ ہے، کس طرح مختصر ایسی فلائٹ چوز جان کے کی. لوگ کہتے ہیں کم سٹاپ اوور، میں کہتی ہوں یا تو سٹاپ اوور بالکل نہ ہو، ہو تو سب سے لمبا ہو کہ میں وہاں کچھ کر سکوں، اور دن کا ہو، ایسا وقت ہو جس میں کچھ ہے. تو ساتھیوں نے رمضان پہلے آنے والا تھا، چونکہ مئی کا مہینہ تھا تو لندن والوں نے ایز یوزل جیسے بھی کبھی کبھی آنا جانا لگا ہوتا تھا، جسٹ ایک دورہ قرآن ویلکم رمضان کا پروگرام ہوٹل جس میں ایبے مینر میں کلاسز ہوئی ہیں، ہم ایئرپورٹ سے نکلے سیدھا ہال میں آئے. اور ایسے وقت میں نے آنا ہوتا ہے تو میں پہلے سے ہاتھ میں سامان رکھتی ہوں کہ اتنے گھنٹے کی جرنی کے بعد بندہ بھوت بن کے تو نہ پہنچ جائے نا وہاں. تو ہاتھ میں سامان، ایئرپورٹ پہ واش روم یوز کر کے شاور تو نہیں لے سکتا انسان، وضو کیا، فریش کیا، کنگھی کی، گھر آئے یا بہرحال کس طرح سے وہ درس کیا. درس کے فوراً بعد انہوں نے ساروں ساتھی جو اپنے تھے انہوں نے لنچ رکھا ہوا تھا، لنچ کیا، اور لنچ کے بعد کپڑے چینج کر کے بمشکل ہم واپس ایئرپورٹ پہنچے اور آپ کے پاس ادھر ناروے آ گئے. اور اسی ٹرپ میں اللہ نے یہ فیصلہ لے لیا، وہی جگہ جہاں 1 درس ہوا تھا اسی ہوٹل والوں نے آفر دی کہ آپ ادھر دورے قرآن کرائیں. اور میری ایئرپورٹ پہ وہ باتیں، وہ جگہ نہیں مجھے بھولتی، ابھی بھی میں ان سے بات کروں تو میں کہتی ہوں کہ اس ہال کو اللہ نے چوز کیا، اس کا فیصلہ ہیتھرو ایئرپورٹ کے فلاں جگہ پہ ہوا تھا ہمارا آپس میں. اور پھر جب آپ دورے قرآن کے لیے جاتے ہیں تو پھر کم ہی لوگ واپس آنے دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر دورہ قرآن کے اگلا سال اور وہ صرف 10 گھنٹے کا ٹرپ تھا. اور آج بھی بہت سارے جتنے ہمارے اس کورس کے اسٹوڈنٹ جو بھی فارغ ہوئے اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس ایک درس کو سن کر آئے تھے آپ کا جو آپ نے اس دن کیا تھا امریکہ سے آتے ہوئے. تو چھوڑتے مزاق کرتے, 10 گھنٹے کی فلائٹ کو چھوٹی نہیں ہوتی. لوگ مجھے کہتے ہیں ہائے جہاز سے سیدھا آئیں گی, تو میں کہتی ہوں میں نے جہاز چلانا تھوڑی ہے, جہاز سے زیادہ تو بندہ فارغ ہی کبھی نہیں ہوتا. نیٹ بھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں. آپ کی نارویجن ایئر اچھی ہے کہ نیٹ فری دیتی ہے اور پانی پیسوں کا دیتی ہے, ہوا فری ہے ماشاء اللہ. اور ہمیں بھی پتا لگ گیا کہ جہاز ابھی زمین پہ ہوگا تو پانی مانگ لے تو دے دیتے ہیں. جو ہی جہاز چڑھے گا وہ پانی مانگیں گے, وہ 20 کروڑ کی اتنی سی بوٹل دیں گے آپ کو. تو وہ ٹریولنگ سے بندے کو پتہ لگ جاتا ہے نا. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں نا, یہ کبھی آپ کے ہاتھ میں آئی ہوئی چیزوں کو نکال دیتے ہیں اور کبھی نکلی ہوئی کو لے آتے ہیں. یاد رکھیے کامیابی کسی کورس سے نہیں ہے, کامیابی آپ کو دنیا کی یونیورسٹی سے نہیں ملے گی, یہ یہاں سے آئے گی. کہاں سے بولیے سب مل کے, سوچ سے. سوچ کے جو کام آئے تھے نا وہ کر کے ہی جانا ہے اللہ کے حکم سے. جب سوچا کچھ نہیں ہے تو سال رہ کے بھی کچھ نہیں کرنا آپ نے. تو اپنی سوچوں کو سیدھا کریں, ہماری سوچیں نہیں صحیح اسی لیے ہمارے کام نہیں صحیح ہوتے. ہمیں کیوں نہیں آئیڈیاز آتے, دوسروں کو کیوں آتے ہیں؟ کئی ایسے بھی ہیں جو مجھے نہ سونے دیتے ہیں نہ خود سوتے ہیں. جب صبح بدر کے قریب ان کا میسج ہے میں کہتی ہوں یہ کوئی خواب دیکھ چکی ہیں اور یہ بس انہوں نے اب شیئر کرنا ہے. اور کبھی سوتے سے پہلے آ جائے یا دن کے کسی وقت میں انیوژل کال ہو, یہ کوئی بیٹھے بیٹھے آئیڈیا آ گیا دماغ میں. آئیڈیاز آتے ہی ان کو ہے جن کی سوچ کا حصہ بن جاتی ہے چیز. اور جنت اور جہنم کی بھی سوچ ہی رکھیں گے تو عمل کریں گے, ورنہ ہم کہتے ہیں جتھے سارے اتھے اسی, کہتے ہیں نا لوگ. تو اپنی سوچ آج چیک کریں. مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں جنت الفردوس کی سوچ رکھی بھی ہے کہ نہیں. 2 دن سے ایک میسج پڑا ہے تو میرا دل اندر سے لرزا ہوا ہے. کسی کا بھی میسج تھا اسٹوڈینٹس میں سے کہ اگر جنت الفردوس سے بھی اوپر کی جنت ہوتی تو میں آپ کے لیے وہ دعا کرتی. اب یہ جس نے لکھا پتہ نہیں اس نے سوچ سے لکھا یا بے سوچے لکھ دیا, لیکن مجھے اس نے بہت سوچنے پہ مجبور کیا. یہ سوچ کب آتی ہے؟ گھر بیٹھ کے تو آج کسی کو نہیں آ رہی اس وقت بھی. تو یاد رکھیے ہمیں اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنا. اور مجھے اب وہ آج کے سیشن سے وہ نقطہ مل گیا جو مجھے لگتا ہے اگر میں سمجھ گئی سمجھا گئی تو کئی مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے بھی اور ہمارے بھی. لوگوں کو بلانے کی بجائے ان کی سوچوں کو بلائیں. لوگوں کو قید ہم نہیں کر سکتے, لوگوں کی سوچ کو قید کر لیں. تو سوچ آپ کی زندگی کا نیویگیٹر ہے, وہ آپ کو لے چلتی ہے اور آپ چل پڑتے ہیں. چلیے آئیے دیکھتے ہیں. تو پھر دل تھام کے سنیے, ہم کامیابی کے بارے میں کبھی کبھی سوچتے ہیں. لکھیے لفظ کبھی کبھی کو پرومیننٹ کر کے. کامیابی کے بارے میں کبھی کبھی سوچتے ہیں اور ناکامی کے بارے میں باقاعدگی سے سوچتے ہیں. ہمارے دن میں یہی آتا ہے نا, کامیابیاں تو کبھی کبھی ملتی ہیں نا. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی خوشی کے موقع کو روز روز تھوڑی آتے ہیں. تو کامیابیاں کبھی کبھی, ناکامی باقاعدگی سے. اپنی کامیابی خوشحالی اور ترقی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم اتنی شدت جوش اور جذبے کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے جتنا ہم اپنی ناکامی کے بارے میں سوچتے ہوئے کرتے ہیں. ناکامی کی سوچ کے پہلوان کو ہم بہت طاقتور بنا دیتے ہیں. زیادہ تر ناکامی کے بارے میں سوچتے رہنے سے ناکامی کی سوچ کا پہلوان بڑا ہو جاتا ہے اور ایک دن ہیوی ویٹ چیمپئن بن جاتا ہے. کامیابی کے بارے میں چونکہ ہم کم سوچتے ہیں, بے دلی سے سوچتے ہیں, شدت سے نہیں سوچتے, خوشی سے نہیں سوچتے, جذبے سے نہیں سوچتے, اس لیے وہ پہلوان کمزور ہی رہ جاتا ہے. سمجھ آئی بات کسی کو؟ اور جہاں میں یہ بات پڑھ رہی تھی نا تو میرے ذہن میں برین ٹیومر کی ایک مثال جو میں نے کسی بھی ڈاکٹر یا کسی ایسے علم والے کی زبان سے سنی ہوئی تھی, بلکہ میں آپ کو پوری بات ہی بتا دیتی ہوں. کراچی کی یہ بات ہے, بالکل زندگی کے ابتدائی دن یاد آ جاتے ہیں اس علمی زندگی کے. تو ہماری کلاس میں ایک سسٹر آئیں بڑی اداس پیلے چہرے والی. ایک دن آئیں دیکھنے آئیں, پھر اس کے بعد باقاعدہ آنے لگ گئیں. پھر ایک وقت آیا کہ وہ کلاس کی دی بیسٹ اسٹوڈنٹ بن گئی. پھر ایک وقت آیا کہ ان سے بہت اچھا تعلق بنا. تو ان کی کہانی تھوڑے بہت جو مجھے یاد ہے فرق سے بتا دیتی ہوں. کہنے لگی کہ جب میں پہلی دفعہ آپ کی کلاسز میں آئی تھی نا تو میرے برین میں ٹیومر تھی اور میری ٹیومر بڑھتی جاتی تھی, اس کی وجہ سے میری نظر کھنچ رہی تھی اور جو کچھ بھی کہانی تھی. تو ڈاکٹر پریشان تھا تو میں بڑی مایوس اور ازردہ تھی اور مجھے اللہ نے کلاس کا دے دیا. باقاعدہ میرے ٹیسٹ اور علاج چل رہے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ قرآن میں اتنا دل لگا کہ پھر جانے کو دل ہی نہیں کیا. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپس کے لیے جاتی تھی نا تو اس چیک اپ میں ڈاکٹر نے ایک چیز بتائی کہ پہلے آپ جب آتی تھیں تو آپ کی ٹیومر دن بدن بڑی ہوتی تھی لیکن اب جو آپ آتی ہیں نا تو جہاں تھی وہیں کھڑی ہے. کوئی چینج آیا آپ کی زندگی میں؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس طرح کلاس جوائن کی ہے قرآن کے. سارے مسلمان ملک ہیں ان کو بھی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کیپ اٹ, آپ اس کلاس کو نہ چھوڑیں اور آپ اسی چیز میں لگی رہیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن میں ادھر ہی تھی تو ان کا فون آیا بڑی ایکسائٹیڈ خوش. کہتی میرا ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ تھا اور ڈاکٹر نے جس چیز سے مجھے بھی حیران کر دیا خود بھی کہ وہ کہتا ہے کہ پہلے تو تم آتی تھی تو تمہاری ٹیومر کا سائز سیم ہوتا تھا, اس دفعہ تم آئیے تو تمہاری ٹیومر کا سائز گھٹنا شروع ہو گیا. اور الحمدللہ آج بھی زندہ. ایک وقت آیا کہ ان کی ٹیومر ختم ہو گئی. ڈاکٹر نے کیا بتایا جو یہ بات ہمارے سامنے لکھی ہے, کہتا ہے کہ جب آپ فارغ تھی نا اکیلی تھی تو آپ ہر وقت اپنی بیماری کا سوچتی تھی. اب آپ امیجن کریں ذرا کہ جب آپ سوچتے ہیں نا تو برین میں خون جاتا ہے نا. آپ کہتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو ساری انرجی میدے میں چلی جاتی ہے, سوچتے ہیں تو ادھر. تو کہتا ہے کہ جب آپ بہت سوچتے کا کام کرتی تھی نا تو برین میں دماغ میں خون جاتا تھا, تو جب خون جاتا تھا نا تو وہ آپ کی ٹیومر لے لیتی تھی تو وہ موٹی ہو جاتی تھی, تو وہ موٹی ہو گئی. اب چونکہ آپ نے سوچنا چھوڑا, آپ نے اپنے آپ کو اتنا بزی کیا کہ آپ ایگزاسٹڈ ہیں, تو اب اس گلٹی کو خون نہیں مل رہا اور ایسے ایسے وہ پتلی ہو گئی. یہ ہے ہماری سوچ کی گلٹی. کامیابی کو بار بار سوچیں گے انشاءاللہ موٹی سے اندر گلٹی بنے گی, اور نہیں تو وہ بیچاری وہ کہنا چاہیے کہ اینیمک ہو کے مر جائے گی. اچھی باتیں سوچیے. اسی لیے کیوں کہتے ہیں پریگننٹ لڑکیوں کو اچھی باتیں سوچو, خوش رہو. اچھے سے بچے کی تصویر لوگ لگا لیتے تھے پہلے دور میں, چھپا کے لگاتے تھے. مجھے آج بھی اپنے ایک ماموں کا گھر یاد ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہمیں کچھ نہیں پتا. جب ماموں کی شادی ہوئی جو کمرہ تھا, ہم بچوں کی طرح کھیلتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ کمرہ تو ادھر ہے, ایک کونے میں چھپا کے نا, تو ہم نے ایک دفعہ ایک انیوژل چیز دیکھی, بچے کی تصویر. اب سمجھ آتی ہے وہ مامی کے لیے لگی تھی کہ وہ بچہ دیکھ لے, کہ اتنی ضرورت نہیں تھی کہ جس گھر میں بچہ نہیں ہوا تصویر سامنے لگ جائے. آج تو وہ بچے کو بھی پتا اور دھوبی کو بھی پتا کہ خیر سے ایک بچہ آنے والا ہے. فرق ہو گئے نا حالات. تو وہ بچے کی تصویر کیوں دکھاتے ہیں؟ کیونکہ یہ دیکھے. تو جس چیز کو سوچیں گے نا وہی چیز بڑی ہوگی. پھر اس لڑائی میں شکست کس کو ملے گی بھائی؟ اس میں کون سی دو رائے ہیں؟ کامیابی کا پہلوان بیچارہ چاروں شانے چت ہو جائے گا, ناکامی کا پہلوان بڑی آسانی سے جیت جائے گا. مایوسی اور ناکامی کی سوچوں کو آشیرواد سے ناکامی والے پہلوان کو آپ نے تقریباً ناقابل تسخیر بنا لیا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں سوچتے ہیں تو ہم کامیابی کے بارے میں ہے لیکن ملتی زندگی میں ناکامی ہے. تحقیقات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے ماضی میں سے خوشگوار واقعات کو یاد کرتے ہوئے انہیں اتنی شدت سے اپنے اوپر طاری نہیں کرتے جتنی شدت سے تکلیف دہ واقعات کو یاد کر کے خود پہ طاری کرتے ہیں. تکلیف دہ واقعے کو یاد کرتے ہوئے ہم وہی تصویریں, وہی آوازیں, وہی غم, وہی کیفیات اپنے اوپر طاری کرتے ہیں جن کی وجہ سے اس تکلیف کی شدت بڑھ جاتی ہے. چاہے واقعہ 10 سال پہلے رونما ہوا ہو, ہمیں لگتا ہے جیسے وہ واقعہ آج بھی ہمارے سامنے ہو, لیکن خوشی کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے ہم اتنی شدت اور جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کرتے. لہذا خوشی کے واقعات ہمیں اتنا خوش تو نہیں کر پاتے, لیکن غم کے واقعات ہمیں ایک لمحے میں دکھ اور تکلیف کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا کہ ہم سب اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جو سوچیں گے ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا, اور جتنا جس چیز کے بارے میں آپ کا میرا گمان ہوگا نا اتنا ہی لیں گے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. الحمدللہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سیشن ہے نا سیلف ڈسکوری کا ہمیں الحمدللہ. تو کیسا لگا آپ لوگوں کو آج کا سیشن؟ کیا سیکھا آپ نے اپنے لیے؟ سبحان اللہ, یہ سارے ایک اسی کی کنٹینیوشن ہے نا کہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ بڑے خواب دیکھیں گے. اگر ہم زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی اچھی سوچ ہے نا. آج کا جو پورا لیسن تھا وہ یہ کیا تھا کہ پازیٹو تھنکنگ ہے نا, بی اے تھنکر, کہ سوچیں کہ سبحان اللہ وہی کہ گریویٹی کی طرح دیکھیں کہ کچھ چیزیں اٹل ہیں نا, کہ وہی سال ہے اتنے ہی مہینے سب کے پاس ایک ہی جتنے سال, اگر پھر ہم سال کو کریں اس کو سپلٹ کریں سب کے پاس برابر کے مہینے برابر کے گھنٹے برابر کے منٹ ہے نا. اور کچھ لوگ اس میں بہت کچھ کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے, تو فرق کہاں پہ ہے؟ سوچ میں نا, کہ پہلے تو ہم سوچیں کوئی بھی کام کسی بھی کام کا آغاز ہماری سوچ سے ہوگا نا, ٹھیک ہے نا. کہ اگر ہم سوچیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, پازیٹو سوچ پازیٹو عمل, ٹھیک ہے, ناکامی کے پہلوؤں کو بڑا نہیں کرنا, ٹھیک ہے, خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جاگنا پڑتا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ہمیں پہلے تو ہمیں وہی نا کہ سوچیں گے, وہ ایک کوٹ بھی ہے نا کوئی کہ گریٹر مائنڈس ہیں وہ دے تھنک اباؤٹ آئیڈیاز ہے نا, جو آرڈینری مین ہے دے تھنک اباؤٹ پیپل. تو اگر ہم بس اگر ہم اپنی سوچیں بڑی رکھیں گے, اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنا مقصد دیکھنا ہے نا کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا. تو اگر ہم ہمارا مقصد اگر ہم اس کے حساب سے بھی دیکھیں دین کے حساب سے بھی دیکھیں تو اصل الٹیمیٹ ہمارا گول کیا ہے, جنت ہماری سوچ ہوگی. تو اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے پہلے تو پھر ہی ہم اس کو پانے کے لیے کچھ کریں گے نا. اپنی اچھی سوچ کا مضبوطی سے پکڑے رہنا, ٹھیک ہے, بالکل. کہ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم شکایتیں کرتے ہیں نا, کہ وہی کہ بلیم نہیں کرنا کسی کو, اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنانا ہے نا, کہ ہم نے بلیم نہیں کرنا. الحمدللہ اب آپ خود دیکھیں جتنے بھی آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں نا کہ قرآن سے پہلے ہم کیا تھے, ہم اس طرح سے سوچتے ہی نہیں نا تھے, ہم اسی پہ ہیپی تھے کہ بس جو ہم کر رہے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو بس انف ہے نا. آج آرڈنری جو ہے اگر عام جو بندے کی اگر کامن لے مین کی آپ لے لیں تو یہی سوچ ہے نا کہ ہم بس ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہو گئے تو الحمدللہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے قرآن کو پڑھ لیتے ہیں, اس سے بڑی ہماری سوچ ہی چھوٹی تھی نا. تو جب وہ پھر آگے سوچیں گے نہیں پھر, لیکن الحمدللہ جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں ہے نا تو پھر وہ ہمیں قرآن ہماری سوچ کو بھی آگے آگے بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے, پھر اتنا اپنی کم علمی کا احساس اور زیادہ ہونے لگ جاتا ہے, پھر انسان خواب دیکھنے لگ جاتا ہے نا. تو یہ بھی الحمدللہ قرآن کا یہ کہ آئینے کی طرح ہمیں اپنے آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے. اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں, ایسے ہے نا, آپ لوگ اس کی گواہی دیں گے ایسے ہی ہے نا, کہ ہمیں اپنی جو ہے اپنی کمزوریاں اپنی کمیاں وہ نظر ہی نہیں آتی تھی. یہ تو قرآن کا ایک ایسا آئینہ جس نے ہمیں یہ دکھانا شروع کیا کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے نا. تو پھر ہم الحمدللہ پھر سوچ بھی بڑی ہوتی جاتی ہے, اور پھر سوچیں گے تو پھر محنت بھی کرتا ہے انسان, پھر اللہ تعالیٰ کی ہیلپ بھی اسی کے لیے آتا ہے کہ جو کوئی محنت کرتا ہے, اس کے بغیر تو کچھ نہیں. ہمیں ایک سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے, پھر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے مدد کرتے ہیں نا, جس استاذہ جی بھی سنا رہی تھی, تو ہمیں اپنے استادوں سے اپنے بڑوں سے ہمیں ان سے سبق یہی سیکھنا ہے نا کہ ہم نے اپنی سوچ کو بڑی رکھنا ہے, کھلی آنکھوں سے بڑے خواب دیکھتے ہیں ہے نا, تو پھر ہی ہم ان پہ کام کریں گے, پھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان میں سے بنائے کہ جو اپنے ہم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. اور ایک بات جو وہ مجھے بہت اچھی لگی اینڈ پہ بھی, کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو خوشیاں ہوتی ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ان کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بہت سے لوگوں سے آپ نے ایسے سنا ہوگا نا کہ مجھے تو کبھی کوئی خوشی ملی نہیں, میرے وہی جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ زندگی انفیئر ہے نا, ایسے سنا ہے نا آپ نے لوگوں سے, تو وہ ہم بھول جاتے ہیں جو ہمیں خوشیاں ملی ہوتی ہیں نا ان کو ہم, یہ انسان کی نیچر ہے کہ اس کو ہم بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوتا ہے, اور جو نہیں ہے ہم اس پہ روتے رہتے ہیں. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہمیں اس پہ گریٹفل ہونا ہے, شکر گزار ہونا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, پھر اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں سے بنائے نا, ان میں سے بنائے کہ جو عمل کریں جو ہم پڑھتے ہیں. الحمدللہ بہت ہی یہ خوبصورت سیشن ہے, اور ہمیں یہ سوچنے کا ایک اور طریقہ دیتے ہیں نا, اس طرح سے ہم سوچتے نہیں ہیں کبھی, کہ بس اپنی سوچوں کو پازیٹو رکھنا اور بڑی سوچیں رکھنی ہے. تو پھر ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے راستے کھولیں گے نا. یہ اب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ایک دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سبحان اللہ اس طرح کی ہم نے کئی مثالیں دیکھی ہیں نا کہ لوگوں کو سٹروک ہو جاتا ہے یا بڑی بڑی بیماریاں جیسے بھی استاذہ دی کینسر کی دے رہی تھی تو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ وہی میڈیسن ہوتی ہے نا, کچھ لوگ جلدی سے ریکور کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو بہت جلدی دل چھوڑ دیتے ہیں. تو فرق کہاں پہ ہوتا ہے؟ ول پاور نا آپ کی تھنکنگ کہ نہیں میں نے اس کو شکست دینی ہے. تو کچھ لوگ سبحان اللہ اس طرح سے سٹروک کے بعد اس طرح سے واپس آتے ہیں اپنی ول پاور کے ساتھ ہے نا, پازیٹو تھنکنگ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان میں سے بنائے جو بڑی سوچیں رکھیں اور اسی کو رکھ کے ہم دین اور دنیا دونوں کے لیے کام کریں نا. آمین. تو انشاءاللہ سوچیں اپنے لیے ضرور کریں. اگر کسی نے نہیں ابھی تک کوئی خواب دیکھے تو سوچیں, بڑے خواب دیکھیں, ان میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ پھر خود ہی راستے آگے بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا اور ایک دوسرے کو انکریج کرنے والا بنائے نا. اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین. تو انشاءاللہ ابھی یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں اپنی 10 منٹس کی. آپ کی بریک ہے, اپنی جگہ سے اٹھیں, وضو کریں, فریش ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار, يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار, واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى, يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب,
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد, القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير,
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض,
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض, العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم, الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم,
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل,
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم,
يا
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
حبيبتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم كلمتان
حصريا على قناة المنشد محمد المجد
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصة للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ہماری بریک کا ٹائم اوور ہوا آپ کو 2 منٹس بونس میں بھی مل گیا آج ہوں الحمدللہ مجھے امید ہے بہت سارے کام کر لیے ہوں گے آپ نے بریک میں اپنی فریش ہو گئے ہوں گے کیا کرتے ہیں آپ لوگ بریک میں کیا 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 آپ نے نماز پڑھ لی الحمدللہ میں نے بھی یہی کیا ہمارے یہاں نماز کا ٹائم ہے نا تو الحمدللہ چلے ریفریش ہو وہ دور گڈ ماشاء اللہ چلو جائے ہو تو چائے کی تو مجھے بھی بڑی اس ٹائم ہو رہی ہے اس کے بعد ہے الحمدللہ آپ کی چائے دیکھ کے اور زیادہ اس کی طلب ہوگی الحمدللہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے اور لبیک کی جب آواز آتی ہے تو کیسے سب بھاگ کے واپس آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اسی طرح نیکیوں کی طرف بھاگ بھاگ کے کام کرنے والا بنائے نا آمین تو الحمدللہ تو چلے ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں ہمارا اگلا سیشن بھی بہت ہی خوبصورت بہت ہی ریلیکسنگ بھی ہوتا ہے نا اصلاح القلوب تو اللہ تعالیٰ واقع میں ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے اس کتاب کو تو جتنی دفعہ پڑھے مجھے لگتا ہے کام ہے اور اس کی جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ہمیں ساری ان کی آیات کی کلیکشن مل جاتی ہے الحمدللہ ہے نا ریفرنس کے لیے بھی تو چلے دیکھتے ہیں ابھی اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ صبر کے اپنے ٹاپک کو آپ لوگ اپنے نوٹس لیں ہوں ہائی لائٹ کریں اپنا اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
صبر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم میرا درد مجھے سہنے دو کتنے لوگ ہیں جو جسم کے درد کے ساتھ بھی اللہ کے فیصلوں کو اتنا قبول کر لیں یہ ہوگا یہ ہونا ہے اللہ نے اس دکھ میں ہی میرے لیے سکھ رکھا سوچیے تین سیکنڈ تک ان پہ سوچئے اگر ان کی جگہ خدا نخواستہ آج کے دور کا کوئی ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا حال دو حال مچا دیتے ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ احمد بن نصر خزائی کی مثال ہے بہت اعلیٰ سلف اسلاف میں سے تھے بلند آواز سے حق بات کرتے تھے یعنی ڈرتے نہیں تھے لوگوں سے ببانگے دوہل حق کی آواز بلند کرنے والوں میں تھے نیکی کا اعلانیہ حکم دینا آپ کا ترا امتیاز تھا یعنی بڑی خوشی سے سچ بات کرتے تھے اور منکر سے روکنا آپ کا شیوا تھا ان کی آزمائش کہاں ہوئی خلق قرآن کے فتنے آزمائش میں یعنی ایک ایسا دور گزرا پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا قرآن کلام ہے یہ ایک فتنہ اٹھ گیا تھا سیاسی فتنہ تھا سراسر سیاست کو بچانے کے لیے دین کا ڈھونگ رچایا تھا لوگوں نے لیکن ان سے کہا گیا بولو کیا کہتے ہو کھڑے ہوگے حق پہ کا نہیں قرآن جو ہے کلام میں مخلوق نہیں ہے دلیری سے اس فتنے کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے ان کو سامرا قید کر کے لے جایا گیا وہ اپنے قید و بند کی مشکلات سہی وہیں ان کے سامنے مسئلہ خلق خدا کا معاملہ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ خلیفہ وقت جو کہتے ہیں آپ بھی کہ دیکھیے ہر دور میں حکمران اپنے فیصلے منوانا چاہتے ہیں یہ اس دور میں بھی ہوا لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا جس جرم میں پھر ان کی گردن ماری گئی اور ان کے سر کو تن سے جدا کر کے بغداد کے مشرقی جانب لٹکا دیا گیا کیوں بلا لوگوں کو عبرت رہے کہ خلیفہ وقت کی نافرمانی کی یہ سزا اب لوگوں نے تو ان کا سر کاٹا نا ہوا کیا جعفر بن محمد کہتے ہیں میں نے قتل ہوتے وقت بھی احمد بن نصر کو دیکھا جب انہیں قتل کیا گیا تو ان کے تن سے جدا سر سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یہ کرامت تھی اور امام احمد ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا مان جاتے کیا ہے بھائی ہاں ہے قرآن مخلوق کیا فرق پڑتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی بات نہ کرو ریلیجن کی بات نہ کرو اور دین کو نہ لاؤ بیچ میں تو یاد رکھیے اگر ایسے لوگ اس وقت جمعے ہوتے تو آج اصل صورت میں دین دکھتا ہی نہ چلیں آج لوگ مانتے نہیں لیکن دین محفوظ تو ہے نا الحمدللہ یہ ایسے لوگوں کی صبر کی کہانی ہے اور پھر آپ دیکھیے امام احمد جو خود اس فتنے کے مین ہیرو تھے اتنی تکلیف ان کو دی گئی امام احمد اور ان کے ساتھ محمد بن نوح کو مامون کے پاس لے جایا گیا مامون کون تھا خلیفہ تھا جس کے ساتھ اصل میں یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا مگر اللہ کی مشیت دیکھے کہ محمد جو تھے وہ راستے میں بیمار ہو گئے انہوں نے امام احمد کو وصیت کی کہ اس معاملے میں صبر سے کام لیں اور اس وصیت کے بعد پھر محمد کا تو انتقال ہو گیا امام احمد کو قید کیا گیا خلیفہ وقت کے دربار میں حاضری سے پہلے بعض لوگ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو تقیہ کی احادیث کی یاد دہانی کرانے لگے نوٹ کریں ذرا جو ساری زندگی دوسروں کو سکھا رہے تھے نا اب لوگ مشکل وقت میں ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ڈونٹ وری آپ کا بھی اب امتحان ہوگا آپ جمے رہیے گا اور یہ تقیہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو کیا تقیہ کہ دیکھیے اس وقت اوریہ سے کام لے لیں کوئی بات نہیں ذرا جیسے لوگ جس کو آپ کہنا چاہیں کہ لوگوں کو تھوڑا اپولوجیٹک کراتے ہیں دیکھیے آج کے دور میں تو یہ نہیں ہے نا شیک ہینڈ کروا دیں عورتوں مردوں کے سوک کے چلے گلوز پہنا کے کرا دیں کچھ نہیں ہوتا دینداروں کی زبانوں سے یہ باتیں ہوتی ہیں. یہی باتیں ان کو بھی لوگوں نے کی کہ اٹس فائن, بہت سختی نہ کیجیے گا, خلیفہ ایسا کہے گا ویسا کہے گا, تو ایسے وقت میں توریے سے کام لے, آزمائش کے اندھی ٹل جائے گی, پھر ٹھیک ہو جائے نا. آج ہم بھی تو یہ کرتے. جواب سنیے امام صاحب کا, کہتے کہ کیا کہتے ہو حضرت حباب نے کیا کیا تھا؟ کہتے کہ مجھے تو تم یہ سکھا رہے ہو کہ کمپرومائزنگ ہو جاؤ, تو جو حضرت حباب نے معاملہ کیا تھا اس کی کوئی توجیہ کو اس کی وجہ بیان کرتے ہو. اور وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی اور شکوا کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے, کیا ہمارے لیے غیبی امداد کی دعا نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, سابقہ امتوں میں لوگوں کو گھڑا کھود کر گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کے سر کے بیچ یعنی جہاں مانگ نکالتے ہیں نا وہاں آڑی رکھ کر تو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, اس کے باوجود کوئی چیز انہیں ان کے دین سے نہیں روک سکتی تھی, اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو کھینچ لیا جاتا, پھر بھی اذا رسانی والے ان کو دین سے نہیں روک سکے, تو کیا تم مجھے ایسی باتیں کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد رد سنیے امام احمد نے کیا کہا. کہتے ہیں, اللہ مجھے مامون کی صورت بھی نہ دکھانا. اور امام احمد ابھی مامون کے سامنے پیشی کے لیے پہنچ بھی نہ پائے کہ اس کا انتقال ہو گیا. اللہ نیک لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے, اور اس کا ولی عہد خلیفہ منتخب کیا گیا, اور آزمائش جوں کی توں تھی, قانون تو پیچھے ایک ہی تھا نا, کردار بدل گیا. ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے لیے اپنے نفس پر رحم کہو, یہ خلیفہ جو آیا ہے یہ آپ کو تلوار سے قتل نہیں کرے گا لیکن آپ کو اتنا مارے گا کہ آپ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس کے بعد دونوں نے فتنہ خلق قرآن میں خلیفہ وقت کی ہاں میں ہاں ملانے سے انکار کر دیا. کیا جیسے دینداروں کی ضرورت ہے دنیا کو, جو موم کی ناک نہ ہو, جدھر چاہی موڑ لی, وقت کا رواج, ملک کا رواج, آج کا دور, چودہویں صدی, ایسٹ اور ویسٹ کا فرق کرنے والے آج کے دور میں نہیں چاہیے, یہ پہلے ہی بہت ہے. خلیفہ وقت امام احمد سے پوچھا, کیا آپ صالح رشیدی کو جانتے ہیں؟ تو امام صاحب نے جواب دیا, ان کے بارے میں سنا ہے. خلیفہ نے جواب دیا, وہ میرے مؤدب تھے, ان سے میں نے خلق قرآن کے بارے میں سوال کیا, انہوں نے میری مخالفت میں جواب دیا, میں نے ان کو اندے منہ زمین پر گھسیٹنے کا حکم دیا, ان کو اتنا گھسیٹا جائے خود بخود موت واقع ہو جائے. یعنی خلیفہ نے ان کو تھریٹ دیا کہ پتہ ان کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا, تو سنا اس لیے رہا کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اس کے بعد امام احمد بن حنبل کی مشکیں کس دی گئی اور جلادوں کو حاضر کیا, یعنی ان کے ہاتھ پاؤں سب باندھ دیے گئے, اور جلادوں کو بلایا گیا اور ہر جلاد دو دو کوڑے لگاتا. اس کے بعد خلیفہ جھنجھلا کر کہتا, ان کی مشکوں کو خوب اچھی طرح کس دو. اس کے بعد دوبارہ پھر سے جلاد امام احمد کے شانوں پر مارنا شروع کرتے. اس کے بعد پھر خلیفہ کہتا ہے, احمد اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ میں تم پر شفیق اور مہربان ہوں. سوچیے ذرا, امام احمد سے ان کو کوئی گلا نہیں تھا, ان کے عقائد سے گلا تھا کیونکہ اس کی حکومت پہ چوٹ پڑتی تھی. یہ بات سن کر امام احمد کے سر پر کھڑا جلاد آپ کے سر پر ٹھنہ مارتا اور دوسرا جلاد کہتا, تمہارا ستیہ ناس ہو احمد, تم نے میرا جواب نہیں دیا, مجھے جواب دو جس پر تمہاری جان چھٹ جائے گی اور میں تم کو آزاد کر دوں گا. ذرا امام احمد کے لفظ تو سنیے, کہاں ہیں آج ایسے لوگ؟ کیا امیر المومنین, دیکھیے لفظ امیر المومنین اس بادشاہ کے لیے کہہ رہے جو ان کو کوڑے مار رہا ہے. یہ ہوتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آج تو ہم سیاستدانوں کے لطیفے اور جوک بنا بنا کے دنیا کو پریشان کرتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں نا, انہوں نے نہیں کیا. کہا مجھے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دلیل لا کر دکھا دو جو کہ تمہارے کال کی تائید کرتی ہو تو میں اسے مان لوں گا. یہاں پھر سمجھ آ رہا ہے, کال کے مقابلے میں حدیث, یہ ہے آپ کا مسلک. ہم کال کے مقابلے میں حدیث کو مانتے ہیں, جہاں حدیث آ جائے گی وہاں کسی کا کال نہیں چل سکتا. اللہ اکبر. اور دلیل بادشاہ کے پاس تھی نہیں. اس کے بعد پھر جلاد آتا اور بے تحاشا مارتا پیٹتا اور مار پیٹ کی کاروائی چلتی رہی, حتیٰ کہ جلادوں نے اتنا مارا کہ آپ پر غشی تاری ہو گئی اور بیڑیاں ہاتھوں میں پڑی ہوئی تھی. اس کے بعد آپ کو ہوش نہ رہا. تو ایک شخص نے بتلایا کہ اس کے بعد ہم نے آپ کو منہ کے بل اوندھا لٹا دیا اور آپ کے جسم کے اوپر چٹائی ڈال دی اور اسے پیروں سے خوب روندا. امام احمد نے جواب دیا, مجھے اس کا ذرہ بر احساس تک نہ ہوا. اتنی مار کھائی اور احساس نہ ہوا. ہم تو دو باتیں سن کے اپنا ابایا ڈھیلا کرنے کو تیار ہیں, اتارنے کو تیار ہے. اسکارف اتار کے جیب میں ڈال لو, کون باتیں سنے. جان پاڑی لتاڑ رہے ہیں, جانوروں کی طرح کوٹ پیٹ رہے ہیں اور وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے, اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. 28 مہینے جیل میں رہے. اس کے بعد کہنے کی بات ہے, 2 سال 4 مہینے جیل میں رہے. کیا جرم تھا ان کا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اسلاف امت میں سے امام احمد کے بارے میں کسی کا قول ہے کہ اللہ کے راستے میں اس شخص نے اپنے نفس کی پرواہ نہیں کی اور اپنے نفس کو اللہ کے لیے بے دریغ تج کر دیا, ٹھیک اسی طرح جیسے بلال حبشی نے دین کے راستے میں اپنے نفس کی پرواہ نہ کی. بس اگر امام احمد رحمہ اللہ نہ ہوتے تو اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا. دیکھیے عربی میں کہتے ہیں کہ دلت العالم دلت العالم, ایک عالم یعنی دین والے کی غلطی یا اس کا پھسلنا پوری دنیا کا پھسلنا ہو جاتا ہے. آج یہی ہو رہا ہے, دین والے جب فتوے ڈھیلے کر کے دیتے ہیں نا تو دنیا والے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ہمیں ایسے ہی چاہیے, انہی کے جوتے سیدھے کرو, کیونکہ اس میں نفس کی بھی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں, خواہشات بھی ہیں اور دین ماشاءاللہ خوب پمپن شو کے ساتھ چل رہا. اور اگر اس وقت امام احمد ایک دفعہ کہہ دیتے نا کہ ہاں قرآن مخلوق ہے تو بادشاہ اپنے برابر تخت پہ بٹھانے کو تیار تھا. کیا کرنی چو درافتیں اور صدارتیں اور وزارتیں اور پروٹوکول اگر بندے کا اللہ کی نظر میں کوئی مقام نہ ہو. تو اس طرح کے قصے سننے سے ایمان تیز ہوتا ہے. یہ تو اتنے ہیں کہ اگر اسی کا ذکر کرنے لگ جائیں تو وقت پورا ہو جائے. ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے صبر کے پیمانے کو پرکھیں. سوال پیدا ہوتا ہے کیا چیزیں ہیں جو صبر آنے نہیں دیتی. سن بھی لیا, پڑھ بھی لیا, پڑھا بھی دیا, تو 3 چیزیں آپ کے ساتھ رکھ دیتی ہوں. کیوں انسان صبر نہیں کرتا, یعنی آفت کیا ہے صبر کی, فتنہ کیا ہے کہ سب کچھ کرنے کی کوششوں کے باوجود انسان کر نہیں پاتا. تو پہلی چیز جلد بازی ہے. خلق الانسان من اجل, سورۃ انبیاء 37 میں آتا ہے کہ انسان جلد باز مخلوق ہے. حلقت کے اعتبار سے انسان جلد باز ہے, پیشنس نہیں ہے اس میں, خلو کا شکار ہے. سورۃ الاحقاف 35 میں آتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم, بس صبر کیجئے جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کریں. آج بھی دیکھیے اصلاح کے نام پہ, دعوت کے نام پہ کئی آرگنائزیشنز اور تنظیمیں ابھری, لیکن ناکام و نامراد کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے ساتھیوں نے فائدے حاصل کرنے کے حصول میں جلد بازی سے کام لیا. پھل وقت سے پہلے کاٹ لیں تو کھٹا ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے, یہ آپ سب کے لیے بھی ہے جو اسکول کی خدمت کرتے ہیں نا. اگر آپ بھی صبر اور تحمل سے کام کرتے جائیں گے نا تو مستقبل آپ کا ہے. جو آج نہیں آتے وہ آئیں گے, جو آ کے بھی فائدہ نہیں لیں گے وہ لیں گے. اصل امتحان آپ کا ہے. اگر جلد بازی میں فتوے دائر کر کے اپنے آپ کو ہٹا لیں گے نا تو کبھی بھی آپ کو وہ پھل نہیں ملے گا جو اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کو ملا تھا. تو جلد بازی طبیعت سے نکالیں, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو ان کا ٹائم دیں, پیشنس دیں. پھر دوسری چیز جس سے ہم صبر نہیں کرتے وہ تو میرا خیال ہے 99 پوائنٹ کا مسئلہ ہوگا, غیظ و غضب. میں صبر کر لیتی اگر مجھے غصہ نہ آتا. امی میرا پرابلم غصہ ہے, میں اپنے غصے کے ہاتھوں پریشان ہوں. ہے کئی لوگوں کے جملے, بہت بڑی آفت ہے غیظ و غضب جو صبر سے روک لیتا ہے. ساری خیر و برکات چاٹ لیتا ہے زندگی سے غصہ. اس لیے اللہ اپنے نبی کو بھی کہتے ہیں سورت قلم میں فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت, بس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا. حضرت یونس کو کس بات کی سزا ملی تھی کہ جلد بازی کر دی تھی. اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا قوم کو چھوڑ کے جانے کا, ہجرت کا, لیکن کر لی تھی. تیسری چیز مایوسی, ہوپ لیس ہوتے ہیں نا تو صبر ختم ہوتا ہے. کہتے فائدے کوئی نہیں صبر کا, نا امید ہے, مایوس ہے. حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو مایوسیوں سے منع کیا تھا. یوسف 87, یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من روح اللہ, اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو کیا پتہ چلا کہ مصیبتوں کے وقت صبر امید کی کرن بن جاتا ہے. مایوسی کے مریض کے لیے نسخہ کیمیا صبر ہے. اور جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے نا تو صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے, پھر اللہ نامراد نہیں کرتا. تو تھوڑا سا صبر کرنا بندے کو بہت ساری خیر دیتا ہے. لیکن خلاصہ کیا ہے پھر, صبر کیوں نہیں آتا اور صبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو سالبہ سے یہ روایت ہے, تمہارے پیچھے ایسے ایام آنے والے ہیں جو صبر کے دن ہوں گے, جن دنوں میں صبر کرنا ہتھیلی پر انگارہ رکھنے کے برابر ہوگا. ایسی صورت حال میں دین پر عمل کرنے والے کا اجر 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ہوگا. یہ کون سا دور ہے؟ اگر آج کا دور نہیں ہے تو اور کب آئے گا کہ جب لوگوں نے ہوموسیکشوالٹی تک کو جائز قرار دے دیا تو باقی باتیں کیا. اور ہر دور میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. جتنی خواہشات نفس بڑھیں گی نا اتنا دین پہ عمل مشکل ہوگا, یاد رکھیے. اور دین پہ صبر سے مراد یہ کہ سچے دین کو لے پڑنا. پھر لوگ کہیں گے یہ حد سے زیادہ ہیں, یہ بڑے سخت دیندار ہیں, ان کے مسئلے بڑے سخت ہیں بھائی, ان کے فتوے بڑے سخت ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے خوشخبری دی کہ ایک کی جگہ 50 ہوں گے, اس لیے صبر کرنا. عربی شاعر کہتا ہے کہ یہ صبر کا زمانہ ہے, آنکھ بند پر کانٹوں پر چل کر نکل جاؤ اور اللہ کے لیے صبر و تحمل سے کام لو اور نرمی اور بردباری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. کیونکہ جو اسلاف تھے صبر کی اہمیت کا انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا, تبھی تو مصیبتوں کے وقت میں پھر صبر اور تحمل سے کام لیتے تھے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں, صبر و تحمل سے کام کی عادت ڈالو, کیونکہ ہو سکتا ہے تم پر ناگہانی طور پر یعنی اچانک سڈن مصائب کا نزول ہونا شروع ہو جائے اور تم مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ صبر ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کوئی بینڈیج رکھا ہوتا ہے اپنے پاس, کبھی بھی کٹ لگ ہی سکتا ہے نا, تو فوراً جا کے ہاتھ پہ لگا دیں گے. تو صبر بڑا ضروری ہے. ابو دردا کہتے ہیں, جو شخص مصیبتوں کے مقابلے کے لیے صبر اور تحمل سے لیس نہ ہو اور تیار نہ ہو تو آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بلکہ ایسا شخص اس کے سامنے عاجز ہو کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا. اللہ ہمیں صبر کا دامن تھامنے کی توفیق دے. شاعر کہتا ہے, اپنے آپ کو صبر جمیل کا عادی بنا لو, اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا افضل ترین کام ہے. پورے صبر و تحمل کے ساتھ ہدایت کے پرچم تلے ثابت قدمی سے جم جاؤ. اور صبر تو انسان کا افضل ترین توشہ ہے. توشہ کہتے ہیں کھانا یا راستے کے لیے جو چیز باندھی جاتی ہے. اور لقمان نے جو نصیحت کی تھی بیٹے کو آیت 17 میں, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور اس پہ صبر کرو جو تمہیں اس راستے میں پہنچے. ہاں یہ ہے بڑی مشکل کا کام. آج اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو یہ لکھتے ہیں کہ دشمنوں اور اسلام کے دشمنوں کی ہمارے اوپر یلغار ہے اور اہل ایمان و تقوی کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. اور ملحدین, ملحد کون ہوتا ہے؟ جو دین میں الحاد کر دین سے نکل جائے, یعنی نام نہاد مسلمان. اور ملحد اور زنادقہ دن دناتے پھر رہے ہیں. اور الیکٹرانک میڈیا یعنی انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع ابلاغ نے فساد کا بیج بونے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. آج ہمارے لیے صبر کے علاوہ اور کوئی کارگر ہتھیار دستیاب نہیں. اور وہ صبر کون سا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا, اور نافرمانی اور معصیت سے صبر کرنا. جتنا یہ صبر کرتے جائیں گے اللہ ہمارے لیے حالات کو اچھا بنا دے گا. تو ضرورت ہے کہ صبر کو لے. تو عزم اور ارادے میں کمزور اور ناتوا انسان, اب ہم سب اپنے آپ کو کہیں, کان کھول کر سن لو, راستہ بڑا طویل ہے, جس کو عبور کرتے کرتے آدم تھک گئے یعنی آ گئے نا شیطان کے بہکاوے میں, جس کے لیے نوح علیہ السلام کو بھی بڑی جد و جہد کرنا پڑی, جس کی بنا پر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور اسماعیل کو ذبح کرنے کی غرض سے چھری کے نیچے لیٹنا پڑا, اور زکریا پر آرا چلا دیا گیا, اور نفس پر ضبط کرنے والے یحییٰ کو ذبح کر دیا گیا, جس کی مضرت رسانی کا ایوب نے سامنا کیا, داؤد نے جس کی وجہ سے آہ و بکا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا, اور ہمارے نبی کو جس کی بنیاد پر جادوگری اور مجنو کے نام سے معصوم کیا گیا, اور آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے, آپ کا سر مبارک لہو لوہان کر دیا گیا, اور چہرے کو بے حال کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے عمر پر خنجر کا وار کر کے زخمی کیا گیا۔ سب کو یہ مشکلات کس وجہ سے آئی تھی؟ اللہ کے نام پہ آئی تھی نا۔ تو کہتے ہیں کہ یہی وہ راستہ ہے جس کو عبور کرنے کی غرض سے ابن مسیب اور مالک رحمہ اللہ پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہ اور اس طرح کی صورتحال میں صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ تو جان لو کہ صبر تو کرنا ہی پڑے گا، چاہے کتنا مشکل لگے، کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑے، اور پھر بھی عدم صبر سے صبر ہی آسان ہے۔ یعنی بے صبری پھر بھی مشکل ہی ہوتی ہے، صبر آسان ہے، کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر صبر اس بات سے کہیں زیادہ آسان اور سہل ہے کہ عذاب جہنم پر صبر کیا جائے۔ قرآن میں آتا ہے نا، فما صبرهم علی النار۔ سناؤ بھائی، آج آگ کے اوپر صبر کتنا اچھا ہے، کر رہے ہو صبر تو جہنم میں جا کر صبر ملے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں اطاعت و فرما برداری پر صبر کریں، اور گلے میں جہنم کا توک ڈالنے سے بہتر ہے کہ اطاعت کا توک ڈالیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ صبر پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صبر دے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ صبر کے راستے کھول دے، اس کے لیے کامیابیوں کے راستے کھول جاتے ہیں۔ جزا و فضا کو چھوڑ کر صبر لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اصلاح القلوب کے سلسلے میں ہم بہت ہی خوبصورت ٹاپک کریں گے، جو میرے گمان کے مطابق آپ میں سے اکثر نے اس کا نام بھی نہیں کبھی سنا، اور اگر آپ خود بک سے پہلے نہ پڑھ چکے ہیں تو آپ کہیں گے یہ ہوتا ہے کہ ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ورا، ورا اور مشتبہات سے بچاؤ۔ کتنے لوگوں نے لفظ ورا سنا ہوا؟ پہلے ہاتھ کھڑا کریں۔ کسی نے نہیں سنا، حالانکہ میں نے تفسیر میں کئی دفعہ بولا ہے، لیکن یہ نہیں بتاؤ گا ہوتا کیا۔ تقوی کا آخری درجہ ورا ہے، کہ جس میں گناہ کی چیزیں، نافرمانی کی چیزیں تو بندہ چھوڑتا ہی ہے، وہ چیزیں جو بندے کو شبہتن بھی بری لگیں اس کو بھی چھوڑ دیں، یعنی احتیاط اور پرہیزگاری کا اعلیٰ ترین درجہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا خوف بندے کے دل میں آ چکا ہو، اتنی خشیت آ چکی ہو، اس کی پکڑ کا اتنا خوف ہو کہ ڈر یہ لگے کہ صحیح کام بھی کرا تو پتہ نہیں غلطی نہ ہو، اس کو بھی چھوڑ دے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ سیٹ بیلٹ باندھی بھی ہوگی نا، تو پولیس مین کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر ہاتھ جاتا ہے کہ بندی بھی ہے کہ نہیں۔ تو بعض دفعہ انسان شروع شروع کی چیزوں پہ ہی دین پہ جمتا ہے، لیکن جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ دن بدن اپنے آپ کو اور چمکاتا ہے۔ تو ورا دل کی وہ کیفیت ہے کہ دل کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے، نافرمانیوں سے دور کر دیتی ہے، حتیٰ کہ مکروہ اور شبہ علی چیزوں سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورا ایمان کے درخت کا انمول پھل ہے، اور ہر بندے کے بس میں ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر ورا آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں قرار دیا، کیونکہ اس کے لیے نفس کو پورا لتاڑنا پڑتا ہے، نیچے سے نیچے ڈالنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا آئیے تھوڑی سی اس کی باتیں دیکھتے ہیں کہ ورا کی اہمیت کیا ہے۔ طاؤس کہتے ہیں کہ ایمان کی مثال درخت کی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں نا۔ اس کی جڑ کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا تنا اور اس کے پتے فلاں فلاں شکل کے ہیں، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ تنا کیا ہے؟ بولیے، فرائض، فائیو پلرز آف اسلام۔ اور اس کا پھل یا صبر ورا ہے۔ بلا شبہ وہ درخت بے فیض ہے جو پھل نہ لائے، اور اس انسان میں کوئی بھلائی نہیں جو متقی و پرہیزگار اور متور نہ ہو۔ متور کہتے ہیں ورا والے کو۔ قاسم کہتے ہیں کہ ورا یعنی شبہ سے بھی بچنا دین کا عمود یا ستون ہے۔ آپ نے دیکھا جب بہت بڑے کمرے میں چھت ڈالی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ مڈل میں کچھ پلرز دے دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ دیواروں پہ تو بوجھ آ گیا ہے، لیکن چھت کا بیچ کا حصہ کہیں دب نہ جائے۔ یہ بیچ کا جو پلر ہے نا، یہ ورا ہے۔ بعض لوگ ساری پابندیاں دین کی قبول کرتے ہیں، الحمدللہ، چاروں دیواریں تل کا حدود اللہ ہی مانتے ہیں،
لا تقربوها اس کو بھی مانتے ہیں پر ان کو ڈر کیا ہوتا ہے کہ جو دین کی چھت ہے نا یہ کہ بیچ میں سے کہیں سے نہ گرے تو جگہ جگہ ورا کے نام کے ستون انہوں نے لگائے ہوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورا اطاعت و فرما برداری کی بنیاد ہے حارث کہتے ہیں اطاعت و بندگی کی اصل ورا اور پرہیزکاری ہے قام جوئی کہتے ہیں دین کی اساس حرام سے بچنا اور پرہیزکاری ہے اور ورا اور پرہیزکاری بندے کی شرافت کی دلیل ہے اور اصلاح حال کی دلیل یعنی جس میں آپ اس درجے کا ورا دیکھیں نا تو اس کو شریف کہہ دیں اور اس کے بارے میں مان لیجئے کہ وہ اپنے حال کی اصلاح کرنا چاہتا ہے حضرت ابن عمر کہتے ہیں اگر تم کسی شخص کے نماز روزے کو مت دیکھو یعنی یہ تو بہت آسان ہے اگر دیکھنا ہے تو اس کی گفتار و کردار یعنی اس کی بات چیت اس کے کریکٹر کو دیکھو اس کی امانت داری اور عہد کی پاسداری کو دیکھو اور اس کے ورع اور پرہیزگاری کی طرف نظر دوڑاؤ اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اسلاف انسیسٹرز ورع کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا کرتے تھے جیسے کیمسٹری فزکس بایولوجی اردو انگلش ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا آپ سوچیں آپ کا بچہ سکول گیا مونٹیسری میں ٹیچر نے کہا بکس لائیں چلے پریپ ون میں بک ون میں گئے فرسٹ گریڈ میں گئے جو بکس خریدی اس میں سے ایک بک خریدی آپ نے ورا کے نام پہ تو وہ بچہ کیسا بنے گا بڑا ہو کے جس نے شروع سے اتنا بڑا معیار دیکھا تقویٰ کا کیا وہ پھر اللہ سے ڈرے گا ہم ایسے وقت میں کیا دیتے ہیں رائمز سٹوریاں ٹوئنکل ٹوئنکل ہمٹی ڈمٹی اور بچے بچے ہی بن جاتے ہیں تو بچپن سے یہ کورس پڑھانے کی ضرورت ہے امام دہاق کہتے ہیں ہماری عادت یہ تھی کہ ہم ورا کے علاوہ اور کسی چیز کی تعلیم و تعلم کی طرف زور ہی نہیں دیا کرتے تھے آج کس چیز کا زور ہے بائی دا وے فقہ کا فقہی باتیں فقہی مسائل فقہی بحثیں اکثر لوگوں سے میں سوال کرتی ہوں آپ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں آپ کو کیا ملتا ہے فقہی باتیں ملتی ہیں صرف قرآن کی تفسیر وہ نالج ہے جو دل کو نرم کرتا ہے اور بندہ اپنے آپ کو چھوٹا پاتا ہے دن بدن آپ کہتے ہیں نا ہم چار پانچ سال سے یہ قرآن تفسیر قرآن کورسز کر رہے ہیں آپ چھوڑے ذرا یونیورسٹیوں میں داخلے لیتے ہیں اللہ کی پناہ اگر دل میں تقویٰ ہے تو پھر تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ لیکن آپ اتنی الجھنوں میں پڑ جائیں گے میں ایسی کئی ساتھیوں کو جانتی ہوں الحمدللہ ماسٹرز تک کر لی ہیں انہوں نے ایسی ایسی یونیورسٹیز سے جن کے نام لوگوں کے ذہنوں پہ ہوتے ہیں لیکن عمل میں رتی برابر فرق نہیں جو قرآن پڑھنے کے دوران چینج آئی تھی آج بھی وہی ہے نہ اس سے پردہ بڑھا نہ اس سے زیادہ کوئی بات چیت کا انداز بڑھا ہوگا دل کی حالت اللہ جانتا ہے نفلوں کو میں نہیں جانتی کسی کے لیکن ظاہری حال حالات میں کوئی چینج نہیں آئی وہ ماسٹرز کر چکے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹی سے تو یاد رکھیے یہ ورا تو کسی اسکول میں بھی نہیں پڑھایا جا سکتا یہ تو آپ جب دل میں لے کر بیٹھتے ہیں نا قرآن پڑھتے وقت کہ میں نے اپنے لیے دی بیسٹ کا کرائیٹیریا رکھنا ہے تو پھر آپ کو اللہ بدلتا ہے تو لکھ لے کہ ورا کیا ہے دی بیسٹ آئی وانٹ ٹو بی دی بیسٹ نو کمپرومائز ایٹ کوالٹی ایسے نہیں کرنا ادھر کا معاملہ ادھر ادھر کا ادھر نہیں چلیے اس کو لے کر جہاں تک لے کے جا سکتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو اس حال میں بھی پایا کہ وہ ورا کی تعلیم و تعلم کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف نظر نہیں اٹھا کر دیکھتے تھے بھائی تبھی ہم یہ سارا کورس قرآن کے کیوں کرتے ہیں یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم تتقی بن جائیں لعلکم تتقون تو تتقون کا اگلا لفظ کیا لعلکم متبرعون تو پھر جو جتنا بڑا تقوار ورا کو حاصل کر لے گا وہ ہے ٹاپ ٹین وہ ہے بڑے ہوئے لوگوں میں ہر کلاس کے وہی لوگ ٹاپ ٹین ہیں جو واقعی تقوار ورا میں آگے بڑھ گئے لیکن اس پہ بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہیں انشاءاللہ اس ٹاپک کو دل کھول کے پڑھیے گا پھر آپ کی غلط فہمیاں نکلیں گی کیونکہ اسی میں غلوب نے لوگوں کو بعض دفعہ بے عمل بھی کر دیا تو آئیے تھوڑا سا اس کا ڈکشنری میننگ دیکھتے ہیں ورا ورا عین سے ہے اس سے مراد تخرجا یعنی گناہوں سے بچنا اور نافرمانی سے اجتناب کرنا ورا یارو ویرا ان ور اتن و توریو ان قزا مراد کے حرام اور ناجائز چیزوں سے بچایا دور رہا یعنی اس میں بچنے کا معنی آپ کو دکھے گا ہر جگہ ورا آتا ہی اس معنی میں یعنی حرام اور ناجائز چیزوں سے بچنا اور مباح اور حلال چیزوں میں ان چیزوں سے پرہیز کے لیے بطور استعارہ جن سے مروت پر زد پڑتی ہو یہ نوٹ کیجئے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جملہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آتی ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ سزا ہے ٹھیک ہے جیسے مثال ہے سیٹ بیلٹ نہیں باندھیں گے تو یہ ہے وہ ہے لیکن آپ اپنی گاڑی میں مالٹوں کے چھلکے پھینک دیں تو کوئی سزا ہے اس کی؟ آپ کی گاڑی میں گند پڑا ہو، بو آ رہی ہو، تو پولیس آپ کو پکڑ سکتی ہے؟ لیکن یہ مروت کے خلاف ہے، یہ مطلب ہے ادھر کچھ گناہوں پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن وہ مروت کے بھی خلاف ہوتے ہیں نا، تو ورا ہے وہ چیز کہ بندہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس پہ نہ اللہ نے کوئی فتویٰ دیا نہ جہنم کی وعید دی، لیکن بندے کو شرم آتی ہے کہ میں یہ کام کروں. نو، اٹس ناٹ مائی اسٹیٹس. ورا کی تعریف کیا ہے؟ فضیل بن عیاض کہتے ہیں حرام چیزوں سے رکنے کا نام ورا ہے. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں ہر شبے میں ڈالنے والی چیز سے دوری، اور لا یعنی باتوں سے پرہیز، اور فضول گوئی سے اجتناب. یہ آپ الگ سے لکھیے گا کیونکہ اس کو مس نہ کر دیں ہم. شبے والی چیزوں سے، ہر شبے والی چیز سے بچ جائیں. دا ما یوریبی کلا ما لا یوریبی، ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے آپ کہہ لیں اسلام میں. ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو شک پیدا کرے، اور اس کو لے لو جو شک سے پاک ہو. امام ابن قیم کہتے ہیں ورا کے لیے آخرت میں جس چیز سے نقصان کا خطرہ ہو اس کو دنیا میں آنکھ بند کر کے چھوڑ دینا ورا کہلاتا ہے. کتنا عقل مند ہوتا ہے مومن. ابو بکر بن محمد بن علی کہتے ہیں ادب و شائستگی پر ہمیشگی، نوٹ کریں، گڈ مینرز، اور دوام اور نفس کی نگہبانی کا نام ورا ہے. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی، یہ سب لفظ الگ لسٹ کی طور پہ اسی بک کے سائڈ بارڈر میں لکھ لیں. ابھی تک جو بھی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، نمبر ایک حرام چیزوں سے بچنا، شبے میں ڈالنے والی چیزوں سے دوری، بیکار باتوں سے پرہیز، فضول گوئی سے بچنا، اور آخرت میں نقصان دینے والی چیزوں سے رکنا آنکھیں بند کر، اور اچھے ادب ہمیشہ. یہ نہیں کہ ڈرائنگ روم مینرز تھوڑی دیر کے لیے اچھے ہو گئے اور بعد میں خراب. اور پھر نفس کی نگہبانی، یہ بھی چیز آگے کتنے ہو گئی لسٹ بناتے جائیں. پھر امام زرقانی کہتے ہیں حرام کاری ایسی چیزیں جس کے انجام دینا مومن کی شان مروت کے خلاف ہو، اس میں مبتلا ہو جانے کے خدشے سے اس چیز کی انجام دہی ترک کر دینا جس کے کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے ورا کہلاتا ہے. مثلا دیکھیں شراب خانہ، اب شراب خانہ ہے اور اس میں کوئی جاتا ہے تو شراب پیتا نا، گناہگار ہوگا. مثال دے رہی ہوں آپ کو، بجلی کا کام کرتا ہے، لٹ سی یہ لائٹس ٹھیک کرتا ہے، الیکٹریشین ہے. اب اس کے پاس ایک کام آتا ہے اور وہ شراب خانے کی لائٹس کو ٹھیک کرنا ہے. وہ تو لائٹس ٹھیک کرنے گئے نا، نہ اس نے شراب چھوئی نہ دیکھی، لیکن وہ کہتا ہے کوئی بندہ میری گاڑی شراب خانے کے باہر دیکھے گا، اس کو کیا پتا میں کیا کرنے گیا ہوں. نہیں، میری مروت کے خلاف ہے کہ میں شراب خانے کے قریب سے گزروں، پھر مجھے یہ کام نہیں کرنا. اور میری اس ٹھیکی ہوئی لائٹ کی روشنی میں لوگ شراب پیئیں گے، مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا. یہ ہے ورا. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ کچھ لوگ اتنے کیئرفل کیوں ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. ورا اندر کی آنکھ کے کھلنے کا نام ہے. لوگوں کو وہ چیزیں دکھتی کوئی نہیں، کھا پی کے ہضم کر چکے ہوتے، کہتے اچھا یہ بھی برا تھا، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا، ان کو کیسے یہ پتا چل گیا، اچھا میوزک بھی تھا ادھر، ہم تو ایسے ہی بیٹھ گئے تھے، ہم نے تو غور بھی نہیں کیا. تو مانگے ہم سب ورا، ورا مانگیں گے نا تو تقوی بھی مل گیا تو بڑی بات ہے. ہم تقوی بھی مانگتے ہیں تو وہ بھی پورا کوئی نہیں، کٹا پھٹا تقوی، چھید والا. تو پھر جو حال ہوتا ہے وہ آج امت کا حال ہم سب دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں اس میں مبتلا ہونے کے خدشے سے اس چیز کی انجام دہی چھوڑ دینا جس کے کرنے میں مذائقہ نہیں. دوسرے لفظوں میں مباح چیزوں کو حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے چھوڑنا. مباح کے جائز، کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، ثواب نہیں، لیکن اس لیے چھوڑ دینا کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جاؤں. پرہیزگاروں اور متبرعین کا کام ہے. جرجانی کہتے ہیں اس خوف کے پیش نظر شبہات سے اجتناب کرنا کہ کہیں ان کے ارتکاب محرمات کے مرتکب ہونے کا باعث نہ بنے. وہی بات ہے، شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا حرام کے خدشے میں. اور بعض کہتے ہیں شکوک و شبہات کے جال میں پھنسنے کے خدشے سے بطور اختیار مشکوک چیزوں کو ترک کر کے واضح اور روشن راہ کو اختیار کرنا ورا کہلاتا ہے. کسی تعریف کرنے والے کی یہ بھی تعریف ہے، ہر اس چیز سے محتاط رویہ اختیار کرنا جس سے خطرہ لاحق ہو. ورا کی غرض و غایت اخلاص کی طہارت کے آئینے میں شرک خفی کے شبے کو باریک عینک لگا کر دیکھنا اور اس کے بارے میں چھان بین کرنا ورا کہلاتا ہے. سمجھ آئے آپ کو؟ باریک سی عینک لگا لیں. وہ سنڈیاں دیکھنی ہوتی ہیں نا، عورتیں کہتی ہیں وہ میری گلاسز دو ذرا میں چاول صاف کر لوں، کوئی اس میں ہے تو نہیں، دال میں کروڑا تو نہیں، تو ایک ایک دانہ چنتے ہیں نا، بس وہ باریک اینک لگا کے حلال اور حرام کو دیکھ لیجیے. ساری باتیں اگر آپ جمع کریں نا، کتنے بنے آپ نے نمبر کون کیے، ٹوٹل کتنی چیزیں بنی ہیں؟ 10-12 تو بن گئی ہے، لیکن ان سارے اقوال کو جمع کرے نا تو 4 مرتبے بنتے ہیں. مرتبے سے مراد لیولز. پہلا مرتبہ کہ انصاف پروروں کا برا، یعنی سب سے پہلا کہ انصاف کا تقاضا کہ حرام کو سرے سے ترک کر دے، یہ فرسٹ سٹیپ ہے، کیونکہ حرام میں تو بالکل نہیں پڑنا. اس سے اوپر صالحین اور اللہ والوں کا برا کہ اس سے مراد ان چیزوں سے بالکل اجتناب جس میں ذرہ برابر بھی حرمت کا احتمال ہو. ذرا آپ کم ہو گیا نا کہ آپ ذرا سی بھی حرمت کا خدشہ اس کو بھی چھوڑ دو، یہ صالحین کا برا. تیسرے درجے پہ متقین کا برا، حرام کاری یا ایسی چیز جس کی انجام دہی مومن کی شان کے خلاف ہو، اس میں مبتلا ہونے کے ڈر سے اس چیز کی انجام دہی ترک کر دینا جس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، متقین کی شان ہے. یعنی مباح چیزوں کو حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے ترک کرنا، یہ پرہیزگاروں اور متقین کا برا ہے. ٹھیک ہے، جتنا کوئی پرہیزگار ہوگا وہ مباح کاموں کو بھی حرام کے خوف سے چھوڑ دے گا. اور چوتھا درجہ ہوتا ہے صدیقین کا برا، سب سے اوپر. بندہ اس چیز سے کنارہ کشی کرے جس کی انجام دہی میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو خطرہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی انجام دہی میں ریاکاری کا پہلو ہو. سبحان اللہ، دیکھیں سب سے اوپر ہے کہ بندہ ریاکاری کے ڈر سے کسی ایسے کام کو چھوڑ دے، یا یہ کام خالصتاً صرف اللہ کے لیے نہیں، یا اس میں شرکی آمیزش ہے، یا اس سے کراہت کی بو آ رہی ہو، یا یہ کہ وہ کام معصیت کا پیش خیمہ ہو، اور اس سے دوری اور اجتناب صدیقین کا بلند و بالا. تو یہ تو سب سے آخری ہے نا، یہ سب سے اونچا درجہ، کیونکہ یہ ورع کے 4 مرتبے ہیں نا، کسی نہ کسی جگہ آپ دیکھیں گے تو صدیقیت کے مقام پہ ہی ہے وہ بندہ کہ جو بالکل ہی ان چیزوں کو چھوڑ دے کہ جس سے شک پڑ جائے کہ شرک ہوگا، لوگوں کا دکھاوا دیکھنا اور لوگوں کے اندر بڑا بننا ہوگا. بھائی دبے آج کے دور میں اتنا مشہور کیوں نہیں ہے یہ لفظ؟ لوگ جس کا ایز اے سبجیکٹ پڑھتے تھے. وجہ یہ کہ ابھی پیچھے کی منزلیں ہی طے نہیں ہوئی، ابھی تقویٰ بھی نہیں ہے تو ورع کہاں سے آئے گا. آج تو حال یہ کہ حرام کو بھی حلال بنانے کا غم ہے. تو یاد رکھیے کہ اسلام میں اس کا کیا مقام ہے. سوال ہو سکتا ہے ورع کیا ہے؟ واجب ہے، اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے. چند آیتیں بس نوٹ کر لیجئے قرآن کی جہاں آپ کو اس کا اشارہ ملتا ہے. طہٰ 113، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا، اور اس میں ڈرانے کی باتیں پھیر پھیر کر بیان کی، شاید کہ وہ ڈر جائیں یا پھر ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے. تو مفسرین کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا ذکر، یہ ورا ہے، یعنی قرآن لوگوں کے اندر ایسا جوش پیدا کرتا ہے، اللہ کا ایسا خوف پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ڈرنے لگتے ہیں، ورع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو لہذا مقصد بتا دیا قرآن کے نزول کا کہ لوگ اپنا دامن بھر لیں ورع کی دولت سے. اسی طرح سورت طہٰ 138 میں آتا ہے، افلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، پھر کہ اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جو ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے کئی نشانی ہے. تو مفسرین کہتے ہیں جس میں امام قتادہ ہے کہ اولین نحا کون لوگ ہیں؟ ورا والے. عقل ہوتی ہے نا، نحا کہتے ہیں عقل کو، کیونکہ عقل ہمیں روکتی ہے بہت سے کاموں کو کرنے سے. تو کہتے ہیں کہ پرہیزگار اور متقین لوگ جو بڑی محتاط زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی اشارے بھی سمجھ جاتے ہیں. کچھ کو تو منہ سے بول کے بھی بتایا جائے تو نہیں رکتے، اور کچھ اشارہ سمجھ کے رک جاتے ہیں. اور یہ دل کا عمل ہے، یاد رکھیے. دل صاف ہوگا، دل کے اندر روشنی ہوگی نا، تو یہ سب کچھ دکھے گا. اور جب ورع آتا ہے نا تو اس میں پھر انسان دن بدن اچھے سے اچھا ہوتا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورع کے لیے کیا کہا؟ ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پرہیز کاری کو اپنا شعار بنا لو، لوگوں میں عابد و زاہد شمار ہونے لگو گے. یعنی تعریف فرمائی آپ نے اس چیز کی.
سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا دین اسلام میں پرہیزگاری اور تقویٰ کا مرتبہ افضل ترین درجے کا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان سے ایک روایت, عمر بن قیس ملائی سے روایت, فرمایا اللہ کے نبی کا قول ہے تمہارے دین کی کنجی یا اس کی بنیاد ورع و پرہیزگاری ہے. اور سچ ہے نا, دیکھیں جب اللہ کا خوف اور تقویٰ اور ورع ختم ہو گیا تو جو مرضی کر لیں آپ, کس کا ڈر ہے پھر. حضرت عائشہ کہتی ہیں دنیا کی تمام چیزوں میں سے کوئی چیز نبی کے دل کو بھانے والی نہ تھی, یعنی آپ دنیا کی کسی چیز کی طرف نہیں ریچتے تھے, نہ ہی دنیا کی کسی چیز سے اللہ کے نبی مروب ہو کر اس کے گرویدہ بنے. اگر کوئی چیز نبی کے نزدیک قابل رشک تھی تو وہ متور اور متقی و پرہیزگار شخص کا وجود تھا. آپ اور میں خود سے پوچھیں ہم کتنی چیزوں سے مروب ہیں دنیا کی, ہمارا دل کدھر کدھر بار بار بھاگتا ہے. نبی نہ گھر سے نہ مال سے نہ دولت سے نہ دنیا کی چیزوں سے خوش ہوتے تھے, لیکن کوئی نیک شخص ان کے پاس آ جاتا تھا نا تو اس پہ رش کرتے تھے, کہتے تھے یہ ہے اصل بات. اسی طرح سلف صالحین کا حال تھا. حضرت عمر کا قول بہت خوبصورت ہے, رات کے آخری پہر مکھی کی طرح بن بناہٹ کا نام دین نہیں ہے, یعنی راتوں کو قرآن کی تلاوت کرنا ہی صرف دین نہیں ہے بلکہ پرہیزگاری اور تقویٰ ورا کا نام دینا, یعنی عملی میدان میں تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو. اور حسن کہتے ہیں افضل ترین عبادت تفکر و تدبر اور تقویٰ و پرہیزگاری ہے. اور ایک کالنگ کا ورا ہی اصل حکمت اور دانائی ہے, اس کو تو ضرور ہائی لائٹ کریں. یہ جو ہمیں اکثر گلہ ہوتا ہے نا اپنے آپ سے, ہمیں کیوں نہیں صحیح فیصلے کرنے آتے, ہمیں کیوں نہیں سوچتا, تو اس کی وجہ ورا کی کمی ہے. ایک شعر بھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو دیکھا ہے جو میں نے وہ اوروں کو دکھلا دے, یہ جو دیکھا ہے میں نے نا یہ ورا ہے. ورا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول دیتا ہے. آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, اس کی دولت بڑی قیمتی ہے, ملتی تھوڑے لوگوں کو ہے لیکن جب ملتی ہے تو وہ دنیا میں بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں کہ جن پہ لوگ پھر رش کریں کہ جو علم و فضل کے موتی لٹائیں اور مال و دولت کو اللہ کے راستے میں لوٹا کر خوشیاں مناتے ہیں. تو ورا کی کیفیت ہوتی ہے نا, یہ حکمت دیتی ہے. سید بن مسیب کہتے ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا اور اس کے حکم اور نواحی میں تدبر و تفکر کرنے کا نام عبادت ہے, یعنی ویری کیئرفل پرسن. اچھا آپ نے انسانوں میں بھی دیکھا ہوگا, آپ کے اپنے گھروں میں بھی مختلف طبیعتوں کے لوگ ہوں گے نا, کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت محتاط ہوتے ہیں, کچھ اٹس اوکے چل چلاؤ. کسی نے سفر پہ جانا ہے, وزن نکال رہے, ڈھانپ رہے, کر رہے, کتنا ہو گیا, کہاں ہوا, انچوں منچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, کچھ کیئر لیس ہوتے. اب یہ دنیاوی معاملے ہیں نا, نہ گناہ نہ ثواب. دین کے معاملے میں ایکسیلنسی کے درجے کا نام ورا ہے. مترف کہتے ہیں کہ تمہارے دین میں افضل ترین چیز ورا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے اگر تمہارا دو آدمیوں سے آمنا سامنا ہو جائے, ایک تو بکثرت نماز ادا کرنے اور روزے رکھنے والا اور صدقہ خیرات کرنے والا ہو, دوسرا کچھ نہ کرتا ہو, کیا مراد؟ نفل, یاد رکھے فرض نہیں تو لکھ لیں, پتہ چلے کوئی بھی نماز نہ پڑھے. دوسرا کچھ نہ کرتا ہو مگر دونوں میں مرتبے کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہو. لوگوں نے پوچھا آخر وہ کیسے ہو سکتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے دوسرا اللہ کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کرنے والا اور اللہ کی حرام کردہ اور ناجائز چیزوں سے رکنے والا ہونے کی وجہ سے افضلیت و برتری کے مقام پر فائز ہوگا. خدا کے لیے اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ نماز روزہ چھوڑ دیں بس ورا آ جائے, آئے گا ہی نہیں, آتا ہی ادھر سے, آتا ہی نماز روزے سے. یہاں مراد نفل ہے, یعنی کوئی شخص نفلی طور پہ اللہ کے ساتھ نہ بھی اتنا جڑا ہو لیکن اپنی عملی زندگی میں جب اس میں اتنی احتیاط ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی نظروں میں وہ بہت اچھا ہوگا. اور یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں افضل ترین عمل تقویٰ اور پرہیزگاری اور ورع اور احتیاط ہے. آپ کو بھی لگتا ہے نا ایسے ہی ہے, اینڈ ریزلٹ ہے نا. آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے بچوں میں بھی یہی چاہیں گی, آپ بچے کو کریٹ کالج بھیجیں, اس کو بیکن ہاؤس بھیجیں, آپ کو کیا لگے, آپ یہ دیکھیں گی اینڈ پہ میرے بچے میں خوبیاں کہاں زیادہ آتی ہیں. تو ورا جو ہے نا, آپ اس کو بل سوچیں بٹر ہے, یہ مکھن ہے, سارا دین چھاچ ہے, تو اس کے اوپر جو بلورنے کے بعد بٹر آتا ہے نا مکھن, یہ ورا ہے. کسی اسکول اور مدرسے اور انسٹیٹیوٹ اور ادارے اور یونیورسٹی اور مسجد میں جا کے پڑھ لیں, کوئی آپ کا استاد الف بے سے تے جیم, کوئی ان کا نام اے بی سی ڈی سے شروع ہو, جو بھی ہو, یہ چیک کر لیں کس کی بات کے بعد ورا کی کیفیت آئی, اس کو چوز کر لیں. مجھے چھوڑ کے چلے جائیں نو پرابلم, تو مجھے خوشی ہوگی نا کہ آپ واقعی اب اعلیٰ درجوں پہ پہنچ گئے تو میں کہوں گی آپ کو میرے سے اچھا استاد مل گیا. تو علم ہی وہ ہے جو دل میں اللہ کا خوف بھر دے. اور یہ آتا کہاں ہے؟ تفقہ فی الدین سے. یہ چلے کاٹنے سے نہیں آتا. گھر بیٹھ کے سوچوں اچھا کیسے چھوڑوں، کھانا چھوڑ دوں، پینا چھوڑ دوں، گانے چھوڑ دوں، اچھے کپڑے سب پھینک دوں، آپ ڈپریشن میں چلی جائیں گی. بیکار ہو کے بیٹھیں گے نا تو پھر ہاتھ پاؤں بھی نہیں کھلتے. کام کرتے ہیں تو ہاتھ پاؤں کھلتے ہیں نا. اسی طرح یہ تفقہ فی الدین سے بڑھتا ہے. اس کو لکھ لے، جتنا دین کے اندر تفقہ غور و فکر ہوتا جائے گا نا اتنا آپ کا انشاءاللہ بیسٹ کمبینیشن بنتا جائے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں فقہائے امت، ٹھیک ہے نا، فقیہ، اور کچھ ہوتے ہیں عوام الناس. ان کے ورا میں فرق ہوگا. عوام کے ورا کا دائرہ خود ان کی ذات تک محدود ہوتا ہے. ان کی پرہیزکاری کے فائدے کے نفع مند اثرات خود ان کی ذات سے آگے نہیں جاتے. ان کے علاوہ لوگوں پر ان کے اثر کا کوئی اتنا شبہ نہیں ہوتا. اسی لیے عرب شاعر کہتے ہیں، یعنی ایک متقی پرہیزگار فقیر شیطان پر ہزار عابدوں اور زاہدوں سے بھاری ہے. یعنی شیطان عبادت کرنے والے اور زہد کرنے والوں کو جلدی پکڑ لیتا، لیکن علم والے پہ اس کا زور نہیں چلتا. اسی لیے آپ آج سمجھ جائیں کہ علم کا راستہ مشکل کرتا ہے شیطان، کیونکہ اس کو پتا اس کے بعد ورا ملتا ہے. اسی لیے علماء امت نے قاضی وقت، اب آپ دیکھیے مسلم قاضی کون ہو، جج یا لائرز کے لیول پہ کون پہنچے؟ آپ کہتے ہیں جو 10 سال پڑھے، جس کو خوب اچھے لاز یاد ہو؟ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر قاضی بنانا ہے نا، یعنی جج بنانا ہے، تو اس کی جو سب سے بڑی کوالیفیکیشن دیکھو وہ کیا ہے؟ ورا. کیونکہ اس کے پاس تو ہر وقت فیصلے ہونے ہیں. ایک طرف دولت اور مال ہوگا، دوسری طرف حق ہو سکتا ہے. تو اگر قاضی خائن ہو جاتے ہیں نا، خیانتوں والے، تو پھر وہ لوگوں کے مال لے کر غلط فیصلے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ بس ہمارے دلوں کو بھی اسی پہ جما دے. ورا کی حقیقت کیا؟ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اس لیے اس کو چھوڑیے گا نہیں، یہ آپ کے لیے بعد میں نقصان ہوگا. تو ورا کی حقیقت کیا؟ کہ شبہات سے کنارہ کشی یہ لازمی ہے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، الحلال بیجن والحرام بیجن، اور ان دونوں کے درمیان مشکوک چیزیں موجود ہیں، شک ڈالنے والی، جو اکثر و بیشتر لوگوں کے علم سے مخفی ہیں، جسے وہ نہیں جانتے. بس وہ شخص شبہات سے دامن بچا کر جو نکل گیا، وہ اپنی عزت اور آبرو کو تہمت سے بچا لے گا. جو شخص شک اور شبہ میں ڈال دینے والی چیزوں میں پھنس گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو کسی کی چار دیواری کے قریب بکری چرائے، تو خدشہ ہے کہ اس کی بکریاں چراگاہ کی حدود سے تجاوز کر کے اس شخص کی چراگاہ میں داخل نہ ہو جائیں. اور خوب کان کھول کر سن لو، ہر بادشاہ کی ایک حرم سرا ہوتی ہے، کیا؟ اس کی سلطنت. اور اللہ کی سرزمین میں حریم، یعنی اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو گویا کہ پورے جسم کی اصلاح ہو گئی، اور اگر اس کی درستگی نہ ہوئی تو سمجھو پورے جسم کی شامت آ گئی، اور وہ خون کا لوتھڑا دل ہے جس کی اصلاح کی کوششیں ہم کر رہے ہیں. سچ ہے نا؟ آپ اس سے پوری بات سے کیا سمجھیں؟ میں اس کو آپ کو دنیاوی اگزامپل سے سمجھانا چاہوں گی. گاڑی میں ایک سپیڈ لمٹ ہوتی ہے، 70-80. مثال ہے یہ ہائی وے E6 ہے، نیچے اس کی میکسیمم لمٹ کیا ہوگی؟ مثال دے دے کوئی بھی. 90 ہے، چلے ہم 90 پہ آ جاتے ہیں. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ 90 تو ہے ہی ہے نا، تو 89 تک تو میں جا ہی سکتی ہوں نا. ہوگا کیا؟ آپ 89 پہ جائیں گے نا، آپ کا ذرا سا ہاتھ اٹکے گا، آپ 91 کر چکے ہوں گے. اور اگر اتنا سینسٹیو ان کا سسٹم ہوگا، وہ آپ کو فوراً ڈیٹیکٹ کر لے گا. جبکہ آپ کہتے ہیں نہیں 90 ہے، دیٹ مین میرے ذہن میں میکسیمم 80 ہے. 80 پہ جائیں گے نا، 78 بھی ہو سکتا اور 82 بھی ہوگا. اٹس فائن، یو آر سیکیور. وہ کہتے ہیں نا، یہ کناروں پہ کھیلنے والے ڈوب جائیں گے تو کیا کرو گے. ہمیشہ ٹریسپاسر جو ہوتے ہیں نا، وہ گرتے ہیں. تو ورا کیا ہے؟ کہ آپ اس حرام چیز کے پاس جائیں نہ. پریکٹیکلی اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے انشاءاللہ ہم کل اور بھی. آج دیکھیے، شراب، سود، زنا، یہ تین بڑے بڑے ناسور ہیں امت کے. کوئی شک ہے کسی کو ان تینوں کے لفظوں کی حرمت پہ؟ اس میں بھی لوگ انڈلج ہو گئے، وجہ کے مشتبہ کہہ کے شبہ اس ہو کے. تو انتہائی محتاط زندگی گزارنے کا نام ورا ہے. وابسہ بن معبد سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، گناہ تو وہ ہے جس کی چبھن تم دل میں محسوس کرو اور جس کی تیس تمہارے قلب کو پہنچے، چاہے لوگ تم سے اس کے بارے میں پوچھیں یا نہ پوچھیں، یا تم کو اس کے بارے میں الزام دیں یا نہ دیں۔ سچ ہے کہ نہیں؟ جتنا گناہ انسان خود اپنا پہچانتا ہے، کوئی دوسرا تو اس کا گناہ نہیں پہچان سکتا۔ حسان بن ابی سنان کہتے ہیں، پرہیزگاری یہی ہے کہ جس چیز کے بارے میں تم شک و شبہ میں مبتلا ہو جاؤ، اس کو بے چون چرا ترک کر دو۔ تو خلاصہ کیا؟ جیل میں جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو روک لو، کناروں پہ نہ رہو، دین کی لمٹس کو پامال نہ کرو۔ اب بس مباح چیزیں ہوتی ہیں، مباح کیا؟ لکھ لیں، جائز، کھانا پینا، بولنا، سونا، جو ہمارے دن رات کے کام ہیں نا، اصل میں یہ مباح ہیں۔ لیکن احتیاطاً اس سے دوری کرنا کیسے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس میں بڑی خوبصورت چیزیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ امام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے، جہاں تک ورع و پرہیزگاری کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اس چیز سے کنارہ کشی یا دوری اختیار کی جائے جو نقصان دہ ہو۔ اس بارے میں رمات اور بہات کا شمار ہوگا، کیونکہ یہی چیزیں نقصان دینے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ بس جو شبہ سے دامن بچا کر نکل گیا، وہ اپنی عزت اور آبرو کو تہمت سے بچا لے گا، اور جو اس میں پھنس گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو کسی کی چار دیواری کے قریب بکری چرائے تو خطرہ ہے کہ بکری ادھر بھی چلی جائے گی۔ جہاں تک مباحات اور ان چیزوں سے پرہیزگاری اختیار کرنے کا معاملہ، جن کے اختیار کرنے میں کوئی نقصان کا شبہ نہیں، تو پھر مگر نفع اندوزی کا پہلو راجے ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، کچھ چیزیں کہ جس میں فائدہ ملنے کی امید ہوتی ہے، لیکن اس میں داخل ہونے سے ڈر کیا ہوتا ہے؟ نقصان میں چلے جائیں گے۔ یا کوئی نقصان دینے والی چیز کے دور ہونے کی امید ہے، تو اس وقت میں ورع کی انجام دہی جہالت اور ظلم شمار ہوگی، اور یہ چیز ان تین قسم کے ضمن میں آتی ہے جس میں ورع جائز نہیں۔ نفع و نقصان میں برابر کا پہلو رکھنے والی چیزیں نمبر ایک، یا وہ چیزیں جن میں نفع مندی کا پہلو راجے ہو، یا وہ چیزیں جن میں خالص نفع ہی نفع پایا جاتا ہو، جیسے کہ مباحات یا مستحبات یا واجبات سے متعلق امور ہیں، ان میں ورع اختیار کرنا گمراہی اور بے راہ روی کا شاخسانہ ہے، بلکہ عین گمراہی اور کجروی ہے۔ جی، کتوں کو سمجھ آیا جملہ؟ پڑھ بھی دیا میں نے، ابھی اس پہ بولی نہیں ہوں، کتنوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے اور مجھے سمجھائیں۔ اگر آپ یہ بک خود پڑھ رہے ہوں، کچھ کہتے ہیں نا، ہم نے گھر میں پڑھ لی تھی، چھٹی کی تھی، اس دن گھر میں پڑھ لیں گے، سارا سمجھ آتا۔ کچھ نہیں سمجھ آیا، کس کو آیا؟ آپ خود پڑھ رہی ہوتی گھر بیٹھ کے اس کو، تو کیسے سمجھتی؟ یعنی کتابوں میں جو چیز لکھی ہوتی ہے نا، وہ پوری بات نہیں سمجھاتی۔ بعض دفعہ علم زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے علم کے نہ ہونے سے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں جائز ہیں، مثلا بولنا، کھانا پینا جائز ہے نا۔ آپ کہتے ہیں آج کے بعد بولوں گی نہیں، آج کے بعد کھاؤں گی نہیں، آپ سوچ رہے ہیں نا، بولنا ہی نہیں، گونگے ہو جانا۔ ایک تو نا کم بولنا، بولنا ہی نہیں، آج کے بعد کھاؤں گی نہیں تو مر جائیں گے نا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس حد کا بڑا ہوا ورا کہ جس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ نفع ہی ہے، آپ احتیاط کریں، کیئر کریں۔ مثلا کوئی کہتا ہے میں باہر گیا تو حادثہ ہو ہی جانا ہے، تو میں باہر جاتی نہیں، یا میں جاتا ہی نہیں، تو وہ پھر کام تو نہیں دنیا کا چلے گا نا۔ تو مراد ہے کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنی ذاتی ذمہ داریاں اور زندگی کے جو کام ہے اس سے جان نہیں چھوڑانی، یہ مراد ہے۔ باقی باتیں آگے سمجھ آئیں گی انشاءاللہ، آپ آگے چلتے جائیں گے۔ ہر حلال کام کی انجام دہی میں پرہیزگاری کا عمل دخل نہیں، بلکہ یہاں پر اس وضاحت کا مقصد یہ ہے، ہر وہ مباح قسم کی چیزیں جن کے کرنے، جن کی انجام دہی برائی اور منکر کا پیش خیمہ نہ ہو، یعنی جو جائز چیزیں جس سے آپ کسی برائی میں نہیں پڑ رہے، منکر میں نہیں آ رہے، یا کسی گمراہی اور بے راہ روی تک جانے کا سبب نہیں بنے، تو اس میں پرہیزگاری اختیار کرنا ورع نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے برعکس کچھ اور ہی معاملہ ہے، اس کو ورع شمار نہیں کیا جائے گا۔ وہی بات ہے کہ خود ساختہ پابندیاں نہ لگائیں اس نام پہ۔ ہر مسلمان کے لیے کیا لازم ہے؟ کہ اللہ کی حدود سے قریب ہونے سے ہوشیار ہو، اس کی حدوں کے قریب نہ جائے، کیونکہ سورت بقرہ 178 تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اور سورہ بقرہ 229 تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ ایک جگہ طلاق کے ذمن میں آئی ہے یہ بات، انسانی معاملات میں بھی اور دینی معاملات میں بھی حدوں کے قریب نہ جائیے۔ حدود سے مراد یہاں حلال کا آخری سرا، اس کو ہائی لائٹ کریں، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ حدود سے مراد حلال کا آخری سرا، اور حرام کی نکیل یہ اس کے شروع کا حصہ ہے. کلیئر ہے بات؟ دیکھیں تو دو روم ہیں, یہ حلال ہے تو وہ حرام ہے, تو جو یہ بارڈر ہے یہ کہ یہاں حلال کی آخری حد ہے تو ادھر سے حرام کی نکیل ہے, یعنی سٹارٹ ہے یہ مراد ہے. ایک کے طرف سے جب ادھر جائیں گے تو دوسری طرف بھی تو بات آگے جائے گی نا. اس بنیاد پر مانی یہ ہوں گے کہ تم اللہ کی جائز کردہ چیزوں میں حدوں سے آگے نہ جاؤ اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی نہ بھٹکو. یہاں ورا کا کردار نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے, کیونکہ ورا یہی تو ہے کہ تم حرام کے قریب نہ جاؤ اور اللہ نے جو چیزیں مباح قرار دی ہیں ان کے حدود کی پامالی مت کرو. اسی لیے حلال چیزوں میں حد سے تجاوز کرنا عظیم ترین کبائر کے ارتکاب کا پیش خیمہ ہے اور حد سے زیادہ حرام چیزوں میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے. سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ وہ بعض مباحات کو محرمات میں ملوث ہونے کے خطرے سے ترک کرتے تھے اور اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے. کیسے؟ یہ ذرا مثالیں پڑھیں پھر اس سے آپ کو اور سمجھ آئے گا. ابن عمر سے روایت ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اور حرام کے مابین حلال کو سترا یعنی آڑ بنا کر کھڑا کر لوں اور مباحات کو حرام قرار نہ دوں. کتنا بیلنس رویہ. کہتے تھے کہ حلال اور حرام کے جو بیچ کی جگہ نا ادھر ایک سترا بنا دوں, ٹھیک ہے, یعنی کہ میں اپنی باؤنڈریز کے اندر ہوں. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں بندہ ایمان کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اپنے اوپر حرام کے مابین حلال کی دیوار بنا کر بطور رکاوٹ اسے روک نہ بنا لے اور جب تک گناہوں اور اس کے مشابہ چیزوں کو ترک نہ کرے. مطلب یہی ہے, گناہوں میں پڑنے والا ورا میں نہیں آ سکتا. جس نے حرام کو چکھ لیا وہ تو خود ہی غلط چیز پہ چلا گیا. میمون کہتے ہیں اس آدمی کے اس وقت تک حلال کی دستیابی ناممکن ہے جب تک وہ اپنے اور حرام کے درمیان حلال کی اوٹ بنا کر کھڑی نہ کر لے. وہی بات ہے, ڈسٹینس پلیز, کیپ ا ڈسٹینس. اب دیکھیے, اب اس کی 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں, چونکہ آگے آنی ہے اس لیے میں ابھی یہاں نہیں چھیڑ رہی زیادہ, ابھی صرف اس کو ہضم کریں تھوڑا تھوڑا. کاروبار میں, جابس میں, آپ آج کے دور میں دیکھیں گے تو جو ورا کے ساتھ جیے گا نا شاید وہ روٹیاں بھی نہ پکا کے کھلا سکے کسی کو, کہ اس کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں حرام کا کوئی پھاہا لگا ہی ہوتا ہے. کچھ تو اپیرنٹلی حرام بزنس میں ہوں گے, ان کے کام میں تو اوپنلی ریبیلیسنس ہے, لیکن کچھ میں سائڈ سے, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. تو پھر جب ورا کی آنکھ ہوتی ہے تو ایسا بندہ تو پھر پھوک پھوک کے قدم اٹھاتا ہے نا. بس سلف کہتے ہیں کہ بندہ تقویٰ کی حقیقی مٹھاس اس وقت تک محسوس ہی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کا عادی نہ ہو جائے جن کے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں, محض اس خطرے کے تحت کہ کہیں وہ ان چیزوں کے چنگل میں نہ جا پھنسے کہ جن کو کرنا شرن غیر مناسب ہے. یعنی تب تک آپ کام کر ہی نہیں سکتے جب تک وہ بھی نہ چھوڑ دیں جس میں کوئی حرج نہیں, لیکن ڈر یہ کہ وہ آپ کو حرام کے قریب پہنچا دیں گے. سلف کہا کرتے تھے ہم حلال کے 70 دروازے اس خوف سے چھوڑ دیا کرتے کہ کہیں حرام کا ارتکاب نہ ہو جائے. اس کو ہائی لائٹ کریں, یعنی 70 حلال دروازے چھوڑ آتے تھے کیونکہ ڈر تھا کہ اس میں سے گزر کر ہم کسی ایک حرام میں پڑ جائیں گے. اسی طرح بعض مباحات یعنی جائز کام ہے جن کو پرہیزکاری کے طور پر ترک کرنا بالکل جائز نہیں, کیونکہ اس سے کنارہ کشی اللہ کے نبی کی سنت نہیں, یعنی شادی نہ کرنا. یہ اب دیکھ لیا آ گیا اس کا جواب جو پیچھے بات ہوئی تھی, شادی کوئی نہ کرے. اب ظاہر تو بہت تقویٰ جی, شادی کی تو پھر بیوی ہوگی, بچے ہوں گے, غیبتیں ہوں گی, یہ ہوگا. نہیں, نہیں کر سکتے آپ, یعنی یہ مباح ہے, جائز کام ہے, بٹ آپ کو کرنا ہے. اسی طرح آرام اور راحت کی خاطر سونا چھوڑ دینا, کھانے پینے سے پرہیز کرنا, یہ جس کو آپ رہبانیت کی قسم کی بھی کوئی چیز کہہ لیں, کہ اس طرح کے مباحات کو ترک کرنا ناجائز ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت شادی بیاہ سونا کھانا پینا بھی ہے اور یہ حرکت سنت نبوی کے خلاف ہوگی. اسی طرح جائز کاموں کی بعض قسمیں وہ ہیں جو نیت صادق اور صالحہ کی بنیاد پر عبادات کے زمرے میں آتی. مثلا اب یہاں آپ سمجھیے گا, کوئی شخص کھانا کھائے پیئے, مقصد کیا ہے؟ طاقت ملے گی, اس طاقت سے کچھ عبادت کروں گا, کچھ دین کے کام کروں گا, تو یہ کھانا اس کے لیے ثواب ہو جائے گا. اسی طرح شادی کرتا ہے, بیوی سے بات چیت ہوگی, کمپینین شپ ہوگی, ہنسی مذاق ہوگا, دل کو سکون ملے گا, تو یہ شادی کیا ہوئی؟ عبادت بن گئی. اسی طرح سے یہ عمل مباحات کی فہرست سے نکل کر اطاعت اور عبادت بن جاتے ہیں. یہی تمہارے اسلام کا حسن ہے کہ اسلام میں عبادت بن جاتے ہیں عام کام جب اس کو ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کرتے تھے, اور ان کو پرہیزداری کے طور پہ چھوڑ دینا کوئی فائدہ نہیں بیکار ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ کوئی شادی نہ کرے اور کہے میں متور رہے ہوں تو جھوٹ ہے. کوئی کھائے نہ پیئے نہ اچھے کپڑے نہ پہنے, نہیں کر کے شکر کریں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ واقعی ہمیں وہ درجے عطا کرے کہ جس کو کوئی قوم کری نہ کر سکے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی دل کو چھو لینے والا ہے نا الحمدللہ ہمارا سیشن تھا. آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے کیا سیکھا آج؟ ایک نیا ٹاپک تھا آپ لوگوں کے لیے. اچھا پہلے تو ہم نے دیکھا نا, آج ہم نے صبر کو بھی کیا, اس والے ٹاپک کو فنش کیا, کتنے ہم نے اس کے فوائد پڑھے اور کتنے ثمرات تھے اس کے, ہے نا. تو کون سی چیزیں آپ نے دیکھی جو صبر کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں, جن کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے نا؟ کون سی چیزیں تھیں؟ تین چیزیں تھیں نا. کوئک سے کوئی لکھے گا؟ ہم نے دیکھا نا کہ کچھ چیزیں ہیں جو صبر کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. کیا چیزیں تھیں وہ؟ جلد بازی تھی, غصہ تھا, ٹھیک ہے, اور مایوسی. ٹھیک ہے, گڈ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچایا نا, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنایا ان سے ہم, کیونکہ وہی بات نا کہ جب تک ہم ڈائگنوز نہیں کریں گے کہ ریزن کیا ہے نا, تو اس کی ہم اس وقت تک ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے تاکہ ہم, اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں سے بنائے نا, کہ ہر حال میں ہم صبر کرنے والے ہوں. صبر کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال کر دے, آمین. مایوسی, غصہ, جلد بازی, بارک اللہ فیک. سارے آپ لوگ ٹھیک دکھ رہے ہیں الحمدللہ. پھر ہم نے آج ایک نیا ٹاپک شروع کیا, بہت ہی خوبصورت ہے نا, ورا. تو کیا ہے ورا, کیا سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ بہت ہی خوبصورت تھا, تھوڑا سا ڈیپ بھی ہے لیکن الحمدللہ اتنا خوبصورتی سے استاذہ نے اس کو ایکسپلین کیا ہمارے لیے کہ اگر واقعی ہم خود سے اس کتاب کو پڑھ رہے ہوں تو کبھی بھی ہمیں اسے سمجھنا ہے نا. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ شبہات سے بچنا نا, تقویٰ کا آخری درجہ آپ کہہ لیں, ہے نا, کہ تقویٰ سے بھی بڑھ کے آخری درجہ, ایکسٹرا کیئرفل, ہے نا, تقویٰ کا آخری درجہ, آخری مرحلہ. الحمدللہ ٹھیک ہے, گڈ. تو یعنی ان چیزوں سے بھی, متشابہات سے بھی بچنا, اس ڈر سے کہ کہیں ہم حرام میں نہ مبتلا ہو جائے نا. ایک تو کہ اللہ تعالیٰ, وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس بات سے کہ اللہ کی ناراضگی کا ہمیں خوف ہو, ہے نا. مومن کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت, اتنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہو, جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں کہ ہم پھر ہر ایسے کام سے بچیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہو, ہے نا. یہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. ہاں, متشابہات سے کنارہ کشی, ٹھیک ہے. بہت ہی خوبصورت چیز کی آپ لوگوں نے ڈیفینیشنز بھی دیکھی ہے نا. تو اچھا, پھر ہر قسم کے مباحات سے جو بچنا وہ ورا کہلاتا ہے. ہر قسم کے مباحات سے, ہر قسم کے جائز سے بچنا مباحات میں آتا ہے؟ نہیں نا. کچھ ایسے مباحات ہیں کہ اگر ہم ان سے کریں گے تو وہ پھر ربانیت کے لیول پہ لے جاتے ہیں نا, جیسے غلو کہہ لیں آپ, پھر کہ ہر چیز میں, پھر اس میں بھی ہم نے غلو سے بچنا ہے نا, کہ ربانیت. وہ تو اسی طرح کا ورا تھا نا جو دوسرے, پھر کرسچینٹی میں کہ شادی نہیں کرنی, ربانیت ہے نا. تو وہ تو پھر اور گناہ, کیونکہ وہ سبحان اللہ, اسلام نے جو بھی ہمیں چیز دی ہے وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے, فطرت کے اگینسٹ نہیں ہے, ہے نا. اگر ہم اس لیول پہ چلے جائیں گے, اتنا ورا کہ اس میں وہ, اس میں بھی وہ چلے جائیں کہ ہم فطرت کے اگینسٹ جائیں گے, تو وہ پھر جائز نہیں ہے چیزیں, ہے نا. پھر اس کے بعد انسان وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے نا. تو اس سے بھی بچنا, جیسے شادی نہ کرنا, پھر وہی بات کہ کھانا نہیں, پینا نہیں, کہ جا کے جنگلوں میں چلے جائیں, یہ تو نہیں کہا نا ہمیں اللہ تعالیٰ نے, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کو ہم نے استعمال کرنا ہے, اور ان نعمتوں کو پھر اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بات ہے کہ تقویٰ کی، پھر ہم جتنی دعا مانگیں اللہ کی، ہم دعا مانگیں گے تو جو سادہ جی کی بات ہی نا کہ تب ہمیں تقویٰ ملے گا، ہے نا؟ کہ آج کے دور میں اتنا کامن نہیں ہے نا یہ چیز، یہ ورڈ آپ نے سنا نہیں، اتنا زیادہ اس کا نہیں ہے. اور سبحان اللہ، پھر بہت ساری چیزوں میں نا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کرنا ٹھیک ہے، یہ کرنا نہیں ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں فتویٰ کی نہیں پھر تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا، کہ پھر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ جائز ہے نہیں جائز، تو الحمدللہ یہ سارا پڑھ کے پھر ہمارا شرح صدر ہو جاتا ہے نا. یہ سب کام سنت سمجھ کر کرنا عبادت ہو جاتا ہے الحمدللہ. یہی تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے نا، کہ اگر ہم سوتے اس نیت سے ہیں کہ میں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے صبح، ہے نا، کہ میں صبح اچھی طرح سے قرآن کو پڑھ سکوں، تو ہمارا سونا بھی عبادت ہے. ہمارا اگر ہم کھاتے ہیں اس نیت سے کہ مجھے انرجی ملے میں اچھی طرح سے کام کر سکوں، تو وہ بھی عبادت ہے. کتنی خوبصورتی ہے یہ، ہے نا. ضرورت کے مطابق لینا ہے اینڈ متشابہات سے بچنا ہے. ورائے ٹھیک ہے، گڈ گڈ، الحمدللہ آپ لوگوں کی نے الحمدللہ اس کو اچھا ابزارب کیا. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے نا، عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں جو تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہمیں دے، ہے نا. آمین. تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جو بھی آپ نے پڑھا اس کو ضرور شیئر کریں آگے، کہ یہ بہت اس طرح کی چیز ہے جو اتنی کامن نہیں ہے نا، لوگوں کو بتائیں اس کو، ہے نا. تو پھر وہ جس طرح اس کو پڑھ کے خود سے شرح صدر ہوتا ہے، تاکہ دوسروں کو بھی اس طرح اللہ کرے کہ اس بات کی سمجھ آئے، پھر اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے دعائیں مانگیں، ہے نا. آمین. تو اپنا بہت خیال رکھیں، ایک دوسرے کو ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم سب کو بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس استقامت دے. آپ کا سفر ماشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ. آج آپ لوگوں نے اپنا 29th پارا بھی سٹارٹ کیا. ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. اپنے باقی جو اپنے فرینڈز ہیں جو چلے گئے تھے، ان کو بھی بلائیں اپنی لاسٹ والی کلاسز میں نا، کہ کتنے خوبصورت الحمدللہ ٹاپکس ہم کور کر رہے ہیں، اور آخری دوست پارے تو پھر سبحان اللہ اس طرح نا کہ وہ بس جنت اور جہنم کے، ہے نا، اسی طرح لگتا ہے کہ بس اسی کی ہم کر رہے ہیں. تو باقیوں کو بتائیں کہ وہ اگر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے نا، تو ضرور کوشش کریں. اپنا ٹارگیٹ بنائیں کہ میں نے کسی ایک کو اپنے ساتھ کلاس میں لے کے آنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. تو چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. ہوں چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی کوششیں ان کو قبول کرے، جو ہماری کوتاہیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ہمیں درگزر فرمائے. یا بدیع السماواتی یا حیو یا قیوم انی اسألوکا، یا بدیع السماواتی یا حیو یا قیوم، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اللہم انی اسألوکا الہدا والتقی والعفاف والغنا، اللہم انی اسألوکا الثبات فی الامر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا انك انت الرحيم تواب الرحيم. امين يا رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار